السلام علیکم، شروع کرتے ہیں. پارہ نمبر 5 سورہ نساء آیت نمبر 127 سے شروع کریں گے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن سنته الی یوم الدین. اللہم جعلنا منہم ومن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آمین یا رب العالمین. اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ. اے ہمارے اللہ، ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھیے. آمین یا رب العالمین. وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ. لوگ تم سے عورتوں کے معاملے میں فتویٰ پوچھتے ہیں، کہو اللہ تمہیں ان کے معاملے میں فتویٰ دیتا ہے اور ساتھ ہی وہ احکام بھی یاد دلاتا ہے جو پہلے سے تم کو اس کتاب میں سنائے جا رہے ہیں، یعنی وہ احکام جو ان یتیم لڑکیوں سے متعلق ہیں جن کے حق تم ادا نہیں کرتے اور جن کے نکاح کرنے سے تم باز رہتے ہو یا لالچ کی بنا پر تم خود ان سے نکاح کر لینا چاہتے ہو، اور وہ احکام جو ان بچوں کے متعلق ہیں جو بیچارے کوئی زور نہیں رکھتے. اللہ تمہیں ہدایت کرتا ہے کہ یتیموں کے ساتھ انصاف پر قائم رہو، اور جو بھلائی تم کرو گے اللہ کے علم سے وہ چھپی نہیں رہے گی. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کمزور رہنے والے دو ہستیوں کا ذکر کر دیا. ایک تو یہ کہہ دیا کہ عورتوں کے معاملے میں ذرا احتیاط رکھو، نرمی سے کام لینا، اور دوسرا یتیموں کے بارے میں کہہ دیا گیا کہ ان کے ساتھ تم جو بھلائی کرو گے اللہ سے وہ چھپی نہیں رہے گی. اگر کسی عورت کو اپنے شوہر سے بدسلوکی یا بے رخی کا خطرہ ہو تو کوئی مذائقہ نہیں کہ میاں اور بیوی کچھ حقوق کی کمی بیشی پر آپس میں صلح کر لیں. وَالصُّلْحُ خَيْر، صلح بہرحال بہتر ہے. یعنی یہاں بتایا جا رہا ہے کہ میکسیمم کوشش کی جائے کہ گھر نہ ٹوٹے، کچھ حقوق میں کمی کر کے شادی چلاتے رہیں. فوراً بات ناراضگی کی طرف جائے تو علیحدگی کی طرف نہیں جانی چاہیے. یعنی اگر ذرا سا جھگڑا ہو تو جھگڑے کے بعد فوراً یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اب ہم سیپریشن لے لیں یا ہم ڈائیورس کر دیں بیوی کو، یا بیوی سوچے کہ میں خلا لے لوں اور شوہر سے علیحدہ ہو جاؤں. اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جو نکاح کی نعمت ملی ہے اس کو مل کر انجوائے کریں، اس کو مل کر شیئر کریں، اور کوشش کریں کہ طلاق اور خلا کی نوبت نہ آئے. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ بات بھی واضح کر دی. نفس تنگ دلی کی طرف جلدی مائل ہو جاتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم جلدی اپنی بہت سی چھوٹی چھوٹی چیزوں کا ایگو ایشو بنا کے ان کو میگنیفائڈ کر دیتے ہیں. تنگ دلی کی طرف جلدی مائل ہو جاتے ہیں، یعنی ہم دوسرے کو جلدی معاف نہیں کر پاتے. تو جتنا شوہر اور بیوی کا رشتہ مضبوط ہے اتنا ہی شوہر اور بیوی کا رشتہ ایک طرح سے نازک بھی بہت ہے. اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ آپ اپنے گھر کے اندر ایسا ماحول بنا کر رکھیں جس کے اندر جھگڑے کی فضا نہ بنے، اور اپنی بیٹیوں کو بھی ایسی تربیت دینے کی ضرورت ہے کہ جس میں وہ حالات کو مولڈ کر سکیں بہتری کی طرف. ان کو سکھایا جائے جھک کر رہنا، ان کو سکھایا جائے کہ وہ کس طرح سے گھر کے اندر معاملات کو، سچویشنز کو ہینڈل کر سکتی ہیں. اس لیے اللہ نے کہا کہ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، نفس جو ہیں وہ تنگ دلی کی طرف جلدی مائل ہو جاتے ہیں. یعنی جب بھی شوہر اور بیوی کے درمیان میں جھگڑا ہوگا، اگر ایگو کو لایا گیا درمیان میں تو جھگڑا بلا وجہ میگنیفائڈ ہو جائے گا. لیکن اگر تم لوگ احسان سے پیش آؤ اور خدا ترسی سے کام لو. یہ کس سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں؟ مردوں سے کہہ رہے ہیں یہاں پہ. تو یقین رکھو کہ اللہ تمہارے اس طرز عمل سے بے خبر نہ ہوگا. بیویوں کے درمیان پورا پورا عدل کرنا تمہارے بس میں نہیں ہے. ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء. نساء کا مطلب یہاں پر ہر طرح کی عورت نہیں ہے، یہاں نساء کا مطلب صرف ازواج ہیں، بیویاں ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ تم اگر جو اجازت دی گئی ہے، جو گنجائش دی گئی ہے ایک سے زیادہ نکاح کرنے کی، تو یہ بھی دیکھ لو کہ جس نے تمہیں بنایا ہے، جو تمہاری فطرت کو جانتا ہے، وہ تمہیں بتا رہا ہے کہ تمہارے لیے عدل کرنا جو ہے وہ آسان نہیں ہوگا، مشکل ہو جائے گا. لن تستطيعوا، آیا ہرگز تم میں استطاعت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے خود کہہ دیا. تو گنتی کے چند لوگ ہو سکتے ہیں جو کہ ایسے ہوں کہ جو عدل قائم رکھ سکیں، ورنہ میجورٹی لوگ جو ہیں وہ جب دو سے تین اور تین سے چار نکاح کی طرف جاتے ہیں تو کسی نہ کسی ایک کے ساتھ زیادتی کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایک چیز یہاں پر اور بھی بتائی ہے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا ولن تستطیعوا ان تعدلوا بین النساء، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ گنتی کرنے والی چیزوں میں شوہر کو برابری کرنی چاہیے، جیسے گھر جیسا ایک کو دیا ہے، جتنے گز کا گھر ایک کو دیا ہے اتنے ہی ہزار گز کا گھر اس کو دوسری کو بھی دے، جتنی فیسلٹیز پہلی بیوی کو دی ہیں اتنی ہی فیسلٹیز دوسری بیوی کو بھی دے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات بتا چکے ہیں کہ جذبات کے معاملے میں پکڑ نہیں ہے، جذبات میں ہو سکتا ہے کہ دل کا جھکاؤ کسی ایک کی طرف ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج کے درمیان مکمل عدل کیا کرتے تھے، لیکن دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ مجھے معاف فرما دے، میرا دل عائشہ کی طرف زیادہ جھکتا ہے۔ تو جذباتی لگاؤ، جذباتی اٹیچمنٹ الگ چیز ہے، لیکن جو مٹیریلسٹک چیزیں ہیں اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم ضرور جو ہے عدل کر کے رکھو، تم چاہو بھی تو اس پر خود قادر نہیں ہو سکتے۔ یہ کس کی بات کی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر، کس چیز پر قادر نہیں ہو سکتے؟ ایموشنل اٹیچمنٹ کے تمہاری کس کے ساتھ ہو۔ دنیاوی لحاظ سے تم عدل کر سکتے ہو لیکن ایموشنل اٹیچمنٹ کے لحاظ سے تم عدل نہیں کر سکتے۔ لہذا قانون الہی کا منشا پورا کرنے کے لیے یہ کافی ہے کہ ایک بیوی کی طرف اس طرح نہ جھک جاؤ کہ دوسری کو ادھر لٹکتا چھوڑ دو، اگر تم اپنا طرز عمل درست رکھو اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ وتتقوا، جہاں جہاں گھر کے معاملات کو سنبھالنے کی بات آئے گی وہاں تقوی کا ذکر ضرور آئے گا۔ اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ چشم پوشی کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ لیکن آگے طلاق کی بات آ گئی، اگر زوجین ایک دوسرے سے الگ ہی ہو جائیں، اگر وہ طلاق کا سوچ ہی لیں، تو اللہ اپنی وسیع قدرت سے ہر ایک کو دوسرے کی محتاجی سے بے نیاز کر دے گا۔ کیا مطلب ہے؟ مثال کے طور پر اگر طلاق ہو ہی جاتی ہے تو پھر ضروری کیا ہے کہ بیوی یہ نہ سمجھے کہ اب میرے لیے طلاق کوئی سٹگما ہو گئی، اب یہ نہ سمجھے کہ میرا رازق تو میرا شوہر تھا، اب مجھے کھلائے گا کون، پہنائے گا کون، پلائے گا کون۔ یہ بتا دیا گیا یہاں پر کہ اللہ تعالیٰ کی اپنی وسیع قدرت سے اللہ چاہے تو ایک دوسرے کو بے نیازی سے، محتاجی سے بچا سکتا ہے۔ یعنی شوہر یہ نہ سمجھے کہ اگر بیوی نہیں ہوگی تو اس کا گھر نہیں چلے گا، اور بیوی جس کو طلاق ہوئی ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ شوہر اس کا رازق تھا اور اس کے اب جو کام ہیں، جو اس کی نیسیسٹیز ہیں، وہ کون پورا کرے گا۔ تو اس چیز کی طرف اشارہ کر دیا گیا۔ اللہ کا دامن بہت کشادہ ہے اور وہ دانا اور بینا ہے، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا ہے، تم سے پہلے جن کو ہم نے کتاب دی تھی انہیں بھی یہی ہدایت کی تھی اور اب تم کو بھی یہی ہدایت کرتے ہیں۔ کیا ہدایت کی؟ ان اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے ہوئے کام کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے، آپ نے فرمایا اوصیکم ونفسی للتقوی، میں تم کو بھی اور اپنے آپ کو بھی تقوی اختیار کرنے کی نصیحت کرتا ہوں، اگر تم اللہ سے ڈرتے ہوئے کام لو، لیکن اگر تم نہیں مانتے تو نہ مانو، آسمان اور زمین کی ساری چیزوں کا مالک اللہ ہی ہے اور وہ بے نیاز ہے، ہر تعریف کا مستحق۔ ہاں اللہ ہی مالک ہے ان چیزوں کا جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں، اور کارسازی کے لیے بس وہی کافی ہے، اگر وہ چاہے ان یشا یذہبکم ایہا الناس ویأتی بآخرین بآخرین، اور اگر وہ چاہے تو تم لوگوں کو ہٹا کر تمہاری جگہ دوسروں کو لے آئے، اور وہ اس کی پوری قدرت رکھتا ہے۔ جو شخص محض ثواب دنیا کا طالب ہو، اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے پاس ثواب دنیا بھی ہے اور ثواب آخرت بھی، اللہ سمیع اور بصیر ہے۔ مسلمانوں کو بتا دیا گیا کہ اپنے ٹارگٹس ہائے رکھو، اونچے ایم ڈالو۔ یاد رکھو، اللہ جس کو عزت دینا چاہے اس کو کوئی ذلت نہیں دے سکتا، اور جس کو اللہ جو ہے ذلیل کرنا چاہے اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یا ایہا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، انصاف کے علم بردار اور خدا واسطے کے گواہ بنو۔ یعنی اگر تم سے غلطی ہوئی ہے تو اپنی غلطی مان لو۔ انسان اگر زندگی کے ہر اسپیکٹ میں اپنا یہ ایٹیٹیوڈ رکھے کہ جب غلطی ہو غلطی کو مان لے، تو بہت جلدی سے معاملات سلجھ سکتے ہیں، بہت جلدی سے جھگڑے حل ہو سکتے ہیں۔ لیکن اگر ہم نے اپنی ایگو کو اتنا فیڈ کیا ہو کہ ہم کسی کو سوری نہ بول سکیں، اگر ہم نے اپنی ایگو کو اتنا زیادہ بڑا کیا ہو کہ ہماری ایگو کے پیچھے باقی سب لوگ چھپ جائیں، تو پھر انسان کے لیے سوری بولنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یہ بات یہاں واضح کی گئی کہ انصاف کے علم بردار بنو چاہے تمہارے خلاف ہی فیصلہ کیوں نہ جاتا ہو، اگرچہ تمہارے انصاف اور تمہاری گواہی کی زد خود تمہاری اپنی ذات پر یا تمہارے والدین اور رشتہ داروں پر ہی کیوں نہ پڑتی ہو. فریق معاملہ خواہ مالدار ہو یا غریب، اللہ تم سے زیادہ ان کا خیر خواہ ہے، لہذا اپنی خواہش نفس کی پیروی میں عدل سے باز نہ رہو. لیکن اگر تم نے لگی لپٹی بات کہی یا سچائی سے پہلو بچایا تو جان رکھو جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو اس کی تمام خبر ہے. ہم نے کل بھی بات کی تھی کہ یہاں پر گھریلو معاملات کے اندر بھی انصاف رکھنے کی بہت زیادہ تاکید آتی ہے، کیونکہ ہم عورتیں ہیں اور ہمارا زیادہ تر تعلق گھر کے معاملات کے ساتھ ہوتا ہے. تو جب آپ کو گھر میں کسی کی سپورٹ کرنی ہو، مثال کے طور پر آپ کے دو بھائی ہیں، آپ کے دو بھائیوں میں سے ایک بھائی جو ہے وہ دوسرے بھائی پر زیادتی کرتا ہے، اب کیا آپ زیادتی کرنے والے بھائی کو بتائیں گی نہیں کہ بھائی تم سے زیادتی ہوئی ہے، یا آپ کہیں گے کہ مجھے کیا ضرورت ہے کہنے کی، میں تو دونوں سے معاملہ اچھا رکھتی ہوں، میں دونوں کے معاملے میں نہیں بولتی، میں کسی کو بتاتی نہیں کہ کون غلط ہے اور کون مظلوم ہے. اس کا مطلب ہے آپ نے حق کا ساتھ نہیں دیا، اس کا مطلب ہے آپ نے عدل کا ساتھ نہیں دیا، آپ نے عدل سے معاملہ نہیں کیا. اگر دو لوگوں میں جھگڑا ہو جائے اور ان میں سے دو میں سے ایک چاہے آپ کو کتنا ہی عزیز کیوں نہ ہو لیکن غلطی پر ہو، تو اس کی غلطی کو اس کو بتا ضرور دیں، یہ بھی اس کے ساتھ ہمدردی ہے تاکہ وہ اپنی اصلاح کر سکے. یا کم سے کم اگر اس نے اپنی اصلاح نہیں کی تو آپ تو اپنی گواہی اللہ کے ہاں لکھوا دیں گی کہ آپ نے حق کا ساتھ دیا. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ایمان لاؤ اللہ پر. یا ایہا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یہ کیا آلریڈی تو ایمان لا چکے ہیں، پھر اللہ کہہ رہا ہے آمنو باللہ، اس کا مطلب ہے ایمان دو طرح کا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایہا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو یعنی ایمان لا چکے ہو، آمنو باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ، یعنی تم ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر، اس کتاب پر جو اس نے نازل کی ہے اپنے رسول کے اوپر. یہ دو طرح کا ایمان کیسا ایمان ہوتا ہے؟ ایک ایمان ہوتا ہے آپ کا اور میرا لیگل سٹیٹس مسلمان ہونے کا. آپ کو یہ بات معلوم ہوگی کہ جیسے ہی کوئی انسان اگر مسلمان ہونا چاہتا ہے، ریورٹ ہونا چاہتا ہے، تو اس کو صرف ایک کام کرنا ہوتا ہے، اس کو شہادہ پڑھنی ہوتی ہے، کلمہ شہادت پڑھنا ہوتا ہے، اور وہ اسلام کی جیوگرافیکل باؤنڈری کے اندر آ جاتا ہے. مثال کے طور پر ایک ہندو ہے، اس نے کہا میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، اس کو آپ نے کلمہ پڑھایا، اب وہ مسلمان ہو گیا. یا مثال کے طور پر ایک مسلمان ہے جو بظاہر بہت سے کبیرہ گناہ کرتا ہے لیکن کلمہ پڑھتا ہے، یا اس کو نماز کا بھی معلوم ہے کہ نماز بھی پڑھی جاتی ہے، کبھی کبھی نماز پڑھ بھی لیتا ہے، کبیرہ گناہ میں انوالو ہے، زنا کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، غیبت کرتا ہے، سود کھاتا ہے، پھر بھی وہ مسلمان ہی رہے گا. کبیرہ گناہ کرنے سے کوئی انسان جو مسلمان ہے وہ اسلام کے دائرے سے باہر نہیں نکل جاتا، یہ بات ذہن میں رکھیں. تو یہ دو ایمان جو یہاں بتائے گئے، ان دو ایمانوں میں سے یہ جو ایمان ہے وہ یہ ہے، ایک ایمان ہے آپ کا اور میرا لیگل سٹیٹس مسلمان ہونے کا، وہ آ گیا یا ایہا الذین آمنو کے اندر، یہ آپ کا اور میرا لیگل ایمان ہے، قانونی ایمان ہے. جو دوسرا آیا آمنو باللہ، یہ والا کون سا ایمان لاؤ؟ اب یہ تمہارا حقیقی ایمان ہوگا، تصدیق بالقلب والا ایمان. آپ نے بچپن میں ایمان مفصل، ایمان مجمل پڑھے ہوں گے، اس میں آپ پڑھتی تھی تصدیق بالقلب، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. اقرار باللسان، زبان سے اقرار کرنا آپ کا اور میرا لیگل سٹیٹس ہے مسلمان ہونے کا. و تصدیق بالقلب، دل سے اس کی تصدیق کرنا، دل اوتھینٹیفائی کرے کہ ہاں میں مسلمان ہوں، عمل میں مومن بن کر دکھانا، پریکٹسنگ مسلمان بن جانا، یہ آپ کے ایمان کا اونچا درجہ ہے جس کو ایمان کے حقیقی ایمان کے طور پر بھی اسکالرز نے نام دے کر مینشن کیا ہے. تو یہ دو ایمان کا یہاں پر ذکر ہے. مثال کے طور پر ایک انسان ہے، اس کے دو بیٹے ہیں، ایک آدمی کے جو دو بیٹے ہیں ان میں سے ایک بیٹا مسلمان ہے، ان میں سے ایک بیٹا نمازی ہے، پرہیزگار ہے، متقی ہے، روزے رکھتا ہے، سچ بولتا ہے، کاروبار میں احتیاط رکھتا ہے، اس کے مقابلے میں جو دوسرا بیٹا ہے وہ کبیرہ گناہ کرتا ہے. اب اس شخص کا انتقال ہوگا تو وراثت کا مال کس کو تقسیم ہوگا، نیک کو یا گناہگار کو؟ دونوں کو ہوگا. جو گناہگار ہے وہ اس وجہ سے کہ گناہ کرتا ہے وراثت کے حق سے جو ہے فارغ نہیں ہو جائے گا، تو مسلمان وہ رہے گا. تو ہم مسلمانوں کے دو سٹیٹس ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے ہمارا لیگل سٹیٹس، ایک ہوتا ہے ہمارا قلبی سٹیٹس، ہارٹ ریلیشن شپ آپ کا اللہ کے ساتھ، جو آپ کو عمل میں دوڑا دیتا ہے. اور یہ جو آپ کا حقیقی ایمان ہوتا ہے یہ آپ کے عمل سے جھلکتا ہے، ہو سکتا ہے آپ مسلمان ہو لیکن آپ کا عمل مسلم نہ ہو، تو آپ صرف اپنے لیگل سٹیٹس کے ساتھ مسلمان ہیں، لیکن اگر میرے عمل کے اندر اسلام جھلک رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ میں نے لیگل سٹیٹس سے بڑھ کر اپنے دل کے اندر گواہی دے دی کہ میں اللہ کا خوف بھی رکھتی ہوں اور اللہ سے محبت بھی رکھتی ہوں اور اس کی دی ہوئی شریعت کو مانتی ہوں. اپنے رسول پر جو اس نے کتاب نازل کی ہے اس پر ایمان لاؤ، اور ہر اس کتاب پر جو اس سے پہلے وہ نازل کر چکا ہے، جس نے اللہ اور اس کے ملائکہ اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں اور روز آخرت سے کفر کیا، وہ گمراہی میں بھٹک کر بہت دور نکل گیا. رہے وہ لوگ جو ایمان لائے پھر کفر کیا. ان الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، ثم کفروا، پھر کفر کیا. ثم آمنوا، پھر ایمان لائے. ثم کفروا، پھر کفر کیا. ثم مزدادو کفرا، اور پھر کیا ہوا، اپنے کفر میں بڑھتے چلے گئے. اللہ ہرگز ان کو معاف نہ کرے گا اور نہ کبھی ان کو راہ راست دکھائے گا. کیا مطلب ہے یہاں پر؟ کہ ان کے دل کے اندر ایمان کی روشنی آئی تھی، لیکن ان کی ٹیمپٹیشن نے، ان کی ہوا نے، ان کے خواہشات نے ان کو عمل میں پیچھے کر دیا، تو ایمان کا بلب بجھ گیا. پھر تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے توبہ کی، پھر انہوں نے اس کے بعد عمل کرنے کی ٹھانی، لیکن جب عمل کرنے کی باری آئی تو وہ عمل نہیں کر سکے. آپ دیکھیں دنیا میں یہ جو ہمارے بلب ہوتے ہیں، آپ کا انرجی سیور ہے یا آپ کے جو بلب ہیں، جو شینڈلیئر میں آپ کے بلب لگے ہوتے ہیں، اگر یہ فلکچویٹ کرتا رہے کرتا رہے کرتا رہے تو کیا ہوتا ہے؟ فیوز ہو جاتا ہے. ایمان کا بلب بھی دل کے اندر اگر فلکچویٹ کرتا رہے تو ایک وقت آتا ہے کہ یہ فیوز ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی طرف یہاں اشارہ کیا ہے، اور یہ لائف سٹائل اور یہ مائنڈ سیٹ ہے منافق کا. اللہ ایسے لوگوں کو ہرگز معاف نہ کرے گا اور نہ کبھی ان کو راہ راست دکھائے گا. اور جو منافق اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا رفیق بناتے ہیں، انہیں یہ مژدہ سنا دو کہ ان کے لیے دردناک سزا تیار ہے. کیا یہ لوگ عزت کی طلب میں ان کے پاس جاتے ہیں؟ حالانکہ عزت تو ساری کی ساری اللہ ہی کے لیے ہے. اللہ اس کتاب میں تم کو پہلے ہی حکم دے چکا ہے کہ جہاں تم سنو کہ اللہ کی آیات کے خلاف کفر بکا جا رہا ہے اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، وہاں نہ بیٹھو جب تک کہ لوگ کسی دوسری بات میں نہ لگ جائیں. اگر تم ایسا کرو گے تم بھی انہی کی طرح ہو جاؤ گے. یقین جانو، ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا، اللہ منافقوں کو اور کافروں کو جہنم میں ایک جگہ جمع کرنے والا ہے. یعنی ایسی باتوں میں انوالو نہ ہونا جو باتیں اسلام کے خلاف ہوں. اسلام کے خلاف باتیں کون کرتا ہے؟ جو بہت کم پڑھا لکھا ہوتا ہے وہ کرتا ہے، جو جاہل ہوتا ہے وہ کرتا ہے، یا جو اچھا خاصا پڑھا لکھا ہوتا ہے، ایلیٹ کلاس کا ہوتا ہے، ڈگری یافتہ ہوتا ہے، وہ کرتا ہے. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہمارے معاشرے میں اللہ اور اللہ کے دین کے خلاف باتیں کرنے والے وہ ہیں جو بہت بڑے بڑے پروفیشنز کے اندر ہیں، جو بڑی بڑی پوسٹ کے اوپر ہیں، جن کے پاس بڑی بڑی فورن ڈگریز ہیں. اور جب ان کے منہوں سے ہم ایسی باتیں سنتے ہیں تو ہماری ہمت نہیں ہوتی کہ ہم ان کی محفل چھوڑ کر اٹھ کر چلے جائیں، اس لیے کہ ہم ان کی پرسنالٹی سے باہر ہار مروب ہو جاتے ہیں. آپ حجاب کرتی ہیں، آپ پردہ کرتی ہیں، آپ اپنے عزت کا بھی خیال رکھتی ہیں، شریعت کے مطابق ایک پراپر پروٹوکول کے ساتھ گھر سے نکلتی ہیں، لیکن یہ بات آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے دیکھیں کہ کیا آپ جب کسی خاتون کو دیکھتی ہیں جو بہت اچھی ویل ڈریسڈ ہوتی ہیں تو کیا آپ کی نظریں تھوڑی دیر کے لیے ان پر ٹک نہیں جاتی؟ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اس کا مطلب ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے ہمیں وہ چیز جو ہے وہ امپریس کرتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں مجھے اور آپ کو یہ بات کہی کہ چاہے دین کے خلاف کوئی بھی بات کرے، چاہے وہ دنیاوی لحاظ سے کتنا ہی ایلیٹ کیوں نہ ہو، تم اس کی محفل میں نہ بیٹھو. تم اس کی باتیں سن کر خاموشی سے شرمندہ مت ہوتے رہو دل کے اندر جب وہ اسلام اور شریعت کے اوپر انگلی اٹھائے، بلکہ یا تو اس محفل کو چھوڑ دو یا محبت کے ساتھ اور پولائٹلی اور حکمت کے ساتھ، وزڈم کے ساتھ اس کی بات کا جواب دو. یہ منافق تمہارے معاملے میں انتظار کر رہے ہیں کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. اگر اللہ کی طرف سے فتح تمہاری ہوئی تو آ کر کہیں گے کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ اگر کافروں کا پلہ بھاری رہا تو ان سے کہیں گے کیا ہم تمہارے خلاف لڑنے پر قادر نہ تھے؟ پھر بھی ہم نے تم کو مسلمانوں سے بچایا. بس اللہ ہی تمہارے اور ان کے معاملے کا فیصلہ قیامت کے روز کرے گا، اور اس فیصلے میں اللہ نے کافروں کے لیے مسلمانوں پر غالب آنے کی ہرگز کوئی سبیل نہیں رکھی. تو کفار کا جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ مسلمانوں کو ڈیگریڈ کرنے کی طرف اپنے جملوں کا اظہار کرتے ہیں، اس انداز میں بات کرتے ہیں. مسلمان ایسے میں کبھی اپولوجیٹک نہ ہو، مسلمان شرمندہ نہ ہوں، مسلمان جان لیں کہ ان کے پاس جو شریعت ہے وہی اصل میں حق ہے۔ یہی چیز آپ کو اور مجھے ایمان میں آگے سے آگے لے جا سکتی ہے۔ یہ منافق اللہ کے ساتھ دھوکے بازی کر رہے ہیں، حالانکہ در حقیقت اللہ ہی نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ جب نماز کے لیے اٹھتے ہیں، وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى، جب نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو قسمساتے ہوئے محض لوگوں کو دکھانے کی خاطر اٹھتے ہیں اور اللہ کو کم ہی یاد کرتے ہیں۔ لا الہ الا ہی ولا الہ الا ہی، کفر و ایمان کے درمیان ڈاواں ڈول ہیں، نہ پورے اس طرف ہیں نہ پورے اس طرف۔ جسے اللہ نے بھٹکا دیا ہو اس کے لیے تم کوئی راستہ نہیں پا سکتے۔ نفاق کا مرض بہت تکلیف دہ ہوتا ہے، اور جس کی کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ منافق بظاہر جو ظاہر کر رہا ہوتا ہے کہ بہت پرسکون ہے، اندر سے پرسکون نہیں ہوتا، نہ اس کو سانس آتا ہے نہ اس کی سانس رکتی ہے۔ منافق کا حال یہ ہوتا ہے جیسے دو کشتیوں کا مسافر بتا دیا گیا، اور یہ منافق ہی ہے جو اکثر نان مسلم سے مروب بھی ہو جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کو منافقت سے محفوظ رکھے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا رفیق نہ بناؤ۔ بتا دیا گیا، جس کا ایمان کمزور ہوگا اس میں نفاق آئے گا، جس میں نفاق آئے گا وہ کافروں سے امپریس ہو جائے گا۔ کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ کو اپنے خلاف صریح حجت دے دو؟ بتانے کا مقصد کیا ہے کہ کافروں کو اپنا رول ماڈل نہ بنانا، ان کے کلچر سے امپریس نہ ہونا، ان کا لائف سٹائل اپنی زندگی کے اندر نہ لے کر آنا۔ اتنا زیادہ لے آؤ ان کا لائف سٹائل کہ تمہیں رسول اجنبی لگنے لگے، سنت تمہیں اسٹرینج لگے، اور کافروں کا طریقہ جو ہے وہ تمہیں اپنے لیے کامن لگے۔ اعمال نامے میں جس کے یہ ایٹیٹیوڈ نظر آ گیا، اس کی تو پھر قیامت کے دن شامت ہے، اس کے خلاف تو اللہ تعالیٰ کو سالڈ ایویڈنس مل گئی۔ تو ہمیں یہ اس بات کا خیال رکھنا ہے، ہم نے اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ میں نے اور آپ نے کلمہ پڑھا ہے اور اس کے تقاضے پورے کرنے ہیں، ویسے جنت نہیں ملے گی۔ ہمیں صرف اپنے دین کے اندر وہ حدیث یاد رہ جاتی ہے کہ جس نے ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لیا اس کو جہنم کی آگ نہ چھوئے گی، لیکن اس حدیث کا کانٹیکسٹ دیکھے بغیر، اس کی ایکسپلینیشن دیکھے بغیر ہم کیسے اس طرح کے گمان اپنے بارے میں کر سکتے ہیں؟ جس نے کلمہ پڑھا اور اس کے تقاضے پورے کیے، کلمہ ایک عہد ہے، آپ کا اور اللہ کے درمیان میں امانت ہے۔ اگر میں نے امانت میں خیانت کر دی تو پھر کیسے مجھے انعام ملے گا؟ تو یہ بتا دیا گیا کہ جو کلمے کے تقاضے پورے کرے گا، اپنے عہد کو پورا کرے گا، اس کے لیے پھر جہنم کی آگ حرام ہو جائے گی۔ ورنہ اس کا حال کیسا ہوگا؟ اس کا حال منافقین جیسا ہو جائے گا، اگر زبانیں کلمہ پڑھیں اور دل جو ہے اس کی ساری اٹیچمنٹ غیر مسلموں کے ساتھ ہو۔ یقین جانو، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق جہنم کے سب سے نیچلے طبقے میں ہوں گے۔ منافق کون ہوتا ہے؟ کلمہ گو مسلمان۔ منافق کلمہ گو مسلمان ہوتا ہے، اور اللہ نے کہا کہ وہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے، اور تم کسی کو ان کا مددگار نہ پاؤ گے۔ آگے اللہ نے کیا کہا؟ الا الذین تابوا، سوائے اس کے جن لوگوں نے توبہ کر لی۔ یعنی یہ علاج بتایا جا رہا ہے، یہ بتا دیا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے، اسکالرز کہتے ہیں کہ منافقت کا مرض ٹرمینل النس نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کے بعد انسان کو اپنے آپ سے امید نہ رہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے امید دلا دی اگلی ہی آیت میں کہ اگر تمہیں اپنے اندر نفاق کا مرض نظر آ رہا ہے تو یہ دیکھ لو کہ تمہارے پاس ابھی بھی علاج موجود ہے اپنا، تم اپنی نیسیسری سرجری کر سکتے ہو۔ اور وہ کیا ہے؟ الا الذین تابوا، اور وہ لوگ جو تائب ہو جائیں، اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں، اللہ کا دامن تھام لیں، واعتصموا باللہ، اللہ سے چمٹ جائیں اور اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر لیں، ایسے لوگ مومنوں کے ساتھ ہیں اور اللہ مومنوں کو ضرور اجر عظیم عطا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے واضح کر کے بتا دیا کہ اللہ تو پھر ان کے درجات ایسے بلند کرے گا، کیونکہ کلمہ گو مسلمان تھے، اللہ ان کو مومنوں کی صف میں کھڑا کر دے گا، اس لیے کہ انہوں نے مومنوں والا کام کیا، توبہ کی، اپنی اصلاح کی، اپنی غلطی پر ریگریٹ ہوا، اپنی اصلاح کر کے انہوں نے اپنے عمل کو درست کیا اور اپنے گناہوں سے اپنی نیکیوں کی طرف آ گئے، تو اللہ بھی ان کو انعام دے گا اور اللہ ان کو مومنوں کی صف میں کھڑا کر دے گا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے کہا، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، آخر اللہ کو کیا پڑی ہے کہ تمہیں خواہ مخواہ سزا دے؟ مثال کے طور پہ ایک اسکالر نے اتنی اچھی بات لکھی ہوئی تھی، انہوں نے کہا کہ جب آپ یہ منافق کی آیت پڑھتے ہیں کہ منافق جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوگا، اور آپ جب منافقت کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ منافقت کی نشانیاں کیا کیا ہوتی ہیں، کہ انسان زبان سے تو کلمہ پڑھے اور عمل میں اس کے شریعت نظر نہ آئے، تو وہ منافق ہے. تو ہر انسان کو اپنے بارے میں شک ہونے لگ جاتا ہے کہ کہیں میں منافق تو نہیں ہو گیا، اور پھر انسان کو شیطان جو ہے وہ آہستہ آہستہ نا امیدی کی طرف ڈریگ کرتا ہے. کہتا ہے لو اللہ نے اتنی سخت جہنم کیوں بنائی آخر کہ جس میں لوگوں کو جلاتا، اللہ نے آخر اتنی مشکل لائف سٹائل بنائی کیوں کہ ہمارا اتنا سخت امتحان ہو جاتا. شیطان منافق کے دل میں اور زیادہ وسوسے ڈالتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ آخر اللہ کو کیا پڑی تھی اللہ جہنم بناتا، جب اللہ اپنے آپ کو الرحمن اور الرحیم کہتا ہے تو اتنی سخت سزائیں کیوں بتاتا ہے قرآن کے اندر. دل میں خیال آ سکتا ہے، اللہ نے کہا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم. اللہ نے جواب دے دیا اللہ کو کیا پڑی ہے تمہیں خواہ مخواہ سزا دے، اگر تم شکر گزار بندے بنے رہو تو کیا کرنا ہے، جب مشکل آئے شکر گزاری. یہ شکر گزاری، اور آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ شکر گزاری کے کئی درجے آتے ہیں، سب سے آخری درجہ شکر گزاری کا یہ ہے کہ انسان اس حالت میں شکر کرے جب اس سے کوئی چیز لے لی جائے. حسن بصری کے لیے آتا ہے کہ ایک مرتبہ ان کی بیٹی کو چوٹ لگ گئی. امیجن کریں حسن بصری کی بیٹی ہیں، اور کوئی بہت بڑی بیٹی نہیں تھی کہ 24-25 سال کی بیٹی ہوں، چھوٹی عمر کی بچی کے لیے آتا ہے کہ ان کی بیٹی کو چوٹ لگی، اور جب والد پریشان ہو کر ان کے پاس گئے اور پوچھا کہ بیٹی تمہیں چوٹ لگی، تو دیکھا اس کے ہاتھ سے خون بہ رہا ہے. تو والد پریشان ہوئے، والد نے کہا کہ یہ چوٹ کیسے لگی، تو بیٹی کی زبان سے سب سے پہلے نکلا الحمدللہ میری جان تو بچ گئی. آج ہمارے بچے تو رو رو کے سر جو ہے وہ اپنا گھما دیں اور ماؤں کا بھی گھما دیں اور گھروں کو سروں پر اٹھا لیں کہ خون نکل رہا ہے خون نکل رہا ہے، اب کچھ ہو جائے گا، اب ایمبولینس منگا لیں، اب اس کو کال کر دیں، اب گلوکوز منگوا کے جلدی سے پلا دیں، اب جلدی سے کچھ کریں، میرے ہاتھ میں کچھ ہو گیا ہے. نہیں، اللہ نے کہا ہے اللہ کو تمہیں عذاب دینے کا کوئی شوق نہیں ہے، اللہ کو کوئی پڑی نہیں تمہیں عذاب دینے کی. ان شکر تم، اگر تم شکر کرو گے. جو شکر کرتا ہے اسی کو مشکل میں صبر کرنا آتا ہے. جو شکر کر سکتا ہے وہی اپنے تقویٰ کو صحیح طرح سے استعمال کر سکتا ہے. تو اللہ نے کہا اگر تم شکر گزار بندے بنے رہو اور ایمان کی روش پر چلو، اللہ بڑا قدردان ہے اور سب کے حال سے واقف ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں منافقت سے محفوظ رکھے. منافقت جو ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے دین کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کر دیتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون دعاؤں کے اندر دعا آتی ہے اللہم طہر قلوبنا من النفاق، اللہ ہمارے دلوں کو نفاق سے پاک کر دے. واعمالنا من الریا، اللہ ہمارے اعمال کو ریا سے، شو آف سے پاک کر دے. ولساننا من الکذب، اللہ ہماری زبانوں کو جھوٹ سے پاک کر دے. واعیوننا من الخیانہ، اور ہماری آنکھوں کو خیانت سے پاک کر دے. فانک تعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اور اللہ تو جانتا ہے جو کہ سینوں میں ہم اپنے راز چھپاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر طرح کی منافقت سے محفوظ رکھے. اگر آپ کو اپنے بارے میں کبھی منافقت کا خدشہ محسوس ہو تو آپ اپنے ساتھ یہی کام کر لیں جو یہاں اس آیت میں، آیت نمبر 146 میں بتائے گئے ہیں. اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کے بعد آپ کے اندر سے منافقت کے مرض کو ختم کر دیں گے. پارا نمبر 6، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم، اللہ اس کو پسند نہیں کرتا کہ آدمی بدگوئی پر زبان کھولے الا یہ کہ کسی پر ظلم کیا گیا ہو، اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے. یہاں پر بات کا، گفتگو کا، قول کا ذکر آ گیا. قول جو ہوتا ہے، سپیچ جو ہوتی ہے، وہ انسان کی پرسنالٹی کو ریپرزینٹ کرتی ہے. انسان کے ذہن کے جو خیالات ہوتے ہیں وہی الفاظ کا روپ دھار کر الفاظ کی شکل میں زبان سے ادا ہوتے ہیں. تو بولنے میں بھی مجھے اور آپ کو سنت کو فالو کرنا ہے، بولنے میں بھی مجھے اور آپ کو سنت کو اپنانا ہے، اس لیے کہ کلام انسان کی شخصیت کا عکاس ہوتا ہے، اور کلام سے، غلط کلام کرنے سے مورل پولوشن معاشرے کے اندر پھیل جاتا ہے. زبان کی حفاظت کے بارے میں اگر آپ دین میں دیکھیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کو کئی احکامات مل جاتے ہیں کہ ہم اسی زبان کے ذریعے سے خیر کما سکتے ہیں، اسی زبان کے ذریعے سے شر کما سکتے ہیں. جھوٹ، غیبت، چغلی کر کے آپ اور میں اسی کے ذریعے شر کما لیتے ہیں. سچ بول کے، حق کا ساتھ دے کر، عدل کی بات کر کے آپ اور میں اسی سے خیر کما سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بات کرنے کے اوپر زور دیا کہ آدمی بدگوئی پر زبان نہ کھولے. بدگوئی یعنی بدگوئی کے لیے آتا ہے کہ بدگوئی جو ہے وہ ڈبل ایج سورڈ کا کام کرتی ہے. اپنے لیے تو انسان نقصان کرتا ہی کرتا ہے, سامنے والے کا بھی کبھی کبھی نقصان کر دیتا ہے. آپ نے سے پہلے بھی تزکیہ کا ذکر ابھی پڑھا ہے پچھلی آیات میں. تزکیہ مجھے اور آپ کو اپنی ذہنوں کا بھی کرنا ہے اور اپنے جسموں کا بھی کرنا ہے, اور ہمارے جسم کے تزکیے کے اندر ہی ہماری زبان کا تزکیہ آ جاتا ہے. اور ہم کسی دوسرے کی زبان تو نہیں پکڑ سکتے, ہم کسی دوسرے کا تزکیہ نہیں کر سکتے, لیکن اپنا تزکیہ کر سکتے ہیں, اپنی زبان کو تھام سکتے ہیں. تو جب کسی کا عیب دیکھیں تو اس کا اظہار نہ کریں, جب کسی کے بارے میں کوئی اس کی برائی سنیں اس کو لوگوں تک نہ پہنچائیں نہ پھیلائیں. اس لیے کہ جو بندوں کے خطاؤں کے اوپر دنیا میں پردہ ڈال دے گا, اللہ آخرت میں اس کی برائیوں کے اوپر, اس کی خطاؤں کے اوپر پردہ ڈال دے گا. تو یہ چیز مجھے اور آپ کو انشاءاللہ کرنی ہے, اپنی زبانوں کا بہت زیادہ کانشیس استعمال کرنا ہے تاکہ قیامت کے دن یہ زبانیں ہمیں جہنم میں گرانے کا باعث نہ بن جائیں. مظلوم ہونے کی صورت میں اگرچہ تم کو بدگوئی کا حق ہے. بدگوئی کا مطلب کیا ہے کہ اگر آپ مظلوم ہیں اور آپ کی بالکل مدد نہیں ہو رہی تو بد دعا آپ نہ دیں, یہ یاد رکھیں. جس نے بد دعا دے دی, اسکالرز کہتے ہیں اب وہ مظلوم نہیں ہو سکتا. بدگوئی کے اوپر زبان اگر آپ نے کھول دی تو اس کے سامنے کھول سکتے ہیں آپ کہ آپ کو ہو سکتا ہے کوئی جواب میں, ریٹرن میں آپ کا کوئی مسئلے کا حل بتا دے, یا آپ اپنی بات کر دیں. جیسے قرآن میں آتا ہے اگر تمہارے ساتھ کوئی برائی کرے تو تم اتنی ہی اس کا جواب جو ہے, برائی کا جواب اتنے ہی پرسنٹیج سے دے سکتے ہو. لیکن ساتھ ساتھ قرآن یہ بھی کہہ دیتا ہے کہ جب مظلوم زبان کھولتا ہے, جب مظلوم بدلہ لینے آتا ہے, تو مظلوم کے پاس چانسز زیادہ یہ ہوتے ہیں کہ پھر وہ ظلم کرنے لگ جاتا ہے. تو کوشش کریں کہ آپ لوگوں کی برائیوں کے اوپر خاموش رہیں, لوگوں کی خطاؤں کے اوپر خاموش رہیں. کسی کی برائی دیکھیں تو دوسروں سے ڈسکس نہ کریں, اسی انسان کو بتا دیں یا کسی دوسرے ایسے انسان کو بتا دیں جو اس انسان کو سمجھا سکتا ہو تاکہ وہ اپنی برائی دور کر لے. مثال کے طور پر آپ نے کسی انسان کو دیکھا جس کے بارے میں آپ کو پتا چلا کہ بہت جھوٹ بولتے ہیں. اب آپ کا اور اس کا ریلیشن شپ ایسا ہے کہ آپ اس کو ڈائریکٹ نہیں بتا سکتے کہ آپ اپنی اس عادت کو چھوڑ دیں. ایسے میں آپ کو کسی تھرڈ پرسن کو کہنا پڑے گا کہ جو اس کی اصلاح کے لیے اس کو بتائے. اب یہ تھرڈ پرسن وہ ہونا چاہیے جو جھوٹ بولتا ہے اس کا مخلص ہو, تاکہ آپ سے سننے کے بعد یہ معاشرے کے اندر, خاندان کے اندر سنسنی نہ پھیلائے بلکہ اس کی اصلاح کے لیے اس کو سمجھائے, اس سے بات کرے. لیکن اگر تم ظاہر اور باطن میں بھلائی ہی کیے جاؤ یا کم از کم برائی سے درگزر کرو تو اللہ کی صفت بھی یہی ہے کہ وہ بڑا معاف کرنے والا ہے, حالانکہ سزا دینے پر پوری قدرت رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا, اللہ بھی تو تمہارے گناہوں پر تمہیں فوراً نہیں پکڑتا. تمہاری زبان کے گناہ ہوں یا تمہارے جسم کے گناہ ہوں, تمہارے اعضاء کے گناہ ہوں, تمہارے جوارے کے گناہ ہوں, اللہ تو ہر گناہ کے اوپر آپ کی اور میری پکڑ نہیں کرتا. تو پھر تمہارے لیے بھی قول کا جہاد کرنا آسان ہے, زبانوں سے جہاد کرنا آسان ہے. میرے اور آپ کے یہی جہاد ہیں, میری اور آپ کی یہی ہجرتیں ہیں کہ زبان کے اوپر الفاظ آنے کے لیے مچلیں گے, لیکن آپ کا اور میرا جہاد کیا ہے کہ آپ اور میں ان غیبت کے الفاظ کو, ان غلط الفاظ کو جو کسی کی برائی میں نکل رہے ہیں, جو کسی کو طنز کرنے کے لیے نکل رہے ہیں, جو کسی کی چغلی میں نکل رہے ہیں, ہم ان کو روک لیں. اس کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا. جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں سے کفر کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کریں, یعنی رسولوں کو مانے بغیر, آپ اور میں کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری نجات ہو سکتی ہے؟ بتائیے, کیا اللہ کے رسول کو مانے بغیر نجات ہو سکتی ہے؟ جبکہ قرآن میں کتنی جگہ ہم نے پڑھ لیا اطیع اللہ و اطیع الرسول. تو رسولوں کے درمیان میں جنہوں نے تفریق کی کہ ہم اس رسول کو مانیں گے اور اس رسول کو نہیں مانیں گے, انہوں نے اپنا انجام خراب کیا. ہمیں رسولوں کے درمیان میں تفریق نہیں کرنی. آپ کو بتایا ہے تفریق بین الرسل اسلام میں کفر ہے, تفدیل بین الرسل اس کی اجازت ہے, یہ سنت سے ثابت بھی ہے. اور یہ بھی ایک چیز ذہن میں رکھیں, جب آپ دین میں سے, شریعت میں سے رسول کو نکال دیں گے تو دین آپ کی پسند کا دین بن جائے گا, آپ کا من پسند دین بن جائے گا. جب رسول کی تعلیمات کو نکال دیا تو پھر لوگوں نے یہ تک کہنا شروع کر دیا کہ زکوٰۃ دینا کوئی فرض نہیں ہے. جب رسول کی سنت کو نکال دیا تو لوگوں نے یہ تک سمجھنا شروع کر دیا کہ قربانی کرنا کوئی ضروری نہیں ہے, کوئی واجب نہیں ہے, قربانی نہ کرو, یہ پیسہ تم کسی غریب کو دے دو. یہ کب ہوتا ہے؟ جب رسولوں کو درمیان سے شریعت کے نکال دیا جاتا ہے اور شریعت کے اندر پھر پک اینڈ چوز کیا جاتا ہے. اور کہتے ہیں کہ ہم کسی کو مانیں گے اور کسی کو نہ مانیں گے، اور کفر اور ایمان کے بیچ میں ایک راہ نکالنے کا ارادہ رکھتے ہیں، یعنی کیا کرنا چاہتے ہیں، سب دین کو بلینڈر میں ڈال کر اس کی سمودی بنانا چاہتے ہیں، تو اللہ کا فیصلہ ان کے لیے کیا ہے؟ اللہ نے کہا اولئک هم الکافرون حقا، وہ سب پکے کافر ہیں، اور ایسے کافروں کے لیے ہم نے وہ سزا مہیا کر رکھی ہے جو انہیں ذلیل اور خوار کر دینے والی ہوگی. بس ایک رسول کو ایک پوسٹ مین کی طرح سمجھا، نعوذ باللہ، کہ بس ہمیں قرآن لا کر انہوں نے دے دیا، ہمیں انہوں نے بس اپنی جو تھی تعلیمات اللہ کی پہنچا دی. رسول کو پوسٹ مین کی طرح نہیں سمجھا جاتا، رسول جو ہیں وہ اللہ کے خط کو، اللہ کی کتاب کو سمجھانے کے لیے بھی بھیجے گئے ہیں، عمل کر کے دکھانے کے لیے بھی بھیجے گئے ہیں، شریعت کو امپلیمنٹ کر کے دکھانے کے لیے بھی بھیجے گئے ہیں. تو یہ بات یہاں واضح کر دی کہ جو رسول کو نہ مانے وہ پکا کافر، اپنا عقیدہ درست کر لو. بخلاف اس کے جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں کو مانیں ان کے درمیان تفریق نہ کریں، ان کو ہم ضرور ان کے اجر عطا کریں گے، اور اللہ بڑا درگزر فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے. آخرت کے بارے میں ایسا کانسیپٹ نہ رکھیں کہ جیسے ایک گرینڈ گیدرنگ ہوگی، ہم سب اکٹھے ہوں گے اور پھر ہمیں اپنی اپنی اعمال کی کتابیں دے دی جائیں گی، اور سب ہاتھ پہ ہاتھ مارتے ہوئے، ٹھٹے لگاتے ہوئے، ہنستے مسکراتے، کھلکھلاتے ہوئے جنت میں داخل ہو جائیں گے. بہت سخت وقت ہوگا، وہ وقت روز محشر کا جس کے لیے آتا ہے کہ جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا، شیبا کے الفاظ آتے ہیں، بوڑھا کر دے گا بچوں کو، اتنا سخت وقت ہوگا. وہ وقت جس دن کوئی سایہ نہ ہوگا سوائے اللہ کے عرش کے سائے کے، وہ وقت جس میں لوگ اپنے ہی پسینے میں اپنی ناک تک ڈوبے ہوں گے، وہ وقت جو شرمندگی کا وقت ہوگا، وہ وقت جو پریشانی کا وقت ہوگا. لیکن اس وقت کی پریشانی کام آئے گی؟ اس وقت کی پریشانی کام نہیں آئے گی. تو آج جو اللہ درگزر فرمانے والا تیار بیٹھا ہے، اللہ کی طرف سے تمام تعلیمات کو ایکسیپٹ کر لو. وحدت دین کا جو کانسیپٹ ہے اس کی جڑ کاٹ دی گئی. وحدت ادیان کا آپ نے لفظ سنا ہوگا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اہل کتاب آج تم سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ تم آسمان سے کوئی تحریر ان پر نازل کرو، تو اس سے بڑھ چڑھ کر کوئی ان پر آسمان سے تحریر نازل کراؤ، تو اس سے بڑھ چڑھ کر مجرمانہ مطالبے یہ پہلے موسیٰ سے بھی کر چکے ہیں. کیا کہا تھا موسیٰ علیہ السلام سے؟ آپ کو یاد ہوگا، موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے کہا تھا کہ اے موسیٰ ہم تمہارے رب کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں. اگر آپ اور میں اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں تو کیا کریں؟ کسی اسکالر نے کہا کہ اللہ کو دیکھنا چاہتے ہو، اپنے دل میں جھانک کر دیکھ لو. مومن کے دل میں رب آ جاتا ہے. کیوں؟ رب کی محبت ہوتی ہے. رب فزیکلی نہیں آ جاتا، رب کی محبت، شریعت کی محبت، قرآن کی محبت، ہدایت کی محبت، سنت کی محبت، یہ سب دل کے اندر ہوتی ہے، تو رب کی پہچان خود بخود ہو جاتی ہے. پھر شک نہیں رہتا کہ پتہ نہیں یہ جو رسول باتیں بتا رہے ہیں یہ سچی ہیں کہ نہیں ہیں. پھر انسان اسکیپزم کی تلاش میں نہیں رہتا. اس سے تو انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں خدا کو اعلانیہ دکھا دو، اور اس سرکشی کی وجہ سے یکایک ان پر بجلی ٹوٹ پڑی تھی. پھر انہوں نے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا، حالانکہ یہ کھلی کھلی نشانیاں دیکھ چکے تھے. اس پر بھی ہم نے ان سے درگزر کیا، ہم نے موسیٰ کو صریح فرمان عطا کیا اور ان لوگوں پر طور کو اٹھا کر اس فرمان کی اطاعت کا عہد لیا. یہ اللہ تعالیٰ نے جو طور کو اٹھایا تھا، یہ اللہ نے کیا ان لوگوں کو ڈرانے کے لیے اٹھایا تھا، یا ان کو احساس دلانے کے لیے اٹھایا تھا کہ اللہ کی ہستی کیا ہستی ہے؟ ان کو سمجھانے کے لیے بتایا تھا، ان کو سمجھانے کے لیے بتایا تھا کہ جو تم پر کتاب کی ذمہ داری دی جا رہی ہے یہ کتنی سخت ذمہ داری ہے، کتنی بڑی ذمہ داری ہے. ہم نے ان کو حکم دیا کہ دروازے میں سجدہ ریز ہوتے ہوئے داخل ہو. ہم نے ان سے کہا کہ سبت کا قانون نہ توڑو. دروازے میں سجدہ ریز ہوتے ہوئے داخل ہو، ہم نے پہلے بھی اس پر بات کی تھی کہ جب فتح نصیب ہو رہی ہو، کسی جگہ کو فتح کر کے تم ادھر جا رہے ہو، تو اللہ کے سامنے عاجزی اختیار کرتے ہوئے جاؤ، اکڑ کر نہ جاؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آتا ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہو رہے تھے، تو آپ کا سر مبارک جو تھا وہ اونٹنی کے بالوں سے، گردن کے بالوں سے ٹچ ہو رہا تھا، اتنا جھکے ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی اکڑ نہیں تھی، کوئی تکبر نہیں تھا، کوئی سیلف کریڈٹ نہیں تھا، کوئی اپنی تعریفیں نہیں تھیں، عاجزی. اس لیے ان سے بھی کہا کہ سجدہ ریز ہوتے ہوئے داخل ہو. ہم نے ان سے کہا کہ سبت کا قانون نہ توڑو، اور اس پر ان سے پختہ عہد لیا تھا. آخرکار ان کی عہد شکنی کی وجہ سے، اور اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا اور متعدد پیغمبروں کو قتل کیا، ہم نے پیغمبروں کو قتل تو نہیں کیا لیکن اس مسلمان امت نے کتاب کو ضرور جھٹلایا ہے، بالکل میری اور آپ کی کہانی ہے۔ ہم نے بھی کہا تھا لا الہ الا اللہ، کوئی الہ نہیں ہے اللہ کے سوا، لیکن ہم نے اپنی زندگی میں اپنے دلوں کے اندر کئی بت بنا کر رکھے ہیں۔ بنی اسرائیلیوں نے تو یہ کیا کہ بنی اسرائیلیوں نے پیغمبروں کا ناحق قتل کیا۔ اچھا، اگر پیغمبروں کا ناحق قتل کیا تو یہ بھی آپ اور میں ایک طرح سے اپنے ساتھ ریلیٹ کر سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علماء الامتی کل انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں۔ کیا آج سکالرز کا مرڈر نہیں ہوتا؟ کیا آج مفتیوں کا مرڈر نہیں ہوتا؟ کیا آج شیوخ کا مرڈر نہیں ہوتا؟ کتنی محنت کر کے ایک مفتی بنتا ہے، کتنی محنت کر کے ایک شیخ بنتا ہے، کتنی محنت اور پڑھائی کے بعد ایک عالم بنتا ہے، اور ٹارگٹ کلنگ کر کے اس کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ بالکل آپ کی اور میری کہانی، آیات کو بھی جھٹلایا، پیغمبروں کو بھی قتل کیا، اور پیغمبروں کو قتل کرنے کی دلیل ہمیں مل گئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے، اور یہاں تک کہا کہ ہمارے دل غلافوں میں محفوظ ہیں، یعنی پوائنٹ آف نو ریٹرن۔ خود سمجھ رہے ہیں یہ سارے کام کر کے کہ ہم تو بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، ہم نے تو سب سے بہترین کام کر رہے ہیں، حالانکہ در حقیقت ان کی باطل پرستی کے سبب سے اللہ نے ان کے دلوں پر ٹھپا لگا دیا ہے۔ کیسا ٹھپا لگاتا ہے؟ جب اللہ دل پر ٹھپا لگا دیتا ہے، نیکی بری لگنے لگ جاتی ہے اور برائی میں اٹریکشن پیدا ہو جاتی ہے، اور اسی وجہ سے یہ بہت کم ایمان لاتے ہیں۔ پھر اپنے کفر میں یہ اتنے بڑے کہ مریم پر سخت بہتان لگایا، وہ ورجن تھی، ان پر بہتان لگایا، اور ان پر بہتان کیا لگایا تھا؟ بنی اسرائیلیوں کی کہانی آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے کہا تھا کہ جوزف کارپینٹر کے ساتھ نعوذ باللہ مریم علیہ السلام کے ناجائز تعلقات ہیں، اور خود کہا کہ ہم نے عیسیٰ مسیح ابن مریم رسول اللہ کو قتل کر دیا ہے، حالانکہ فی الواقع انہوں نے نہ اس کو قتل کیا، نہ صلیب پر چڑھایا، بلکہ معاملہ ان کے لیے مشتبہ کر دیا گیا۔ اور جن لوگوں نے اس کے بارے میں اختلاف کیا ہے وہ بھی دراصل شک میں مبتلا ہیں، ان کے پاس اس معاملے میں کوئی علم نہیں ہے، یعنی ان کا عقیدہ گمان کی بنیاد پر ہے، محض گمان ہی کی پیروی کر رہے ہیں۔ انہوں نے مسیح کو یقیناً قتل نہیں کیا، بلکہ اللہ نے اس کو اپنی طرف اٹھا لیا، بل رفعہ اللہ، اللہ زبردست طاقت رکھنے والا اور حکیم ہے۔ کروسیفیکیشن کے عقیدے کے اوپر کرسچینٹی کی بنیاد ہے، اور کہنے لگے کہ ہم نے عیسیٰ کو اللہ کے رسول کو قتل کیا ہے، خود اپنی زبانوں سے انہوں نے اس چیز کو مان لیا۔ تو یہودی جو ہیں اور عیسائی جو ہیں، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو کروسیفائی کر دیا گیا، مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر اپنے پاس بلا لیا۔ یہ چیز جو ہے یہ قرآن اور باقی ان کی اہل کتاب کی تعلیمات میں الگ الگ ہے، اور اہل کتاب میں سے کوئی ایسا نہ ہوگا جو اس کی موت سے پہلے اس پر ایمان نہ لے آئے گا، اور قیامت کے روز وہ ان پر گواہی دے گا۔ یعنی عیسائیت کی بنیاد کو بتا دیا گیا کہ وہ کروسیفیکیشن کے اوپر ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام ہی آئیں گے، اور پھر مسلمان جو ہیں ان کے پیچھے جنگ لڑیں گے، اور یہ ساری پیشن گوئیاں جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں موجود ہیں، اور قیامت کے روز وہ ان پر گواہی دے گا، غرض ان یہودیوں کے اسی ظالمانہ رویے کی بنا پر، اور اس بنا پر کہ یہ بکثرت اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں؟ کیسے اللہ کے راستے سے روکتے ہیں؟ آج میں اور آپ دیکھیں، کیا ہمیں طاغوت اللہ کے راستے سے روکتا ہے؟ فیشن ہمارے معاشرے کا طاغوت ہے یا نہیں ہے؟ طاغوت کیا ہوتا ہے؟ ہر وہ سرکش قوت جو آپ کو اللہ کی نافرمانی کی طرف لے جائے۔ اگر فیشن مجھے اللہ کی نافرمانی کی طرف لے کر جا رہا ہے تو وہ آج کا طاغوت ہے۔ اگر اسلام کی طاقت جو ہے وہ عورتوں کے سروں پر دوپٹے لا سکتی ہے، تو پھر فیشن کی باتوں میں آ کر عورتوں کے سر ننگے نہیں ہونے چاہیے، یہ میرا اور آپ کا معاملہ ہونا چاہیے۔ لیکن اللہ سے جو راستے سے جو روکتے ہیں وہ بہرحال طاغوت کو فالو کرتے ہیں اور سود لیتے ہیں جس سے انہیں منع کیا گیا تھا، اور لوگوں کے مال ناجائز طریقوں سے کھاتے ہیں۔ ہم نے بہت سی وہ پاک چیزیں ان کے لیے حرام کر دیں جو پہلے ان کے لیے حلال تھیں۔ یعنی حرام ایک طرح سے محروم کے معنی میں بھی آتا ہے، کہ آپ نے دیکھا ہوگا تاریخ کے اندر کہ سود کی ابتدا کرنے والے یہودی تھے، سود سب سے پہلے انہوں نے ایجاد کیا، اور ان کی وجہ سے ہی سود جو ہے یہ اکانومی کے اندر دنیا کی پہلا ہے، اور اس کے بعد یہ تیزی سے پھیلتا ہوا سب کنونشنل بینکنگ کے اوپر یہ سسٹم آ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انہوں نے اپنے بارے میں کوئی چیزیں جو تھیں ان کو خود سے حرام کر لیا تھا، اور جو لوگ ان میں سے کافر ہیں ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر کے رکھا ہے، لیکن الراسخون فی العلم منہم، مگر ان میں جو لوگ پختہ علم رکھنے والے ہیں اور ایماندار ہیں وہ سب اس تعلیم پر ایمان لاتے ہیں جو اے نبی تمہاری طرف نازل کی گئی ہے اور جو تم سے پہلے نازل کی گئی تھی، اس طرح کے ایمان لانے والے اور نماز زکوٰۃ کی پابندی کرنے والے اور اللہ اور روز آخر پر سچا عقیدہ رکھنے والے لوگوں کو ہم ضرور اجر عظیم عطا کریں گے۔ اپنی ذمہ داری بخشش کی آپ کو اور مجھے خود اٹھانی ہے۔ اگر میں اور آپ فکر مند ہیں کہ اللہ بیٹھا ہے بخشنے کے لیے، اللہ موجود ہے غفور اور رحیم بن کے، تو میں دوسروں کی طرف نہ دیکھوں کہ جب سب بدلیں گے تو میں بھی بدل جاؤں گی، جب سب اللہ کی مغفرت کی طرف دوڑیں گے تو میں بھی اللہ کی مغفرت کی طرف دوڑ جاؤں گی۔ خود اس ذمہ داری کو محسوس کریں اور اللہ کے ساتھ اپنا معاملہ استوار کریں۔ جہاں تک سود کی بات ہے تو سود کے لیے آتا ہے احادیث کے اندر کہ سود کے 70 ڈفرینٹ لیولز ہیں، 70 مختلف درجے ہیں، اور جو اس کا سب سے زیادہ اس کا تکلیف دہ درجہ ہے وہ یہ ہے، جیسے کوئی سود کھانے والا شخص کیسے ہے، جیسے کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے، یہ سود کھانے والے کا معاملہ رکھا گیا ہے۔ اللہ ہم سب کو سودی کاروبار سے اور سود سے محفوظ رکھے۔ یہ جو بینکنگ سسٹم، انٹرسٹ بیس سسٹم سارے کا سارا ہے، یہ سب انہی کا بنایا ہوا ہے۔ اگر آپ نے تاریخ پڑھی ہو، تفاسیر میں آپ نے یہ پڑھا ہو، تو آپ کو پتا ہوگا کہ ہیکل میں بیٹھ کر یہودی جو تھے وہ سارا سودی کاروبار کیا کرتے تھے، وہیں سے اس کی ابتدا ہوئی تھی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہاری طرف اسی طرح وحی بھیجی ہے جس طرح نوح اور اس کے بعد کے پیغمبروں کی طرف بھیجی تھی، ہم نے ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب، عیسیٰ، ایوب، یونس، ہارون اور سلیمان کی طرف وحی بھیجی، ہم نے داؤد کو زبور دی، ہم نے ان رسولوں پر بھی وحی نازل کی جن کا ذکر ہم اس سے پہلے تم سے کر چکے ہیں، اور ان رسولوں پر بھی جن کا ذکر ہم نے تم سے نہیں کیا، ہم نے موسیٰ سے اسی طرح گفتگو کی جس طرح گفتگو کی جاتی ہے۔ اللہ نے کلام کیا موسیٰ علیہ السلام سے، اسی لیے موسیٰ علیہ السلام کا لقب آتا تھا کلیم اللہ، اللہ سے جنہوں نے بات کی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کی یہاں پر خصوصیات بتا دیں۔ اللہ نے اپنے کسی نبی سے بات کی، کسی کو اپنا دوست بنایا۔ ابراہیم علیہ السلام کے لیے آتا ہے واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا تھا۔ اللہ اس کلام کے ذریعے بات کرتا ہے، اور اللہ مجھ سے اور آپ سے بھی بات کرتا ہے۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں، اور جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو اللہ کے کلام کو ہم سن رہے ہوتے ہیں، اللہ ہم سے بات کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ شرف تو اللہ نے مجھے اور آپ کو بھی دیا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب اللہ سے بات کرتے تھے تو ان کو بہت کریونگ ہوتی تھی، وہ انتظار کرتے تھے کہ اللہ کے ساتھ ملاقات کا موقع کب آئے کہ میں اللہ سے بات کروں۔ ہمارا حال یہ ہے کہ نماز کا وقت ہو جاتا ہے اور ہم گھڑی دیکھ کے کہتے ہیں اچھا 15 منٹ اور، اچھا 15 منٹ اور سو جاتی ہوں، اچھا 10 منٹ اور پاور سنوز لگا کے سو جاتی ہوں، اچھا 5 منٹ اور سو جاتی ہوں۔ جب کسی ہستی کو، کوئی اعلیٰ ہستی ہو، کوئی آپ کی پسندیدہ ہستی ہو، یا کوئی بہت ہی مشہور ہستی ہو، چلیں مشہور ہستی مشیل اوباما آ گئیں، اور مشیل اوباما جو ہیں وہ آپ کے گھر شام میں آ رہی ہیں، آپ کو تو ایکسائٹمنٹ کے مارے نیند ہی نہیں آئے گی، میں کیا کر لوں اور کیا پہن لوں اور کس طرح سے ان کو جو ہے میں انٹرٹین کر دوں۔ جب آپ اپنی کسی پسندیدہ شخصیت سے ملتے ہیں تو آپ کا اس وقت معاملہ کیا ہوتا ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ملاقات پرولونگ ہو جائے، لمبی ہو جائے۔ آپ دیکھیں اکثر، آپ مثال کے طور پر اپنے بچوں کو ویژولاز کریں، ان کو اپنی پسند کی کوئی ٹی وی ایکٹر مل گئی یا کوئی ٹی وی اینکر مل گئی کسی گیدرنگ میں، اب وہ پہلے کوشش کرتے ہیں کہ ان کے برابر والی کرسی پر جا کر بیٹھ جائیں، پھر جب بیٹھ جاتے ہیں تو کہتے ہیں بچے کہ میں، مجھے آپ سے ایک سوال پوچھنا ہے، حالانکہ سوال کوئی نہیں پوچھنا ہوتا، صرف بات کرنے کی ایک تھوڑی سی جو ہے وہ اپرچونٹی چاہیے ہوتی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو ایسے اللہ سے بات کرنے کی کریونگ ہوا کرتی تھی۔ اللہ ہمارے اندر بھی جب ہم نماز پڑھیں تو یہ کریونگ پیدا کر دیں۔ یہ سارے رسول خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے بنا کر بھیجے گئے تھے تاکہ ان کو مبعوث کر دینے کے بعد لوگوں کے پاس اللہ کے مقابلے میں کوئی حجت نہ رہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو بھیجنے کا مقصد بتا دیا، لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّتٌ بَعْدَ الرُّسُلِ، تاکہ تمہارے پاس حجت نہ رہے، یہ تم اللہ کو نہ کہہ سکو کہ اللہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا شریعت پر کیسے عمل کرنا ہے، مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا اس حکم کی امپلیمنٹیشن کیسے ہوگی۔ اللہ نے اتمام میں حجت کے لیے انبیاء کو مبعوث فرمایا۔ یہاں یہ بات واضح کر دی گئی، رسول حجت بن کر آتے ہیں، تاکہ قیامت کے دن کوئی بھی یہ نہ کہہ سکے کہ اللہ مجھے علم نہیں تھا کہ آپ کو کون سی چیز پسند ہے اور کون سی چیز پسند نہیں ہے. اللہ بہرحال غالب رہنے والا اور حکیم اور دانا ہے. لوگ نہیں مانتے تو نہ مانے, مگر اللہ گواہی دیتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جو کچھ اس نے تم پر نازل کیا ہے اپنے علم سے نازل کیا ہے, اور اس پر ملائکہ بھی گواہ ہیں, اگرچہ اللہ کا گواہ ہونا بالکل کفایت کرتا ہے. رسول لوگوں کو برائی کا انجام بتانے آتے ہیں, زبردستی ایمان لانے کے لیے نہیں آتے. یہ بتا دیا گیا, اللہ گواہ ہے, اللہ نے تو علم دے دیا اور اللہ جانتا ہے کہ رسولوں نے بھی اس کو منو ان پہنچا دیا. جو لوگ اس کو ماننے سے خود انکار کرتے ہیں اور دوسروں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں, وہ یقیناً گمراہی میں حق سے بہت دور نکل گئے ہیں. اس طرح جن لوگوں نے کفر و بغاوت کا طریقہ اختیار کیا اور ظلم و ستم پر اتر آئے, اللہ ان کو ہرگز معاف نہ کرے گا اور انہیں کوئی راستہ بجوز جہنم کے راستے کے نہ دکھائے گا جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. اللہ کے لیے یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. یعنی بتا دیا گیا کہ اللہ تم لوگوں کو معاف کر دینے پر مجبور نہیں ہے. اگر تم سمجھتے ہو کہ ہم کلمہ گو ہیں اور ہم جنت میں جائیں گے, اگر تم سمجھتے ہو کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں اور ہم جنت میں جائیں گے, تو یاد رکھنا بنی اسرائیلیوں کا بھی یہی تھاٹ پیٹرن تھا. اللہ نے ان سے کہہ دیا تلک امانی یوہم, یہ تمہاری وش فل تھنکنگ ہے, اللہ کی رحمت کو اپنا رائٹ نہ سمجھنا. لوگوں, یہ رسول تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق لے کر آ گیا ہے, تو کیا کرو؟ نعتیں پڑھتے رہو, میلاد کرتے رہو, سلام پڑھتے رہو, اور سلام پڑھتے میں کھڑے ہو جاؤ, اور جو کھڑا نہ ہو اس کو کہو گستاخ رسول. یہ کرتے رہو, کیا کرو؟ ایمان لے آؤ. کس پر ایمان لے آؤ؟ جو تعلیمات وہ لے کر آئے ہیں. ایمان لانے کا مطلب کیا ہوگا؟ دو طرح سے اب آپ کو پتہ چل گیا ایمان لایا جاتا ہے. ایک, زبان سے اقرار کر کے کہ ہاں میں ایمان لائی, اللہ کے رسول نے جو جو تعلیمات دی ہیں وہ برحق ہیں. دوسرا, ایمان کیسے لایا جاتا ہے؟ عمل کے ذریعے. عمل اس کی گواہی دیتا ہے. اللہ نے کہا فآمنوا خیر لکم, ایمان لے آؤ تمہارے لیے یہی بہتر ہے. دین میں مبالغہ کر کے کسی چیز کا مقام بڑھا مت دینا. جس مقام پر رسول اللہ نے جس چیز کو رکھا ہے, اس مقام کے اوپر ہی اس چیز کو رکھنا. جو چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پسند کیا کرتے تھے, اسی چیز کو کرنا. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جو عیسائیوں نے ٹرینٹی کا عقیدہ اپنایا, وہ انہوں نے غلو کی وجہ سے کیا. غلو کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز میں اپنے ذہن سے اضافہ کر دینا, اپنی مرضی سے ایگزیجریشن کر دینا. جس چیز میں مبالغہ اسلام نے نہیں کیا, شریعت نے نہیں کیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا. تو بتا دیا گیا کہ رسولوں کی تعلیمات پر عمل کرنا اور اس میں اپنے عمل کو درست کرنا. اگر انکار کرتے ہو تو جان لو کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے سب اللہ کا ہے, اللہ حکیم بھی ہے اور علیم بھی. اے اہل کتاب, یا اہل الکتاب, لا تغلو فی دینکم, اللہ نے بتا دیا اپنے دین میں غلو نہ کرو. نوافل کو فرائض نہ بنا لو, فرائض کو نوافل نہ بنا لو. کلٹس نہ بنا لینا. دین میں مبالغہ خطرناک ہے. جو یہ مبالغہ ہوتا ہے, ایگزیجریشن دین میں ہوتا ہے, یہ انسان کو شرک اور بدعت کی طرف لے جاتا ہے. بدعت پیدا ہوتی ہیں. تو اللہ نے کہا دین میں ایگزیجریشن نہ کرو, اور اللہ کی طرف حق کے سوا کوئی بات منسوب نہ کرو. اہل کتاب کا, عیسائیوں کا غلو کیا تھا؟ کیا کیا تھا انہوں نے؟ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا ڈکلیئر کر دیا تھا. جو کام اللہ نے نہیں کہا, جو بات اللہ نے نہیں کہی, انہوں نے اپنی طرف سے بڑھا چڑھا کر دی. اس لیے دین میں غلو ہو گیا. مسیح عیسیٰ ابن مریم اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ اللہ کا ایک رسول تھا اور ایک فرمان تھا جو اللہ نے مریم کی طرف بھیجا, اور ایک روح تھی اللہ کی طرف سے جس نے مریم کے رحم میں بچے کی شکل اختیار کی. پس تم اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ. یعنی کیا کرو؟ اہل کتاب کو دعوت دی گئی کہ ٹرینٹی نہ کہو, بلکہ اللہ اور اللہ کے رسول کی شریعت پر ایمان لاؤ, اور نہ کہو کہ تین ہیں. ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خير لكم, باز آ جاؤ یہ تمہارے لیے بہتر ہے. اللہ تو بس ایک ہی خدا ہے, وہ پاک ہے اس سے کہ کوئی اس کا بیٹا ہو. زمین اور آسمانوں کی ساری چیزیں اس کی ملک ہیں, اور ان کی کفالت اور خبرگیری کے لیے بس وہ ہی کافی ہے. نصارہ 25 دسمبر کو اپنے نبی کی, عیسیٰ علیہ السلام کی سالگرہ مناتے ہیں, غلو کرتے ہیں. حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے آتا ہے, آپ آگے قرآن میں پڑھ لیں گے کہ ان کی پیدائش اس وقت ہوئی جو کھجوروں کے پکنے کا موسم تھا, اور کھجور پکتی ہے شدید گرمی کے اندر, سخت گرمی کے اندر کھجور پکتی ہے. تو عیسائیوں نے غلو کیا, 25 دسمبر کو اپنے نبی کی برتھ ڈے سیلیبریٹ کرتے ہیں. مسلمانوں نے غلو کیا اور کیا کرتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برتھ ڈے سیلیبریشن کرتے ہیں 12 ربیع الاول کو. کیا یہ غلو نہیں ہے؟ کیا یہ شریعت میں آگے بڑھنا نہیں ہے؟ کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے آگے بڑھنا نہیں ہے؟ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ کہ جو کام بدعت تھے وہ عبادت بن گئے, اور جو کام عبادت تھے ان کی ویلیو ختم ہو کے رہ گئی. یہ نتیجہ ہوتا ہے غلو کرنے کا. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بات واضح کر دی کہ اپنے نبی کی محبت میں بھی حد سے مت بڑھ جانا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے, آپ نے فرمایا بہترین معاملہ درمیانی معاملہ ہوتا ہے, اور غلو کی وجہ سے ہی پچھلی قومیں ہلاک کی گئی ہیں. تو نبی کی محبت میں بھی آپ اور میں غلو نہ کریں. مسیح نے کبھی اس بات کو آر نہیں سمجھا کہ وہ اللہ کا ایک بندہ ہو. کیا اتنی پیاری بات ہے, ہمارے لیے کتنا سبق ہے. مسیح نے کبھی اس بات کو آر نہیں سمجھا کہ وہ اللہ کا ایک بندہ ہو. ہم اس کو پڑھ کے آگے نکل جاتے ہیں. قرآن کی ہر آیت میں اتنی باتیں ہیں اور میری گھڑی اتنی تیز چلتی ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ میں کیسے جو ہوں وہ مینج کروں گی. اس لیے میں نے آپ لوگوں سے درخواست کرنی کہ اگر آپ مجھے 12:30 کے بعد 10 سے 15 منٹ دے دیا کریں تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی. ابھی دیکھیں, اس حالانکہ پڑھنے کو ہم ایک جملہ پڑھ کے چلے جائیں کہ مسیح نے کبھی اس بات کو آر نہیں سمجھا کہ وہ اللہ کا ایک بندہ ہو. کیا آپ اور میں آر سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کے بندیاں ہوں؟ ہم کسی ایسی ایلیٹ محفل میں ہوتے ہیں جہاں سب بڑے بڑے پروفیشن والے لوگ ہوتے ہیں, چھینک آتی ہے, ہم کیا کہتے ہیں؟ ایکسکیوز می, کیا کہنا چاہیے؟ الحمدللہ. عیسیٰ علیہ السلام نے تو کبھی اس بات کو آر نہیں سمجھا کہ وہ اللہ کے ایک بندے ہیں. ہم پڑھے لکھے اپنے خاندانوں میں ہوتے ہیں, اپنے پڑھے لکھے سوشل ایلیٹ سرکلز میں ہوتے ہیں, اور وہاں کوئی بات کرتا ہے قرآن کی تو ہم کبھی بھی نہیں کہتے قرآن, ہم کیا کہتے ہیں؟ قرآن. حالانکہ لفظ کیا ہے؟ قرآن. پھر آپ قاف کیوں نہیں بولتے؟ آپ سلام کرتی ہیں, آپ نہیں کہتی السلام علیکم, آپ کہتی ہیں السلام علیکم. یہ کیا ہوتا ہے بھائی؟ آئین کہاں گیا؟ آپ کہیں اگر میں نے آئین پروناؤنس کر دیا, قاف پروناؤنس کر دیا, تو پھر تو لگے گا میں کسی مدرسے سے پڑھ کر آئی ہوں. اس کا مطلب ہے ہم اللہ کا بندہ اپنے آپ کو سمجھنے میں آر محسوس کرتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام نے تو کبھی ایسا نہیں کیا, اللہ کے کسی نبی نے کبھی ایسا نہیں کیا. کبھی انگلش کا ایکسنٹ ہمارا خراب ہو تو بچے کتنا مذاق اڑاتے ہیں, آپ کا تو ایکسنٹ ہی ٹھیک نہیں ہے. اب بچوں سے آپ کہیں کہ یہ تو میں برٹش ایکسنٹ میں بات کر رہی ہوں, بچے کہیں کوئی نہیں, یہ تو امریکن ایکسنٹ ہے. آپ کو تو پتہ ہی نہیں برٹش ایکسنٹ کیسا ہوتا ہے. اس میں تو ہماری بڑی پرٹیکولر چیزیں ہوتی ہیں, اس وقت تو ہم بہت محتاط رہتے ہیں, اور ایسے میں کیا ہو جاتا ہے. تو سوچنے کی بات ہے کہ کیا میں اور آپ اپنی زندگی میں اللہ کا بندہ بننے کو آر سمجھتے ہیں, یا خوشی خوشی کانفیڈنس کے ساتھ اللہ کا بندہ بنتے ہیں. اور نہ مقرب ترین فرشتے اس کو اپنے لیے آر سمجھتے ہیں. اگر کوئی اللہ کی بندگی کو اپنے لیے آر سمجھتا ہے اور تکبر کرتا ہے تو ایک وقت آئے گا جب اللہ سب کو گھیر کر اپنے سامنے حاضر کر لے گا. ایون یہ جو آر نہ سمجھنے کی بات ہے, اس میں ایک اور بات بڑے مزے کی آتی ہے. آپ جس مدرسے, مثال کے طور پہ آپ کسی مدرسے سے پڑھتی ہیں یا آپ کا بچہ کسی مدرسے میں پڑھنے جاتا ہے, آپ کبھی اس کا سٹیکر اپنی کار پر لگائیں گی؟ اپنے بچوں کی سکولز کا اور یونیورسٹیز کے سٹیکرز کتنے اعتماد اور کانفیڈنس کے ساتھ گاڑیوں پہ لگاتے ہیں. سوچنے کی بات ہے, ہمیں اللہ کا بندہ بننا پسند ہے یا ہم اس چیز کو آر سمجھتے ہیں؟ اس وقت وہ لوگ جنہوں نے ایمان لا کر نیک طرز عمل اختیار کیا ہے اپنے اجر پورے پورے پائیں گے, اور اللہ اپنے فضل سے ان کو مزید اجر عطا فرمائے گا. جن لوگوں نے بندگی کو آر سمجھا اور تکبر کیا ہے ان کو اللہ دردناک سزا دے گا, اور اللہ کے سوا جن جن کی سرپرستی اور مددگاری پر وہ بھروسہ رکھتے ہیں ان میں سے کسی کو بھی وہاں مدد نہیں ملے گی. یا ایوہ الناس, اے لوگوں, اللہ تعالیٰ نے آواز دی یہاں پر تمام انسانیت کو, قد جاءکم برہان, تمہارے پاس روشن دلیل آ گئی ہے, تمہاری طرف ایسی روشنی بھیج دی ہے جو تمہیں صاف صاف راستہ دکھانے والی ہے. روشنی سے فائدہ کون اٹھائے گا جس کے پاس دو طرح کا نور ہوگا؟ ایک نور چاہیے آپ کو ماحول کا نور, اور ایک نور آپ کو چاہیے آپ کی آنکھوں کا نور. مثال کے طور پر اس وقت ہم سب اپنی آنکھیں بند کر لیں تو کیا یہ جو ماحول کے اندر روشنی ہے یہ ہمیں فائدہ دے گی؟ نہیں دے گی. تو یہ دو طرح کے نور جو ہیں یہ ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آنکھوں کی بصارت بھی دے, اور اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے بلائنڈ رکھا ہے تو اس کے دل کی بصیرت اس کو بتائے گی کہ وہ ماحول کے نور کو کیسے پہنچا دے. پہچانے. اب جو لوگ اللہ کی بات مان لیں گے اور اس کی پناہ ڈھونڈیں گے ان کو اللہ اپنی رحمت اور اپنے فضل کے دامن میں لے لے گا اور اپنی طرف آنے کا سیدھا راستہ دکھا دے گا. دعا کریں کہ اللہ مجھے ہم سب کو اپنی رحمت کے سائے میں لے لے اور ہمیں ایسی جگہ پہنچا دے کہ جہاں ہم اپنے عمل پر جم جائیں, ایسے جمیں کہ ہم نہ صرف خود عمل کریں بلکہ اوروں کو بھی اس عمل کی طرف لانے کے لیے ترغیب دے سکیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے پیچھے وراثت کے احکامات پڑھے تھے, ایک یہ آخری آیت آتی ہے سورہ نساء کی جس میں وراثت کا آخری حکم آتا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, لوگ تم سے کلالہ کے معاملے میں فتویٰ پوچھتے ہیں, کہو اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے, اگر کوئی شخص بے اولاد مر جائے اور اس کی ایک بہن ہو تو اس کا ترکے میں سے نصف پائے گی, اور اگر بہن بے اولاد مرے تو بھائی اس کا وارث ہوگا, اگر میت کی وارث دو بہنیں ہوں تو وہ ترکے میں سے دو تہائی کی حقدار ہوں گی, اور اگر کئی بہن بھائی ہوں تو عورتوں کا اکہرا اور مردوں کا دوہرا حصہ ہوگا. یبین اللہ لکم ان تدلوا, اللہ تمہارے لیے احکام کی توضیح کرتا ہے تاکہ تم بھٹکتے نہ پھرو. واللہ بکل شیء علیم, اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. احکامات وراثت جس کے لیے ہم نے بات کی تھی, ان کو علم الفروض کہا جاتا ہے. ان کا علم حاصل کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کا علم حاصل کرو. جب آپ کے گھر میں کسی کا انتقال ہو تو مناسب طریقہ یہی ہے کہ کسی مفتی سے تمام حصے نکلوائے جائیں, ان کو ڈیٹیل بتا کے کہ ہم اتنے بہنیں ہیں اتنے بھائی ہیں, ماں اگر حیات ہے مثال کے طور پر والد کا انتقال ہوتا ہے تو مفتی سے تمام حصے نکلوا کر اس کے مطابق تقسیم کی جائے, اس لیے کہ یہ میری اور آپ کی خواہش کے مطابق تقسیم نہیں ہے. بہت سسٹمیٹک قانون دیا گیا ہے قانون وراثت کا اسلام کے اندر, اور اس کے لیے ہر کوئی ایکسپرٹ نہیں ہوتا, تو جو اس کے ایکسپرٹ ہیں ان سے جا کر حصے نکلوا لینے چاہیے اور اس کے مطابق ڈسٹریبیوشن کر دینا چاہیے. یاد رکھیں واللہ بکل شیء علیم, اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. سورت المائدہ, سورت المائدہ کو سورت العقود بھی کہتے ہیں, عین سے العقود, عقد گرہ سے. مائدہ کا مطلب ہوتا ہے ٹیبل اسپریڈ, دسترخوان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اوفوا بالعقود, اے لوگو جو ایمان لائے ہو بندشوں کی پوری پوری پابندی کرو, یعنی تجارت ہو, معاملات ہوں, تعلقات ہوں, سب معاہدے پورے کرو, سارے کمٹمنٹس پورے کرو. اس آیت پر عمل کرنے سے بھی آپ کی اور میری زندگیاں کافی حد تک سنور سکتی ہیں, چاہے معاہدے گھر کے اندر ہوں چاہے معاہدے گھر کے باہر ہوں. کچھ ہمارے لیگل کانٹریکٹس ہوتے ہیں, کچھ ہمارے سوشل کانٹریکٹس ہوتے ہیں, کچھ ہمارے مورل کانٹریکٹس ہوتے ہیں. اگر ہم ان سب کا خیال رکھیں گے تو معاشرے کے اندر خود بخود بہتری آ سکتی ہے. اور ہمارے بہت سے کانٹریکٹس ایسے ہیں جو لکھے ہوئے نہیں ہوتے, مثال کے طور پر ہمارے گھروں کے کانٹریکٹس لکھے ہوئے نہیں ہوتے, لیکن اگر ہم انہیں پورا کریں گے تو ہمارے گھروں کے اندر چاشنی آئے گی, خوبصورتی آئے گی, امن آئے گا, پیس آئے گا. کہیں کسی اسٹیمپ پیپر پہ ڈاکیومنٹ پہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ آپ اپنے والدین کی بڑھاپے میں خدمت کریں گے جب وہ بوڑھے ہو جائیں گے. اولاد لکھواتی ہے, آج کل کی اولاد کہیں وہ وقت دور نہیں رکھتے لکھوانا نہ شروع کر دے کہ ہم نہیں کریں گے, اور پتہ چلا ماں باپ جوانی کے زور میں کر دیں کہ اچھا ٹھیک ہے مت کرنا. اللہ نے ایک سسٹم رکھا ہے, یہ کوئی لکھے ہوئے کانٹریکٹس نہیں ہیں, لیکن یہ مورل کانٹریکٹس ہیں جن کا مجھے اور آپ کو خیال رکھنا ہے. تمہارے لیے مویشی کی قسم کے سب جانور حلال کیے گئے سوائے ان کے جو آگے چل کر تم کو بتائے جائیں گے. یہاں بتا دیا گیا کہ مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کے بارے میں کہ جو حلال ہیں اور کچھ چیزیں جو حلال نہیں ہیں. یہ جہاں تک معاشرے میں مورل کانٹریکٹس کی بات ہے, اس کے بارے میں اگر آپ اور میں کانشیس ہو جائیں تو آپ اور میں اپنے اس معاشرے کو بہت بہتر بنا سکتے ہیں. جس دین نے اتنی زیادہ مورل کانٹریکٹس کی بات کی ہے, اسی دین کے فالوورز کے لیے یہ بات مشہور ہو گئی ہے کہ جب مسلمان کسی بات کا وعدہ کر لیتے ہیں تو کبھی پورا نہیں کرتے. یہ بہت کامن بات ہے. اور ہم عورتوں کا پالا ایسی ہستی سے, ہم میں سے ہر ایک کا پالا ایک ایسی ہستی سے پڑتا ہے جو آپ سے وعدہ کرتی ہے ہمیشہ اور کبھی پورا نہیں کرتی. کون ہے وہ؟ ٹیلر. اللہ ہم سب کو وعدوں کو نبھانے والا بنائے. یہ مسلمانوں کا امپریشن بن گیا ہے. جو ویسٹ میں لوگ رہتے ہیں وہ غیر مسلموں کے ساتھ کاروبار کرنا پریفر کرتے ہیں بجائے اس کے کہ مسلمانوں کے ساتھ کاروبار کریں. کسی نے کہا کہ مسلمانوں کے بارے میں تو یہ مشہور ہو گیا ہے کہ جب مسلمان کسی کام کے لیے کہتے ہیں انشاءاللہ تو اس کا مطلب ہوتا ہے انشاءاللہ ٹالا, اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. یہ ہمارا حال ہو گیا ہے, اتنا ہم گر گئے ہیں اخلاقی طور پر. یہ ہماری اخلاقی بدحالی ہے. اللہ ہمیں کانٹریکٹس کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. لیکن احرام کی حالت میں شکار کو اپنے لیے حلال نہ کر لو، بے شک اللہ جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، خدا پرستی کی نشانیوں کو بے حرمت نہ کرو، یعنی شاعر اللہ کی بات ہے، اللہ کے جو شاعر ہیں ان کی طرف ان میں نہ اپنی طرف سے اضافہ کیا جا سکتا ہے نہ ان میں کمی کی جا سکتی ہے. مثال کے طور پر اللہ کے شاعر کیا ہیں؟ خانہ کعبہ اللہ کا شاعر ہے، مسجد نبوی اللہ کی ایک نشانیوں میں سے نشانی ہے. شاعر اللہ کی توہین اصل میں اسلام کی توہین ہوتی ہے، اور شاعر اللہ کی خدمت کرنا عین عبادت. مثال کے طور پر خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، عین عبادت ہے. کسی مزار کا طواف کرنا شروع کر دیں گے، عین شرک ہے. شاعر اللہ خود ڈکلیئر نہیں ہو سکتے کہ آپ کہنا شروع کر دیں عبداللہ شاہ غازی کا مزار شاعر اللہ میں سے ہے. نہیں، عبداللہ شاہ غازی کا مزار شاعر اللہ میں سے نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے فکس کر دیے ہیں اور ان کی حرمت رکھ دی ہے. حرام مہینوں میں سے کسی کو حلال نہ کر لو. قربانی کے جانوروں پر دست درازی نہ کرو. ان جانوروں پر ہاتھ نہ ڈالو جن کی گردنوں میں نظر خداوندی کی علامات کے طور پر پٹے پڑے ہوئے ہوں. ان لوگوں کو چھیڑو جو اپنے رب کے فضل اور اس کی خوشنودی کی تلاش میں مقام محترم کعبہ کی طرف جا رہے ہیں. ہاں، جب احرام کی حالت ختم ہو جائے تو شکار تم کر سکتے ہو. اور دیکھو، ایک گروہ نے جو تمہارے لیے مسجد حرام کا راستہ بند کر دیا ہے، تو اس پر تمہارا غصہ تمہیں اتنا مشتعل نہ کر دے کہ تم بھی ان کے مقابلے میں ناروا زیادتی کرنے لگو. بتا دیا گیا تمہیں، تو اسلام کا نعرہ دیا گیا ہے. اسلام کا نعرہ نہ اکویلٹی کا ہے، اسلام کا نعرہ نہ جو ہے وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ آگے بڑھنے کا ہے، اسلام کا نعرہ عدل کا ہے، جسٹس کا ہے. اس کو یاد رکھنا. یہاں اللہ تعالیٰ نے کچھ بتا دی ایسے محرم چیزیں، کچھ شاعر اللہ، کچھ ایسے جانور جن کو اللہ کے نام کے اوپر سینٹیفائڈ کر دیا جائے. آگے اسی صورت کے اندر کچھ ایسے جانوروں کا ذکر آئے گا جن کو بدعت کے طور پر، جن کو مختلف رسومات کے طور کے اوپر عرب کے جو مشرکین تھے وہ اپنے لیے رکھ لیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے کہا، ان کے مقابلے میں تم ان کی طرح کے نہ ہو جانا، یعنی تم ان کی طرح ریاکشنری نہ ہو جانا. نہیں، وتعاونوا علی البر والتقوی، جو کام نیکی اور خدا ترسی کے ہیں ان میں سب سے تعاون کرو، اور جو گناہ اور زیادتی کے کام ہیں ان میں کسی سے تعاون نہ کرو. یعنی نیکی کے بغیر، ٹیم ورک کے بغیر نہ تو آپ نیکیاں کر سکتے ہیں، اور نہ ہی گناہ کر سکتے ہیں. دونوں میں ایفرٹ درکار ہوتی ہے اور اجتماعیت درکار ہوتی ہے. اللہ ہمیں اپنا ٹیم ورک جو ہے وہ ایسے لوگوں کے ساتھ کرنے کی توفیق دے جو گاڈ کانشیس ہوں. اللہ سے ڈرو اور اس کی سزا بہت سخت ہے. تم پر حرام کیا گیا ہے خون، سور کا گوشت، وہ جانور جو اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا ہو، جو گلا گھٹ کر یا چوٹ کھا کر، بلندی سے گر کر یا ٹکر کھا کر مرا ہو، یا جسے کسی درندے نے پھاڑا ہو، سوائے اس کے جسے تم نے زندہ پا کر ذبح کر لیا ہو، اور وہ جو کسی آستانے پر ذبح کیا گیا ہو. حرام چیزوں کا ذکر ہے، بتا دیا گیا کہ تم کیا چیز کھا سکتے ہو اور کیا چیز نہیں کھا سکتے ہو. آپ دیکھیں، آج کل سکالرز کہتے ہیں کہ آج کل باؤنڈریز جو ہیں وہ میلٹ ہو رہی ہیں، تو لوگ پوچھتے ہیں کہ کس طریقے کا گوشت ہو، کیا یہودیوں کا گوشت، کیا یہودیوں کا کھانا ہم کھا سکتے ہیں کہ نہیں کھا سکتے، کیا اس نے جو ہے اگر بسم اللہ نہیں پڑھی تو کیا ہم کھا سکتے ہیں. تو اس طرح کی چیزیں سب سننے کو ملتی ہیں. بتا دیا گیا کہ اگر مرغی کو، گوشت کو بسم اللہ ہی اللہ اکبر کہہ کے ذبح نہیں کیا گیا تو وہ ذبیحہ نہیں ہوگا. بسم اللہ، اللہ اکبر کہہ کر جانور کی شہرگ کاٹی جائے تو وہ حلال ہوتا ہے، یہ بتا دیا گیا. نیز یہ بھی تمہارے لیے جائز ہے کہ تم پانسوں کے ذریعے سے اپنی قسمت کا حال معلوم کرو. پانسوں، فیوچر ٹیلنگ، فیوچر ریڈنگ، ٹی لیف ریڈنگ، ہوروسکوپ، یہ سب اس کے اندر آ جاتے ہیں. اور بتا دیا گیا یہ ایسے کام ہے کہ جس میں اللہ پر جھوٹ بن جاتا ہے، اس لیے کہ ان سب کاموں کے ذریعے مستقبل کے بارے میں خبریں دی جاتی ہیں، اور مستقبل کا جاننے والا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے اور کوئی نہیں ہے. یہ سب افعال فسق ہیں. آج کافروں کو تمہارے دین کی طرف سے پوری مایوسی ہو چکی ہے، لہذا اللہ نے کیا بتایا، الیوم اکملت لکم دینکم فلا تخشوہم واخشونی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا، لہذا تم ان سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو. اس لیے مجھ سے ڈرو کہ یاد رکھو اسلام الٹیمیٹلی غالب آ کر رہے گا. آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے. اکمل کا لفظ آتا ہے مکمل کرنے کے لیے، اتمم آتا ہے عربی زبان میں تمام کرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ ہمارے ہر عمل کو، جو ہم نیکی کا کام شروع کریں اس کو مکمل کروا دے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا آتی ہے اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا، اللہ احسن طریقے سے ہمیں اپنے کاموں کو کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ تعالیٰ نے جو دین ہمیں دیا ہے یہ یہاں مکمل ہو گیا، بتا دیا گیا کہ اب تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا گیا ہے. بعد کی چیزوں کے اندر پڑھ کے، نئی نئی چیزوں کے اندر پڑھ کے اپنے دین کے اندر ملاوٹ نہ کر لینا، اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی، تمہارے لیے اسلام کو دین کی حیثیت سے قبول کر لیا، لہذا حرام اور حلال کی جو قیود تم پر عائد کر دی گئی ہیں ان کی پابندی کرو. البتہ جو شخص بھوک سے مجبور ہو کر ان میں سے کوئی چیز کھا لے بغیر اس کے گناہ کی طرف اس کا میلان ہو تو بے شک اللہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. لوگ پوچھتے ہیں ان کے لیے کیا حلال کیا گیا ہے. آپ جانتی ہیں کہ پچھلے مذاہب کے اندر بہت سختی آ گئی تھی، سوال پوچھ پوچھ کر انہوں نے اپنی شریعت کی بہت سی حلال چیزوں کو حرام کر لیا تھا. کہو تمہارے لیے ساری پاک چیزیں حلال کر دی گئی ہیں، گو اینڈ انجوائے. رمضان کا مہینہ ہے، تمہارا دہی بڑے کھانے کا دل چاہ رہا ہے دہی بڑے کھاؤ، تمہارا پکوڑے کھانے کا دل چاہ رہا ہے پکوڑے کھاؤ، تمہارا بریانی کھانے کا دل چاہ رہا ہے بریانی کھاؤ، تمہارا کراکٹس کھانے کا دل چاہ رہا ہے کراکٹس کھاؤ، جو دل چاہ رہا ہے کھاؤ. اللہ تعالیٰ نے حدود بتا دی ہیں، اپنی حدود کے اندر کھانا، اپنی حدود کو اللہ کی بتائی، اللہ کی جو اپنی جو اپنی خوراک سے جو تم طاقت حاصل کرو اس طاقت کو اللہ کی فرما برداری میں استعمال کرنا. اور جن شکاری جانوروں کو تم نے سدھایا ہو، جن کو اللہ کے دیے ہوئے علم کی بنا پر تم شکار کی تعلیم دیا کرتے ہو، وہ جس جانور کو تمہارے لیے پکڑ رکھیں اس کو بھی تم کھا سکتے ہو، البتہ اس پر اللہ کا نام لے لو اور اللہ کا قانون توڑنے سے ڈرو، اللہ کو حساب چکاتے کچھ دیر نہیں لگتی. یہ جو بھی آیت آئی تھی الیوم اکملت لکم دینکم، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے مطابق یہ قرآن کی آخری آیت ہے جو نازل ہوئی تھی، ان کا خیال ہے. آج تمہارے لیے ساری پاک چیزیں حلال کر دی گئی ہیں، اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے اور تمہارا کھانا ان کے لیے یعنی کون سا کھانا اہل کتاب کا حلال ہے، جس کرائیٹیریا کو پیچھے بتا دیا گیا ہے کہ ذبیحہ کیسے ہوگا، اسلامی ذبیحہ کیسے ہوگا، کس طریقہ کار پر ہوگا. اگر اس طریقہ کار سے انہوں نے اہل کتاب نے اپنے تمام گوشت کے ساتھ معاملہ کیا ہے تو پھر تم ان کا ذبیحہ کھا سکتے ہو. اور محفوظ عورتیں، محفوظ عورتوں سے مطلب کیا ہے، خاندانی عورتیں، محفوظ عورتیں بھی تمہارے لیے حلال ہیں، خواہ وہ اہل ایمان کے گروہ سے ہوں یا ان قوموں میں سے جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی، بشرطے تم ان کے مہر ادا کر کے نکاح میں ان کے محافظ بنو، نہ یہ کہ آزاد شہوت رانی کرنے لگو یا چھوڑے چھپے آشنائیاں کرو. اور جس کسی نے ایمان کی روش پر چلنے سے انکار کیا اس کا سارا کارنامہ زندگی ضائع ہو جائے گا اور وہ آخرت میں دیوالیہ ہوگا، یعنی وہ آخرت میں ریئل لوزر ہوگا. یہاں چار شرائط اس آیت کے اندر دے دی گئیں، محافظ بنو، مہر ادا کرو، آزاد شہوت رانی نہ کرو، چوری چھپے آشنائیاں نہ کرو. سکالرز نے کہا کہ یہاں پر جو آیا آزاد شہوت رانی نہ کرو، اس کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ گرین کارڈ کے لیے یہ کام مت کرنا، اس لیے کہ یہاں سے جو مرد جاتے ہیں، یہاں سے جو لڑکے جاتے ہیں وہ گرین کارڈ لینے کے لیے وہاں جا کر عورتوں سے نکاح کر لیتے ہیں، اور اگر نکاح تو نہیں کرتے بلکہ لیونگ ٹوگیدر والا معاملہ ہوتا ہے، آزاد شہوت رانی کی بات ہے، لیونگ ٹوگیدر والا معاملہ اس کو منع کر دیا گیا. یہاں پر اللہ نے کہا جو ایسا کرے گا اس کا آخرت میں دیوالیہ ہوگا. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اب وضو کے فرائض بتائے جائیں گے. جب تم نماز کے لیے اٹھو تو چاہیے کہ اپنے منہ اور ہاتھ کوہنیوں تک دھو لو، سروں پر ہاتھ پھیر لو، پاؤں ٹخنوں تک دھو لیا کرو. یہ چار فرائض ہیں جو وضو کے بتائے جاتے ہیں. اس کے علاوہ جو طریقہ ہم اختیار کرتے ہیں وہ طریقہ وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بتایا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا ہے اس میں سر کا مسا کرتے ہوئے احتیاط رکھنی چاہیے کہ سر کا مسا آپ اپنے دونوں ہاتھوں سے کریں. اور سر کے مسا کرتے ہوئے بتایا جاتا ہے کہ کیسے سر کا مسا کریں. احادیث میں جو بات آتی ہے وہ آتا ہے کہ آپ اپنے دونوں ہاتھوں کی، یہ جو آپ کی تین انگلیاں ہیں، آپ اپنے انڈیکس فنگر کو الگ کر لیں اور یہ تینوں انگلیاں آپ کی، یہ تینوں انگلیاں آپ کی، یہ آپ کی ہیئر لائن سے شروع ہو کے آپ کی نیپ آف دا نیک تک جاتی ہیں. یوزلی گرمی میں ہم خواتین یا تو پونی ٹیل بنائے ہوئے ہوتی ہیں یا ہم نے بریجز اور بنز بنائے ہوئے ہوتے ہیں. تو اگر آپ کا یہاں اس جگہ بن بنا ہوا ہے تو اس کو لوز کر لیں، اس کو کھول کے نیچے کر لیں. آپ کا سر کا مسا سکالرز کہتے ہیں پورا ہونا چاہیے. بعض لوگوں کے اندر ایک خیال یہ ہے کہ شاید آدھے سر کا مسا ہے، آدھے سر کا مسا نہیں ہے، پورے سر کا مسا ہے. اور یہ تین انگلیاں اس ہاتھ کی اور انڈیکس کے علاوہ، اور یہ تین انگلیاں اس ہاتھ کی، آپ کا انگوٹھا دونوں ہاتھوں کا اور یہ آپ کی انڈیکس فنگر، یہ سر کے بالوں کو ٹچ نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ سر کے بالوں میں جرمز ہوتے ہیں.
تو آپ ان تین اور تین انگلیوں سے پیچھے تک ہاتھ لے کے جائیں گی جو آپ کے ہاتھ گیلے تھے، اور کیونکہ ان دو انگلیوں سے آپ نے اپنے کان کے اندر اور باہر پورا جو ہے وہ مسا کرنا ہوتا ہے، اس لیے ان کو حکمت یہ ہے کہ ان کو ٹچ نہ کیا جائے اپنے سر کے بالوں کے اوپر. گردن کا مسا سنت سے ثابت نہیں ہے. وضو کے چار فرائض یہاں بتا دیے گئے. اب آگے میجر امپیورٹی کا ذکر آ رہا ہے. اگر جنابت کی حالت میں ہو تو نہا کر پاک ہو جاؤ، حدث اکبر جس کو کہا جاتا ہے. اگر بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو، یا تم میں سے کوئی شخص رفع حاجت کر کے آئے یعنی کال آف نیچر، یا تم نے عورتوں کو ہاتھ لگایا ہو یعنی عورتوں کے ساتھ ریلیشن شپ کیا ہو اور پانی نہ ملے، تو پاک مٹی سے کام لے لو. یعنی مٹی جس میں کہ 95% کہا جاتا ہے کہ وہ بیکٹیریا ہے جو انسان کی سکن کے لیے بہت اچھا ہے. وضو کے چار فرائض بتا دیے گئے. اور یاد رکھیں، پاکی ناپاکی کے احکامات کے لیے اسکالرز کہتے ہیں کہ اس کا علم حاصل کرنا جو ہے فرض عین ہے. یہ فرض کی کیٹیگری میں آتا ہے. جنابت کا غسل کیسے کرنا ہے، پاکی کیسے اختیار کرنی ہے، وضو کیسے کرنا ہے، ان سب چیزوں کا علم آپ کو بھی ہونا چاہیے، آپ کی اولادوں کو بھی ہونا چاہیے. اس لیے کہ اگر ہم پاکی صحیح طرح سے اختیار کریں گے جبھی ہم صحیح طرح سے وضو کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں. وضو کا طریقہ صحیح آنا چاہیے، اس لیے کہ وضو جو ہے وہ نماز کی چابی ہے. اور وضو اللہ تعالیٰ نے بڑا اسٹرکچرڈ بنایا ہے. جیسے آپ چابی کو دیکھیں، چابی بہت اسٹرکچرڈ ہوتی ہے. آپ ایک دروازے کی چابی سے دوسرا دروازہ نہیں کھول سکتے. تو وضو کے لیے کہا جاتا ہے کہ وضو نماز کی صلات کی کنجی ہے، صلات کی چابی ہے. تو بہت احتیاط اور خیال سے وضو کریں. نیل پالش لگا کر وضو کرنا، آج کل کہا جاتا ہے کہ ایسی نیل پالشز آ گئی ہیں کہ جن سے پانی اندر پینیٹریٹ کر جاتا ہے. اگر آپ نے خود تجربہ کیا ہے، آپ نیوز پیپر کے اوپر یا بٹر پیپر کے اوپر اس نیل پالش کو لگا کر دیکھ لیں، اچھی طرح لگائیں. اگر آپ لگانے کے بعد اس کے اوپر سے پانی گرائیں، پانی نیچے چلا جاتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں جو ہے وہ آکسیجنیٹڈ ہے. لیکن اگر پانی نیچے نہیں جا رہا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آکسیجنیٹڈ نہیں ہے. اور بہرحال احتیاط رکھیں. اللہ تعالیٰ آپ کو موقع دیتے ہیں اپنی نیل پالش کا شوق پورا کرنے کے لیے، آپ کو 6-7 دن مل جاتے ہیں. ضروری ہے کہ ہم اپنی نمازوں کی حفاظت کریں. کیا فائدہ ہم شوق میں نیل پالش لگا لیں؟ اور یہ تو میں ان کلاس کی بات کر رہی ہوں جو آج کل اس فکر میں ہوتے ہیں کہ ہمیں آکسیجنیٹڈ نیل پالش مل جائے جس کے اندر پانی پینیٹریٹ کر جائے. ہماری بہرحال امت کے اندر کثیر تعداد عورتوں کی نیل پالش سمیت نماز پڑتی ہے، اور اس کی وہ حجت یہ دیتے ہیں کہ ہم نے وضو کر کے نیل پالش لگائی ہے. وضو کر کے نیل پالش لگانے کا حکم ہمیں نہیں ملتا بالکل بھی، نہ اسکالرز اس کی اجازت دیتے ہیں. پاؤں کے مسا کے لیے البتہ ضرور ملتا ہے. جو مقیم ہے، جو ایک جگہ پہ آپ گھر پہ رہتے ہیں، جو مقیم ہے وہ اپنا وضو 24 گھنٹے تک رکھ سکتا ہے ساکس پہن کے. جیسے مثال کے طور پر سردیاں ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ بار بار ٹھنڈا گرم ہونے سے آپ کے پاؤں خراب ہوتے ہیں، تو آپ نے فجر کے ٹائم وضو کیا اور موٹے ساکس پہن لیے. فینسی ساکس کی بات نہیں ہو رہی، نیٹ والے ساکس کی بات نہیں ہو رہی، پتلے والے کاٹن ساکس کی بات بھی نہیں ہو رہی. ذرا اچھا موٹا ساکس جس میں آپ کا پیر نظر نہ آئے، وہ آپ نے پہن لیا، تو بڑے آرام سے آپ اپنی ظہر، عصر، مغرب، عشاء پڑھ سکتے ہیں. اگلی فجر پر دوبارہ فریش وضو کر لیجئے. اور اگر آپ مسافر ہیں تو مسافر کے لیے یہ اپرچونٹی دی گئی ہے کہ وہ 3 دن تک جو ہے وہ مسا کر کے ساکس پہن سکتا ہے، لیکن ساکس موٹی والی ہوں. بعض اسکالرس تو کہتے ہیں کہ ساکس آپ کی جو ہے وہ لیدر والی ہوں تو زیادہ بہتر ہے، لیکن اگر آپ موٹی کاٹن کی ساکس بھی پہنے ہوئے ہیں تو آپ ایسا کر سکتے ہیں. اصل چیز کیا ہے کہ علم ہونا چاہیے. نیل پالش کے ساتھ نماز نہیں ہوتی. ہم اس چیز کو اتفاق نہیں کر سکتے، پاؤں کے مسا کو نیل پالش کے مسا کے ساتھ. اس کا کوئی ریلیشن شپ نہیں ہے. کیا فائدہ کہ ہم بظاہر وضو بھی کر رہے ہوں، بظاہر ہم جا کر جائے نماز پر کھڑے بھی ہو رہے ہوں، بظاہر ہم وقت لگا کر رکعت بھی پڑھ رہے ہوں، نماز پڑھ رہے ہوں، اور اینڈ آف دا ڈے جب پتہ چلے اللہ کے پاس پہنچے تو ہمارے نامہ اعمال میں نمازیں ہوں ہی نہ، اس لیے کہ نیل پالش لگانے سے وہ ضائع ہو گئیں. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین پر جم جانے کی توفیق عطا فرمائے. اور تیمم کا ذکر کر دیا گیا کہ اگر تمہارے پاس پانی اویلیبل نہ ہو تو پاک مٹی سے تیمم کر لو. مٹی کے دیکھیں، جو مٹی ہے، آپ ایک دو جنریشن پیچھے جائیں تو لوگ مٹی سے برتن مانجا کرتے تھے، برتن دھویا کرتے تھے. اب تو یہ جو ڈیٹرجنٹس آ گئے ہیں اور اس کی وجہ سے جو انوائرمنٹل پولوشن پھیل رہا ہے وہ الگ ہے، لیکن ایک زمانے میں مٹی استعمال ہوتی تھی گھر کی پتیلیاں دھونے کے لیے اور بڑے برتن صاف کرنے کے لیے. تو اس کے اندر جو بیکٹیریا ہوتا ہے وہ بڑا فائدہ مند ہوتا ہے. تو اس لیے تیمم کا کہا گیا کہ تیمم کر لو. اپنے وضو کا بہت خیال رکھیں، اس لیے کہ کنیکشن بننا ضروری ہے. اگر وضو صحیح نہیں ہوگا تو کنیکشن نہیں بنے گا. صحیح طرح سے کوہنیوں تک اپنے بازو دھوئیں، صحیح طرح سے اینکلز تک اپنے پاؤں دھوئیں، سب جگہ پانی ٹچ کریں. آپ کو علم ہوگا کہ حدیث کے اندر یہ بات بھی آتی ہے کہ اگر آپ کے پاس تین تین دفعہ آزاد ہونے کی اپرچونٹی ہے تو انہیں اعضاء کو ایک ایک مرتبہ دھونے کی بھی اپرچونٹی ہے. جیسے اگر تین مرتبہ آپ کوہنیوں تک پانی لے کے جاتی ہیں تو وہ ایک مرتبہ میں بھی کر سکتے ہیں. شرط کیا ہے کہ آپ کا پورا یہ پورشن جو ہے یہ گیلا ہونا چاہیے. بعض سکالرز یہ بھی کہتے ہیں کہ پسندیدہ یہی ہے, سنت طریقہ یہی ہے کہ آپ ہاتھ کا چلو بنا کر وضو کریں, یہ نہ کریں کہ سنک کے نل کے نیچے پانی یوں نل پورا بازو یوں یوں کر دیا, وہ مناسب نہیں ہے. چلو بنا کر پھر آپ یوں کریں, اس میں بھی کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی جو انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ سامنے آ جائے گی. تو پراپر وضو کرنا ہے. مثال کے طور پر آپ کہیں فرق کیا پڑتا ہے, میں نے پہلے پاؤں دھویا یا پہلے ہاتھ دھوئے, فرق پڑتا ہے, سیکوینس کا فرق پڑتا ہے. جو سیکوینس رسول اللہ نے بتائی ہے اسی سیکوینس کو فالو کریں. میں آپ سے کہوں میرا فون نمبر ہے 345, آپ کہیں کیا فرق پڑتا ہے, میں 435 کر دوں گی, کبھی آپ کا اور میرا کنیکشن ملے گا؟ کبھی بھی نہیں کنیکشن ملے گا آپ کا اور میرا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اور میں چاہتے ہیں کہ نمازوں میں اللہ کے ساتھ تعلق ہمارا مینٹین ہو تو پھر میں اور آپ پراپر وضو کریں, اور خیال رکھیں کہ کوئی کسی قسم کی جنابت کا معاملہ نہ رہ جائے. پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے کام لو, بس اس پر ہاتھ مار کر اپنے منہ اور ہاتھوں پر پھیر لیا کرو. اللہ تم پر زندگی کو تنگ نہیں کرتا کرنا چاہتا, مگر وہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کرے اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دے, شاید کہ تم شکر گزار بن جاؤ. بسم اللہ وضو کر کے بسم اللہ کر وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا یہ بھی سنت ہے. پورا بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھا جاتا, وضو شروع کرنے سے پہلے بس دل میں ایک مرتبہ آپ نے بسم اللہ پڑھ لیا, اونچی آواز میں بسم اللہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ تین چیزیں حلال کر دی گئی ہیں میری امت کے لیے, ان میں سے ایک کہ ساری زمین کو مسجد بنا دیا گیا ہے, دوسرا آتا ہے مال غنیمت, اور تیسرا آتا ہے پاک مٹی. پاک مٹی سے تیمم کرنا اس کو بھی حلال کر دیا گیا ہے. وَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ, اللہ نے تم کو جو نعمت عطا کی ہے اس کا خیال رکھو, اور اس عہد و پیمان کو نہ بھولو جو اس نے تم سے لیا ہے, یعنی تمہارا یہ قول کہ ہم نے سنا اور اطاعت قبول کی. اللہ سے ڈرو, اللہ دلوں کے راز تک جانتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کی خاطر راستے پر قائم رہنے والے اور انصاف کی گواہی دینے والے بنو, کسی گروہ کی دشمنی تم کو اتنا مشتعل نہ کر دے کہ انصاف سے پھر جاؤ, عدل کرو, یہ خدا ترسی سے زیادہ مناسبت رکھتا ہے, اللہ سے ڈر کر کام کرتے رہو. یعنی بار بار اللہ تعالیٰ عدل کی بات کر رہے ہیں, بار بار ہر دنیا کے معاملے میں عدل کا معاملہ رکھیں, اپنے نوکروں کو بھی تنخواہ دیتے ہوئے عدل کا معاملہ رکھیں, ان کے حق ان کو دے دیں, وراثت میں احتیاط رکھیں. مثال کے طور پر کوئی ڈاکٹر ہے تو وہ اپنے پروفیشن میں اسی حساب سے کام کرے جس نسبت سے اس کے پروفیشن کی ذمہ داری آتی ہے. پروفیشن اس لیے نہ اپنایا جائے کہ اس کو منی میکنگ مشین بننا ہے, پروفیشن اس لیے اپنایا جائے کہ اللہ تعالیٰ اس پروفیشن کے ذریعے ہی اس کے ہر کام کو عبادت بنا دے, اس سے مال کی شکل میں خیر بھی ملے گا اور اس چیز میں عبادت کا اجر و ثواب بھی مل جائے گا. مسلمانوں کی خاص صفت بتا دی گئی کہ مسلمان جو ہوتے ہیں وہ عدل کرنے والے ہوتے ہیں اور اللہ کی خاطر راستے پر قائم رہنے والے ہوتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے, من اطاع للہ و ابغض للہ و منع للہ و احب للہ فقد استکمل الایمان, جس نے اطاعت کی تو اللہ کی خاطر, جس نے بغض رکھا تو اللہ کی خاطر, جس نے روکا تو اللہ کی خاطر, جس نے محبت کی تو اللہ کی خاطر, بس یقیناً اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا. اپنے ہر کام کے اندر للہیت لے کر آ جائیں, اپنے ہر معاملے کے اندر عدل سے کام لیں, ہماری امت کے آدھے سے زیادہ مسائل حل ہو جائیں گے. جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے. جو لوگ ایمان لائیں اور نیک عمل کریں اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ ان کی خطاؤں سے درگزر کیا جائے گا اور انہیں بڑا اجر ملے گا, رہے وہ لوگ جو کفر کریں اور اللہ کی آیات کو جھٹلائیں تو وہ دوزخ میں جانے والے ہیں. جتنا اللہ کے احکامات زندگی میں آپ لے کر آتی جائیں گی اتنا آپ اپنے آپ کو اللہ کے قریب محسوس کرتی جائیں گی, ورنہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو خود بخود یہ چیز دکھا دے گا کہ جب ہم گناہوں میں انوالو ہوتے ہیں تو ہمارا نمازوں میں دل نہیں لگ رہا ہوتا. اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ کہا ہے جو اللہ سے دور ہو جائیں, جو شریعت سے دور ہو جائیں, ان کے لیے اللہ نے دوزخ تیار کر کے رکھی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھے. اللہم لا تجعلنا منہم, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کے اس احسان کو یاد کرو جو اس نے ابھی حال میں تم پر کیا ہے, جبکہ ایک گروہ نے تم پر دست درازی کا ارادہ کر لیا تھا مگر اللہ نے ان کا ہاتھ تم پر اٹھنے سے روک دیا.
شرط کیا ہے؟ اللہ سے ڈر کر کام کرتے رہو. ایمان رکھنے والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے. یہاں یہودیوں کی ایک سازش کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ یہودیوں نے سازش کی تھی ایک مرتبہ کہ کھانے کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو بلایا جائے اور کھانے پر بلا کر ان پر حملہ کر دیا جائے. اللہ تعالیٰ نے عین وقت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کر دیا اور صحابہ کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچا لیا. اللہ نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا تھا اور ان میں 12 نقیب مقرر کیے تھے اور ان سے کہا تھا انی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں. لیکن کس کنڈیشن پر میں تمہارے ساتھ ہوں؟ اللہ نے یہ بات کنڈیشنل کہی تھی، لئن اقمتم الصلاۃ و آتیتم الزکاۃ و آمنتم برسلی و عزرتموہم و اقرضتم اللہ قرضا حسنا. یہ کنڈیشنل بات تھی کہ اللہ تمہارے ساتھ کب ہے؟ جب تم کیا کرو؟ جب تم نماز قائم رکھو، زکات دو، میرے رسولوں کو مانو اور ان کی مدد کرو اور اپنے خدا کو اچھا قرض دیتے رہو، ڈونیشنز دیتے رہو اللہ کی راہ میں، نفلی صدقہ بھی دو، فرض صدقہ بھی دو. یقین رکھو کہ میں تمہاری برائیاں تم سے زائل کر دوں گا اور تم کو ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، مگر اس کے بعد جس نے تم میں سے کفر کی روش اختیار کی، جس نے کفر کیا تو اس کے لیے کیا ہے؟ در حقیقت اس نے سوا اس سبیل گم کر دی. سمجھا تھا کہ شاید معافی مل جائے گی، لیکن نہیں، صحیح راستے سے بھٹک گیا. پھر یہ ان کا اپنے عہد کو توڑ ڈالنا تھا جس کی وجہ سے ہم نے ان کو اپنی رحمت سے دور پھینک دیا. اللہ کی رحمت کا دروازہ، یہ اللہ کا کلام ہے. جو اللہ کے کلام سے منہ موڑتا ہے، اللہ بھی اس کے دل کو بند کر دیتا ہے، غلافوں میں کر دیتا ہے. اللہ نے ان کے دل سخت کر دیے، ایسے سخت ہو گئے کہ پھر ان کو احساس ہی نہیں ہوا کہ کب وہ رحمان سے دور ہو گئے. وہ رحمان جو بہت رحم کرنے والا ہے، جو اپنی رحمت کے ساتھ ایکسٹریم امیجیٹ فوراً موجود ہوتا ہے، جو اپنی رحمت کے ساتھ، اپنی رحمانیت کے ساتھ ہمارے آج کے مسائل دور کرتا ہے. اس نے کہا ہے علم القرآن، میں نے تمہیں قرآن سکھایا، قرآن سیکھو، قرآن پر عمل کرو تاکہ تمہاری مشکلات حل ہو جائیں. لیکن انہوں نے ایسا نہ کیا، انہوں نے اپنے دل کے دروازے بند کر لیے. اب ان کا حال یہ ہے کہ الفاظ کا الٹ پھیر کر کے بات کو کہیں سے کہیں لے جاتے ہیں. جو تعلیم انہیں دی گئی تھی اس کا بڑا حصہ بھول چکے ہیں. یہ کتنی اس میں عجیب اچھی بات لگتی ہے کہ جو تعلیم ان کو دی گئی تھی اس کا بڑا حصہ بھول چکے ہیں. ہم پر فٹ ہوتا ہے؟ اللہ نہ کرے کہ ہم دورہ قرآن اٹینڈ کرنے کے بعد، رمضان کے 4 مہینے کے بعد، وہ ساری باتیں بھول جائیں جو ہم اس وقت قرآن میں پڑھ رہے ہیں، ورنہ یہ بات ہمارے لیے بھی ہو جائے گی. ایک ایک قرآن کی آیت مجھ سے اور آپ سے بات کرتی ہے. ان کو جو تعلیم دی گئی تھی اس کا بڑا حصہ بھول گئے. حقیقت ہے آج بھی معاشرے میں کورسز کرنے والوں کی کمی نہیں ہے، اسلامک کورسز کرنے والوں کی، مدرسوں میں جانے والوں کی کمی نہیں ہے. آج بھی لوگ جو ہیں خوب کورسز میں ایڈمیشن لیتے ہیں، لیکن عمل کے میدان میں مسلمان اتنا پیچھے کیوں ہے؟ یہ پاکستان، یہ کراچی شہر اتنا علم پھیلنے کے باوجود عمل میں آگے نظر کیوں نہیں آتا؟ یہ معاملہ ہے. جو تعلیم انہیں دی گئی تھی اس کا بڑا حصہ بھول گئے. ہم قرآن پڑھتے ہیں، ہم قرآن کی محفل اٹینڈ کرتے ہیں، ہم قرآن کے کورسز کرتے ہیں، اور اس کے بعد بھول جاتے ہیں ہم لوگ. وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، اور آئے دن تمہیں ان کی کسی نہ کسی خیانت کا پتہ چلتا رہتا ہے. ان میں سے بہت کم لوگ اس ایپ سے بچے ہوئے ہیں. مسلمانوں کو اپنی پرائیورٹیز درست کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے پاس وقت کم ہے اور مقابلہ سخت ہے. ہمیں نہیں پتا کس وقت موت کا فرشتہ ہمارے سامنے آ کر کھڑا ہو جائے گا. ہمیں نہیں پتا ہمارا کون سا قدم موت کے دروازے کے اندر ہمیں لے جائے گا. تو اپنا وقت ضائع نہ کریں، اللہ کے ساتھ خیانت نہ کریں. بس جب یہ اس حال کو پہنچ چکے تو جو شرارتیں بھی یہ کریں وہ ان سے عین متوقع ہیں. انہیں معاف کر دو اور ان کی حرکات سے ششم پوشی کرتے رہو. اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو احسان کی روش رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہاں بتا دیا کہ کنسٹرکٹیو معاملہ اپنا رکھو، لوگوں سے نا امید بھی نہ ہو. نہ انسان اپنے گناہ دیکھ کر اپنے آپ سے نا امید ہو، نہ دوسروں کے گناہ دیکھ کر دوسروں سے نا امید ہو. اپنے گناہوں کا جیسے ہی احساس ہو فوراً توبہ کر لے، اور دوسرے کے گناہ جیسے ہی واضح ہوں، ویزیبل ہوں، ان کے لیے ہدایت کی دعا کر لے. اللہ تعالیٰ کے بارے میں بس ایک بات یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کو رمضان کے مسلمان صرف نہیں چاہیے، اللہ کو 24/7 سال بھر کے زندگی بھر کے مسلمان چاہیے. اسی طرح ہم نے ان لوگوں سے بھی پختہ عہد لیا تھا جنہوں نے کہا تھا کہ ہم نصارہ ہیں، مگر ان کو بھی جو سبق یاد کرایا گیا تھا اس کا ایک بڑا حصہ انہوں نے فراموش کر دیا. آخر کار ہم نے ان کے درمیان قیامت تک کے لیے دشمنی اور آپس کے بغض اور عناد کا بیج بو دیا، اور ضرور ایک وقت آئے گا جب اللہ انہیں بتائے گا کہ وہ دنیا میں کیا کرتے رہے ہیں. کیا کیا جائے گا, کیا کرے گا اللہ ان کے ساتھ, کیا بتائے گا اللہ ان کو ان کی غلطیوں کے اوپر. سوچیں, خوف آتا ہے. آپ اپنے بچے سے کہیں, میں دیکھ رہی ہوں تم غلطی کر رہے ہو نا, آپ اپنی بہن کے گھر اس کو لے کر گئی ہوں, آپ کا 3 سال کا بچہ, اور آپ دیکھ رہی ہیں کہ آپ کی بہن کے گھر جا کے بہت شرارتیں کر رہا ہے. آپ اس کو پہلے آنکھیں دکھا رہی ہیں, آپ اشارے کر رہی ہیں, وہ سن نہیں رہا, آپ کو لفٹ ہی نہیں کرا رہا. آخر آپ اسے پکڑ کے کہتی ہیں, میں سب دیکھ رہی ہوں تو میں گھر جا کر بتاؤں گی. تو بچے کے دل میں تھوڑا سا تو روب آتا ہے ماں کا, اور جب گھر جاتا ہے تو اما کے سامنے ہی نہیں آتا, کمرے میں غائب چھپ جائے گا, یا ابا کے سامنے رہے گا تاکہ ڈانٹ نہ پڑے, اما کے اکیلے میں اما نہ مل جائیں کہیں. اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ نے سب کچھ لکھ لیا, اور اللہ انہیں قیامت کے دن بتائے گا کہ وہ دنیا میں کیا کرتے رہے. خوف آتا ہے اس طرح کی آیات پڑھ کر. اے اہل کتاب, ہمارا رسول تمہارے پاس آ گیا ہے جو کتاب الہی کی بہت سی ان باتوں کو تمہارے سامنے کھول رہا ہے جن پر تم پردہ ڈالا کرتے تھے, بہت سی باتوں سے درگزر بھی کر جاتا ہے. تمہارے پاس اللہ کی طرف سے روشنی آ گئی ہے, اور ایک ایسی حق نما کتاب جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو اس کی رضا کے طالب ہیں سلامتی کے راستے دکھاتا ہے, سبل السلام سلامتی کے طریقے بتاتا ہے, اور اپنے اذن سے ان کو اندھیروں سے نکال کر اجارے کی طرف لاتا ہے. جیسے ہی وہ غلط موڑ مڑتے ہیں اللہ ان کو اجالے کی طرف لے آتا ہے, اور راہ راست کی طرف ان کی رہنمائی کرتا ہے. یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ مسیح ابن مریم ہی خدا ہے. یہاں پر بات کر دی گئی عیسائیوں کی, نصارہ کی. غلط عقیدہ غلط عمل کو جنم دیتا ہے, غلط عقیدہ بدعت کو جنم دیتا ہے. انہوں نے غلط عقیدہ رکھا تھا, عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا تھا, اس لیے ان کے پورے مذہب کی بیس فاؤنڈیشن ہی ڈسٹربڈ ہو گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ان سے کہو کہ اگر خدا مسیح ابن مریم کو اور اس کی ماں اور تمام زمین والوں کو ہلاک کر دینا چاہے تو کس کی مجال ہے اس کو اس کے ارادے سے باز رکھ سکے. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اللہ کی خدائی میں کوئی شریک نہیں ہے, کائنات کو چلانے کے لیے خداؤں کا کوئی پینل نہیں بیٹھا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بات بھی واضح کر دی کہ عقیدے کی زندگی کے اندر بہت اہم ویلیو ہے. اللہ کے رسول کے بارے میں اپنا عقیدہ ہم سب درست رکھیں, اللہ کے بارے میں اپنا عقیدہ درست رکھیں, انبیاء کے بارے میں اپنا عقیدہ درست رکھیں, اور میں اور آپ اس چیز کے ساتھ علم حاصل کریں کہ جو چیز میرے اور آپ کے عمل کو بدل دے. اللہ تو زمین اور آسمانوں کا اور ان سب چیزوں کا مالک ہے جو زمین اور آسمانوں کے درمیان پائی جاتی ہیں, یعنی ہر شان کا سرچشمہ اللہ تعالیٰ ہے. تم جس چیز کی تعریف کرتے ہو اصل میں اللہ کی تعریف کرتے ہو. جب کسی چیز کو خوبصورت دیکھو اللہ کی تعریف کرو. اس لیے مسلمان کو سکھایا گیا کہ جہاں کوئی خوبصورت نیچر کا کرشمہ دیکھیں, نیاگرا فال دیکھیں, تو کیا واؤ یہ کہیں, کیا کہیں, سبحان اللہ. آپ پہلے سبحان اللہ کہہ دیں, بچوں کو بھی کہہ دیں پہلے سبحان اللہ کہہ دو, بعد میں کہہ دینا واؤ, شوق پورا کر لو اپنا. لیکن اللہ کا بندہ یہ بات جانتا ہے کہ اس کے ارد گرد جتنے بھی کرشمے ہیں وہ سب اللہ کی شان کے ساتھ اٹیچ ہیں. جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے کیا, اور اس کی قدرت ہر چیز پر حاوی ہے. یہود اور نصارہ کہتے ہیں ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے چہیتے ہیں. جو جتنا اللہ کے قریب ہوگا وہ اتنا اپنے گناہوں کے بارے میں کانشیس ہوگا, اور جو جتنا اللہ سے دور ہوگا وہ اتنا ریلیکس ہو جائے گا. اس لیے یہ کہا کرتے تھے یہود اور نصارہ کہ ہم اللہ کے بیٹے اور چہیتے ہیں, اس لیے کہ گناہوں میں انوالو تھے, اللہ سے دور تھے. یہودی علم ہونے کے باوجود عمل نہیں کرتے تھے, نصارہ عمل کی خواہش رکھتے تھے عمل کرتے تھے بغیر علم کے, تو دونوں ہی بھٹکے ہوئے تھے. ان سے پوچھو پھر وہ تمہارے گناہوں پر تمہیں سزا کیوں دیتا ہے. مسلمانوں کا بھی تو یہی حال ہے, ہم پر بھی تو یہ آیت فٹ ہوتی ہے. ہم مسلمان کہتے ہیں ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے, تو پھر آج امت دنیا میں ہر جگہ پٹ کیوں رہی ہے, اس کا برا کیوں حال ہے, ہر جگہ سے اس کے اوپر آزمائشیں کیوں آ رہی ہیں. آپ افغانستان دیکھ لیں, آپ بلوچستان اپنا دیکھ لیں, آپ اپنا فاٹا دیکھ لیں, آپ عراق دیکھ لیں, آپ دیکھیں مسلمانوں کی حیثیت کیا ہے. G8 کے اندر مسلمانوں کا نام کون لیتا ہے, کیا ویلیو ہے مسلمانوں کی, دنیا کی ٹھوکروں کے اندر ہیں, اور پھر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کلمہ گو ہیں, محمد کی امت ہیں. سوچیں تو خالی محمد کی امت بن جانے سے مجھے اور آپ کو دنیا اور آخرت کے فائدے نہیں مل جائیں گے. اللہ مجھے اور آپ کو وہ کام کرنے کی توفیق دے جن کاموں سے اللہ محبت کرتا ہے, جن کاموں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کی. دعا کریں, اللہ کے رسول دعا کیا کرتے تھے, اللہم وفقنا لما تحب وترضى, اللہ مجھے توفیق دے ان کاموں سے محبت کرنے کی جن سے آپ محبت کرتے ہیں, اور تو ان سے راضی ہو جا. در حقیقت تم بھی ویسے ہی انسان ہو جیسے اور انسان اللہ نے پیدا کیے ہیں. ان بنی اسرائیلیوں کا عقیدہ یہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ جہنم کے دروازے پر بیٹھے ہیں اور کسی بنی اسرائیلی کو جہنم میں گرنے نہیں دیں گے. آج بھی ان کی روایات کے اندر، ان کی تورات کے اندر یہ روایات لکھی ہوئی ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام جہنم کے دروازے پر بیٹھ کر کسی بنی اسرائیلیوں کو جہنم میں گرنے نہیں دیں گے. اللہ نے کہا یہ ان کے جھوٹے عقیدے ہیں، وہ جسے چاہتا ہے معاف کرتا ہے، جسے چاہتا ہے سزا دیتا ہے، زمین اور آسمان اور ان کی ساری موجودات اس کی ملک ہیں اور اسی کی طرف سب کو جانا ہے. اے اہل کتاب، ہمارا یہ رسول ایسے وقت تمہارے پاس آیا ہے جو دین کی واضح تعلیم تمہیں دے رہا ہے، جبکہ رسولوں کی آمد کا سلسلہ ایک مدت سے بند تھا. عیسیٰ علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان 600 سال کا فاصلہ روایات میں آتا ہے، اس کی طرف اشارہ ہے تاکہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہمارے پاس کوئی بشارت دینے والا اور ڈرانے والا نہیں آیا. دیکھو اب وہ بشارت دینے اور ڈرانے والا آ گیا اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان اس سے ڈبل فاصلہ تھا. روایات میں آتا ہے 1300 سال کا ڈفرینس تھا موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان میں، اور اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان میں 600 سال کا فصل تھا. لیکن یہ جو موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام میں تھے، دونوں رسول تھے نا. موسیٰ علیہ السلام بھی رسول تھے، شریعت دیے گئے تھے. عیسیٰ علیہ السلام بھی رسول تھے، ان کو شریعت کی حکمت دی گئی تھی. رسول ان کے درمیان میں کوئی نہیں آیا، انبیاء آتے رہے. یہ ذہن میں رکھیے گا، مختلف انبیاء ضرور آتے رہے، انبیاء کا تار نہیں ٹوٹا. یاد کرو بنی اسرائیلوں کا پھر ذکر آ رہا ہے. جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا تھا اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی اس نعمت کو یاد رکھو جو اس نے تمہیں عطا کی ہے. اس نے تم میں نبی پیدا کیے، تم کو فرما روا بنایا اور تم کو وہ کچھ دیا جو دنیا میں کسی کو نہ دیا تھا. کیا دیا تھا اللہ تعالیٰ نے؟ ایک تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت کی وجہ سے شریعت عطا کی تھی. نبوت جو رسول پہ آئی، اس نے شریعت آئی اور اس شریعت کی وجہ سے ان کو منصب ملا دنیا میں. ان کو دنیا کی لیڈرشپ کا ان کو منصب دیا گیا تھا. جو کام اللہ تعالیٰ نے آج مسلمان امت پر ڈالا ہے، وہی ذمہ داری ان پر ڈالی گئی تھی. بنی اسرائیلیوں کے لیے یہ بھی آتا ہے کہ بنی اسرائیلی جو تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے خاص چیز جو دی، جو تم کو دیا وہ دنیا میں کسی کو نہ دیا تھا. اس میں اس کی طرف بھی اشارہ ہے کہ بہت ذہین قوم تھی. جیوز جو تھے وہ بہت ذہین قوم تھے. آج بھی آپ دیکھ لیں تعداد میں بہت کم ہیں، لیکن ساری دنیا پر آپ کو چھائے ہوئے نظر آئیں گے. اللہ تعالیٰ نے ان کو دور کی پلاننگ کرنے کی ہمت دی ہوئی ہے، کوالٹی دی ہوئی ہے، دور کی پلاننگ کر لیتے ہیں. تو اللہ نے ان کو یاد دلایا کہ اگر تم چاہتے تو اپنی عقل کو استعمال کر کے اس دنیا کو امن کا گہوارہ بنا سکتے تھے، لیکن انہوں نے ایسا نہ کیا، اس لیے کہ یہ غلام قوم تھی. اور قوم ایک دفعہ غلامی کا شکار ہو جائے، مینٹل سلیوری کا شکار ہو جائے، تو پھر وہ اپنا فائدہ کم ہی کر سکتی ہے. اے برادران قوم، اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ. کس کی بات ہے؟ فلسطین کی، پیلسٹائن کی، جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے. پیچھے نہ ہٹو ورنہ ناکام اور نامراد پلٹو گے. وہ ماننے والے تھے؟ بنی اسرائیلی تو سراپا احتجاج تھے، کوشچن مارک بنے ہوئے تھے، مستقل موسیٰ علیہ السلام کو بیک آنسر کرتے رہتے تھے. انہوں نے جواب دیا، اے موسیٰ، ان فیھا قوماً جبارین، وہاں تو بڑے زبردست لوگ رہتے ہیں. روایات میں آتا ہے کہ جس جگہ جانے کو ان کو موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے کہا گیا تھا، وہاں قوم امالکہ رہتی تھی، اور قوم امالکہ عاد، قوم عاد کے بچے ہوئے لوگ تھے، کافی اونچے لمبے صحت مند لوگ تھے. تو انہوں نے کہا کہ ہم وہاں ہرگز نہیں جائیں گے جب تک کہ وہ وہاں سے نکل نہ جائیں. ان کا سلوگن تھا نا، سمعنا و اسوئنا، سنا ہم نے اور نافرمانی کی ہم نے. ہاں اگر وہ نکل گئے تو ہم داخل ہونے کے لیے تیار ہیں. معجزوں کی عادت تھی. ان کا خیال تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اب اپنے رب سے دعا کریں گے، قول ادعو لنا ربک، اپنے رب کو پکارو ہمارے لیے موسیٰ. موسیٰ علیہ السلام اپنے رب سے دعا کریں گے، معجزہ ہوگا اور یہ قوم امالکہ وہاں سے نکل جائے گی، پھر ہم جائیں گے. ان کو جہاد کی عادت نہیں تھی، نفس کی خواہشات کو مارنے کی عادت نہیں تھی، صبر اور ہمت کی عادت نہیں تھی، قربانی دینے کی عادت نہیں تھی. ان ڈرانے والوں میں دو شخص ایسے بھی تھے، قال رجلانی من الذین یخافون، انہی لوگوں میں دو لوگ ایسے بھی تھے جن کو اللہ نے اپنی نعمت سے نوازا تھا. کیا نعمت تھی؟ انعم اللہ من الذین یخافون، جن کو اللہ نے اپنا خوف عطا کیا تھا. اس کا مطلب ہے جس کو اللہ کا خوف مل جائے، اس کو اللہ کی نعمت مل گئی. انعم اللہ علیہما،
ان دونوں کے اوپر اللہ نے یہ انعام کیا تھا. تو تقوی جس کی ڈیفینیشن کے اندر ایک اینگل یہ آتا ہے التقوی هو الخوف من الجلیل, اللہ کے خوف سے اللہ کے جلال سے ڈر کر تقوی اختیار کرنا یہ انسان کو ایمان کے اوپر جما دیتا ہے. ان دو لوگوں کے لیے بھی یہی بات آئی کہ ان میں کیا اللہ نے انعام کیا تھا, اللہ نے ان کو اپنا خوف دیا تھا. انہوں نے کہا ان جباروں کے مقابلے میں دروازے کے اندر گھس جاؤ, جب تم اندر پہنچ جاؤ گے تو تم ہی غالب رہو گے. مطلب کیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دو, سٹارٹ تو کرو, آغاز تو کرو, دیکھنا پھر تمہیں کیسی اپرچونٹیز ملیں گی. آپ بھی اپنے دل میں آج ارادہ کر لیں کہ رمضان مکمل ہو جائے گا, میں یہاں قرآن سن لوں گی, میں آغاز تو کروں, میں انشاءاللہ شوال کے مہینے سے اپنی زندگی میں کوئی نہ کوئی ایسی اپرچونٹی لے کر آؤں گی کہ میں قرآن کے سامنے بیٹھوں, چاہے مہینے میں ایک دفعہ, چاہے 15 دن میں ایک دفعہ, چاہے ہفتے میں ایک دفعہ, جو آپ کے لیے آسانی ہو. دعا تو کریں, آغاز تو کریں, اللہ اپرچونٹیز لے کر آئے گا آپ کے حالات کے مطابق, آپ کے گھر کی ڈسٹینس کے مطابق, آپ کے سرکمسٹانسز کے مطابق اللہ آپ کو اپرچونٹی دے دے گا. اللہ پر بھروسہ رکھو اگر تم مومن ہو. ذرا ہاتھ پاؤں تو ہلاؤ, ہاتھ پاؤں ہلانا آپ کا اور میرا کام, ارادہ کرنا آپ کا اور میرا کام, اپرچونٹیز کھولنا اللہ کا کام. لیکن انہوں نے پھر یہی کہا, اے موسیٰ ہم تو وہاں نہیں جائیں گے جب تک وہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. ڈر رہے تھے نا, سینکڑوں سال انہوں نے غلامی کی تھی, تو غلامی کی وجہ سے یہ جو تھے اب ڈر رہے تھے. کس سے ڈر رہے تھے؟ ان لوگوں سے ڈر رہے تھے. اگر اللہ سے ڈرتے تو کسی سے نہ ڈرتے, لیکن کیونکہ انسانوں سے ڈر رہے تھے اپنے ہی جیسے, تو جو انسانوں سے ڈرتا ہے وہ پھر سبوں سے ڈرتا ہے. کاہل تھے. کیا کہا اس نے؟ فذهب انت وربك فقاتلا, پس تم اور تمہارا رب دونوں جاؤ اور لڑو. ہا ہنا قائدون, ہم تو یہیں بیٹھے ہیں. ملا جو ہیں مسجد کے, امام جو ہیں وہ درس دینے والی جو ہیں, وہ قرآن پڑھانے والی جو ہیں, وہ جو الہدا والے ہیں, وہ جو جماعت والے ہیں, وہ جو تنظیم والے ہیں, وہ کریں نا اپنا کام, وہ نبھائیں نا ذمہ داری دین کو نافذ کرنے کی. ہا ہنا قائدون, ہم تو اپنے گھروں میں بیٹھے رہیں گے. بالکل ہم پر فٹ آتی ہیں یہ آیت. اس پر موسیٰ علیہ السلام نے کہا, اے میرے رب, میرے اختیار میں کوئی نہیں مگر یا میری اپنی ذات یا میرا بھائی, پس تو ہمیں ان نافرمان لوگوں سے الگ کر دے. یہ بالکل وہ انداز ہے آج مسلمانوں کا کہ ہم مسلمان جو ہیں آج ایفرٹ کرنے کو تیار نہیں ہیں. آج مسلمان اپنے آپ کو سود سے کیوں نہیں بچاتے؟ اس لیے کہ دنیا میں سود کا سسٹم رائج ہے. آج مسلمان جو ہیں دھوکے اور کرپشن سے دور کیوں نہیں ہو پا رہے؟ اس لیے کہ رشوت, دھوکا اور کرپشن معاشرے کا حصہ ہے. آج مسلمان عورتیں حجاب کیوں نہیں کر پا رہی؟ اس لیے کہ جو معاشرے کی ایلیٹ کلاس ہے وہ حجاب نہیں کرتی ہے. آج مسلمان مرد داڑھی کیوں نہیں رکھتے سنت کی وجہ سے؟ اس لیے کہ داڑھی رکھنے والے کو ملہ کہہ دیا جاتا ہے, اس کی ملہ بیشنگ کی جاتی ہے. یہ سب چیزیں ہیں. جب آدھی سے زیادہ دنیا اسلام قبول کر لے گی, جب سب عمل کرنا شروع کر دیں گے, پھر میں ابھی عمل کر لوں گی. ابھی تو ہا ہنا قائدون, ہم یہیں بیٹھے ہیں, ابھی ہم کوئی ایفرٹ نہیں کر رہے. اللہ نے جواب دیا, اچھا تو وہ ملک 40 سال تک ان پر حرام ہے. یتی ہوں فی الارض, یہ زمین میں مارے مارے پھریں گے. ان نافرمانوں کی حالت پر ہرگز ترس نہ کھاؤ. اللہ تعالیٰ نے ان کو وہیں بٹھا دیا, اور روایات میں آتا ہے کہ 40 سال تک یہ اسی علاقے میں رہے. پھر 40 سال میں اللہ تعالیٰ نے ایک نئی نسل جو تھی وہ پروان چڑھائی, جنہوں نے آزاد فضا میں سانس لی, کیونکہ یہ لوگ تو فرعون سے بچ کر, فرعون کی قوم سے بچ کر صحرائے سینا میں آئے تھے, تو یہ تو غلام قوم تھی. اب جو ان کے بچے ہوئے 40 سال تک, وہ جب تک جوان ہوئے تو انہوں نے آزاد فضا میں آنکھ کھولی, اور پھر ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے تبدیلی لا کر ایک اور موقع بنی اسرائیلیوں کو دکھایا. اور ذرا انہیں آدم کے دو بیٹوں کا قصہ بھی بے کم و کاست سنا دو. آدم علیہ السلام کے بیٹوں کا قصہ یہاں پر آ رہا ہے. ایک بات کلیئر کر لیں, روایات میں یہ بات آتی ہے بعض جگہ پر کہ آدم علیہ السلام کے بیٹوں میں جو جھگڑا ہوا تھا وہ کسی عورت کی وجہ سے ہوا تھا, ایسا کچھ نہیں ہے. ابھی آپ کو پتا چل جائے گا کہ ان کے درمیان میں جھگڑا کس لیے ہوا تھا. جب ان دونوں نے قربانی کی تو ان میں سے ایک کی قربانی قبول ہو گئی, یعنی حابیل کی قربانی قبول ہو گئی تھی, اور دوسرے کی قربانی قبول نہ ہوئی. دوسرے کا نام کیا تھا؟ قابیل. اس نے کہا میں تجھے مار ڈالوں گا. کیوں اس نے کہا مار ڈالوں گا؟ جیلسی کی وجہ سے, جیلس ہو گیا تھا. اس نے جواب دیا اللہ تو متقیوں ہی کی نظریں قبول کرتا ہے. اس نے کہا میں تمہیں مار ڈالوں گا. اس نے آگے سے جواب میں یہ نہیں کہا تم تو ہو ہی ایسے, تمہارا تو شروع سے کام ہی یہی ہے, بس میں امی کو جا کے ابھی شکایت کر کے آتا ہوں, میں ابھی جا کے ابا کو بتا کے آتا ہوں. نہیں, سمپل جواب, میچورٹی والا جواب، حلم والا جواب، اللہ تو متقیوں ہی کی نظریں قبول کرتا ہے، یعنی اللہ کو پتا ہے تم دونوں، ہم دونوں میں سے جس نے قربانی کی ہے کس کی نیت کیا ہے. انما الاعمال بالنیہ، اللہ اعمال کو جج کر لیتا ہے نیتوں کی بیسس کے اوپر. اگر تو نے مجھے قتل کرنے، اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ اٹھائے گا تو میں بھی تجھے قتل کرنے کے لیے، میں تجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہ اٹھاؤں گا. ہمارے آج کل کے بچے ایسے ہو جائیں تو کیا ہی بات ہے، مگر ایک جواب دے گا تو دوسرا چار جواب دیے بغیر رہ کیسے سکے گا. اس نے کہا نہیں، متقی تھا نا، اللہ کا خوف رکھنے والا تھا. اس نے کہا میں ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں. اب بھائی کو سمجھانا چاہا، میں چاہتا ہوں کہ میرا اور اپنا گناہ تو ہی سمیٹ لے اور دوزخی بن کر رہے. حدیث میں آتا ہے کہ قاتل اپنے گناہ اور جس کو قتل کرتا ہے اس کے گناہ کے بوجھ کے ساتھ لایا جائے گا، دونوں کے گناہوں کے بوجھ کے ساتھ، یعنی جس کو اس نے مارا مظلوم کے گناہ بھی اس کے حصے میں ڈال دیے جائیں گے. ظالموں کے ظلم کا یہی ٹھیک بدلہ ہے. آخر کار اس کے نفس نے اپنے بھائی کا قتل اس کے لیے آسان کر دیا اور وہ اسے مار کر ان لوگوں میں شامل ہو گیا جو نقصان اٹھانے والے ہیں. جو اللہ کو امام نہیں بناتا وہ اصل میں جانوروں کو امام بناتا ہے. کیسے؟ دیکھیں ذرا، اللہ نے پھر ایک کوا بھیجا. وہ متقی نہیں تھا نا، غصہ زیادہ تھا، فرسٹریشن زیادہ تھی. جب اس کی قربانی قبول نہیں ہوئی تو غصے میں بھائی کو مرڈر کر دیا. اللہ کی بات تو مانتا نہیں تھا. تو جو انسان دنیا میں اللہ کو اپنا امام نہیں بناتا، پھر وہ جانوروں سے اپنے لیے کچھ نہ کچھ طریقہ کار ڈھونڈتا ہے. اس اللہ تعالیٰ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کھودنے لگا تاکہ اسے بتائے کہ اپنے بھائی کی لاش کیسے چھپائے. یہ دیکھ کر وہ بولا، افسوس مجھ پر، میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپانے کی تدبیر نکال لیتا. اس کے بعد وہ اپنے کیے پر بہت پچھتایا. فاصبح من النادمین، کس پر نادم ہوا؟ کیا ریگریٹ ہوا کہ میں نے قتل کر دیا؟ اس پر ریگریٹ نہیں ہوا کہ میں نے قتل کر دیا، ندامت اس بات پر ہوئی کہ میں نے جرم کیا اور میں جرم کو چھپا نہیں سکا. یہ ہے اللہ سے دوری کی علامت، کہ گناہ کرنے کے بعد اس کے اوپر ندامت بھی نہ ہو. ہاں ڈر یہ لگے کہ کہیں سکینڈل نہ بن جائے، لوگوں کو پتا نہ چل جائے. جو اللہ کو امام نہیں بناتا اس کا یہی حال ہوتا ہے. تو یہ انسان جو تھا قابیل، یہ اللہ کی نافرمانی کرنے پر نہیں پچھتایا، بلکہ کس پر پچھتایا؟ کہ اپنے جرم کے ظاہر ہونے کو یہ چھپا نہیں سکا. اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر یہ فرمان لکھ دیا. کیا فرمان لکھ دیا؟ انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا. جس نے کسی انسان کو خون کے بدلے یا زمین میں فساد پھیلانے کے سوا کسی اور وجہ سے قتل کیا، اس نے گویا تمام انسانوں کو قتل کر دیا، اور جس نے کسی کو زندگی بخشی اس نے گویا تمام انسانوں کو زندگی بخش دی. یہاں بتا دیا گیا احترام جان کی بات، یہ واضح کر دی گئی. احترام جان، انسان کی جان کی حفاظت کی جائے گی. ڈاکٹرز کو فخر کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے نوبل پروفیشن میں رکھا ہے کہ وہ زندگی بچانے والے ہوتے ہیں، اللہ کے بعد اللہ کے بندوں کو زندگی دینے والے ہوتے ہیں. یہ نوبل پروفیشن ہے. جو بچے اس پروفیشن میں جانا چاہیں ان کو بھی اسی سوچ کو ذہن میں رکھ کر اس پروفیشن میں جانا چاہیے. لیکن اگر صرف منی میکنگ مشین بننے کے لیے اس پروفیشن میں جایا جاتا ہے تو پھر یوتھنیسیا بھی کرایا جاتا ہے، مرسی کلنگ بھی ہوتی ہے، اسسٹڈ سوسائڈز بھی ہوتی ہیں، اور ابارشنز بھی ہوتے ہیں، اور ٹرمینیشنز بھی ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہاں بتا دیا احترام جان کی ویلیو کو، کہ جس نے کسی ایک انسان کو قتل کیا اس نے گویا تمام انسانیت کو قتل کر دیا. ہم سوچیں اچھا ہم تو ڈاکٹر نہیں ہیں، ہم تو مرسی کلنگ نہیں کرتے، ہم تو یوتھنیسیا نہیں کرتے، ہم تو ڈاکٹر نہیں ہیں، ہم تو مثال کے طور پر کسی کی ٹرمینیشن نہیں کرتے. ہم سب عورتیں ہیں. آپ دیکھیں یوزلی ہمیں کسی کی جان بچانے کا موقع کم ہی ملتا ہے. آپ دیکھیں اللہ نے کہا جس نے کسی ایک کی جان بچائی اس نے گویا تمام انسانیت کی جان بچا لی، اور جس نے کسی ایک کا قتل کیا اس نے گویا تمام انسانیت کو قتل کر دیا. آپ سی سائڈ پر گئی ہوں، آپ ہٹ پر گئی ہوں، اور آپ دیکھیں کہ بہت بڑی ویو آئی جس کی وجہ سے دو چار بچے جو ہیں وہ پانی کی ویو کے ساتھ جا رہے ہیں. آپ بیسٹ سوئمر بھی ہوں تو بھی آپ کے گھر والے آپ کو کود کر ان کی مدد کرنے کے لیے نہیں آگے جانے دیتے. وہ کہتے ہیں نہیں نہیں آگے نہیں جانا. تو آپ کو اور مجھے کب موقع ملتا ہے کسی کی جان بچانے کا؟ آپ اور میں جب ماں بنتے ہیں. اور اگر آپ کی اور میری پریگنینسی ہوتی ہے اور آپ کی اور میری پریگنینسی ان پلانڈ پریگنینسی ہوتی ہے، آپ بچہ نہیں چاہ رہے تھے، اللہ نے آپ کو بچہ دے دیا، تو اس وقت عورتیں کیا کہتی ہیں جا کے ڈاکٹر سے؟ یہ ان پلانڈ پریگنینسی ہے، مجھے یہ بچہ نہیں چاہیے، پلیز اس کو ابارٹ کر دیں، پلیز ٹرمینیشن کر دیں اس کی. کیا وہ قتل نہیں ہوتا؟ کیا وہ ایک اللہ کے بندے کی جان لینا نہیں ہوتا؟ جان تو اس بندے میں پہلے دن سے ہوتی ہے، روح آتی ہے 120ویں دن کے اوپر. دس از اے میٹر آف لائف، ناٹ دا میٹر آف روح. روح کی تو بات ہی نہیں ہے اس وقت، روح کو تو سائنس آج تک پروف ہی نہیں کر سکی. وہ کیا چیز ہے جو روح ہے، اس کو تو سائنس آج تک مٹیریلسٹیکلی پروف ہی نہیں کر سکی. جان کی بات ہے. اور جان کس وقت آتی ہے؟ جس وقت مرد کا اور عورت کا اوم اور سپرم ملتا ہے، اسی لمحے جب اللہ کے حکم سے فرٹیلائزیشن ہو کر زائیگوٹ بنتا ہے، تو جو پہلا سیل بنتا ہے ڈی این اے کا، وہ لائف اینٹیٹی ہوتی ہے، زندہ سیل ہوتا ہے. کسی انسان کی سیکس ڈیٹیکشن بھی اس پہلے ڈی این اے سیل سے ہو سکتی ہے. ایک زمانے میں تو جو بچے کی سیکس معلوم کی جاتی تھی، وہ معلوم کی جاتی تھی تقریباً دوسرے مہینے میں، تیسرے مہینے میں. اب تو فیٹوسکوپ نے یہ آپ کو فیسلٹی دے دی کہ آپ اپنے کنسیو کرنے کے چند ہی دن کے بعد جو ہے بڑے آرام سے بچے کی سیکس بتا سکتے ہیں. یہ ڈی این اے ڈیسائیڈ کر دیتا ہے کہ یہ بچہ جو ہے یہ لڑکا بنے گا یا لڑکی بنے گا. اللہ نے احترام میں جان کی بات کی ہے، یہ اینٹیٹی ہے. ڈی این اے کا مطلب کیا ہے؟ اس کی آئیڈینٹیفیکیشن آ گئی کہ وہ انسان مرد ہوگا کہ عورت ہوگی. آج کہیں پر سوسائڈ بامبنگ ہوتی ہے، اور سوسائڈ بامبر جو ہے جس کے جسم کے پورے پرخچے اڑ جاتے ہیں، پتہ نہیں چلتا کہ وہ مرد کس عمر کا تھا، کون تھا، بچہ تھا، بوڑھا تھا، جوان تھا، کس طرح کا تھا رنگ صورت میں. تو کیا کرتے ہیں؟ اس کا ڈی این اے ٹیسٹ کرتے ہیں، اس کے ناخن کو لے کر، اس کے بال کو لے کر، اس کے سکن کے کسی پورشن کو لے کر اس کا ڈی این اے ٹیسٹ کرتے ہیں. اس وقت تو وہ ڈی این اے ٹیسٹ ایک انسان کی آئیڈینٹیفیکیشن کا باعث بن رہا ہوتا ہے. اور جو ڈی این اے ماں کے ووم میں پہلا ڈی این اے بنتا ہے فرٹیلائزیشن کے بعد، وہ ایک انسان کی آئیڈینٹیفیکیشن کا مارک نہیں بن رہا ہوتا. زندگی موجود ہوتی ہے. عورت کے کنسیو ہونے کے ٹھیک 18 ڈیز کے بعد بچے میں ہارٹ بیٹ آ جاتی ہے. اگر عورت کو محسوس نہیں ہوتی تو وہ الگ بات ہے. ہارٹ بیٹ کا مطلب کیا ہے؟ زندگی کی ایک اور علامت. ابارٹ نہیں کیا جا سکتا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم نہ کسی قاتل کی کسی کلمے سے مدد کریں، اور نہ کبھی اس چیز کے اندر خود انڈلج ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے، یا عیسیٰ من رحمت اللہ، وہ انسان اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گیا جس نے قاتل کی مدد کسی ایک کلمے سے بھی کی. مثال کے طور پر آپ کی میڈ آپ کے پاس آئی اور اس نے کہا، باجی میرے آلریڈی 5 بچے ہیں، میں نے دوبارہ کنسیو کر لیا ہے، میں اپنا 6ٹا بچہ ابارٹ کرا دوں؟ آپ نے کہا کرا دو. آپ نے قاتل کی مدد ایک جملے سے کر دی. اور اللہ نے ایسے ہی مدد کرنے والے کے لیے کہا ہے کہ قیامت کے دن اس کے ماتھے پر لکھا ہوگا، یا عیسیٰ من رحمت اللہ، یہ بندہ اللہ کی رحمت سے مایوس کر دیا گیا. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو احترام جان کی توفیق عطا فرمائے. مگر ان کا حال یہ ہے کہ ہمارے رسول پیدر پہ ان کے پاس کھلی کھلی ہدایات لے کر آئے، پھر بھی ان میں بکثرت لوگ زمین میں زیادتیاں کرنے والے ہیں. جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں سے لڑتے ہیں اور زمین میں اس لیے تگ و دو کرتے پھرتے ہیں کہ فساد برپا کریں، ان کی سزا یہ ہے کہ قتل کیے جائیں، یا سولی چڑھائے جائیں، یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹے ڈالے جائیں، یا وہ جلا وطن کر دیے جائیں. یہ ذلت اور رسوائی تو ان کے لیے دنیا میں ہے، اور آخرت میں ان کے لیے اس سے بڑی سزا ہے. مگر جو توبہ کر لیں قبل اس کے کہ تم ان پر قابو پاؤ، تمہیں معلوم ہونا چاہیے. کیا معلوم ہونا چاہیے؟ فاعلموا ان اللہ غفور الرحیم، اللہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. وسیلہ، نیئرنیس، قرب اختیار کرنے کی بات آ گئی کہ تمہیں آگے اگر نہیں ابھی آگے آئے گی، یا ایھا الذین آمنوا. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ بات واضح کر دی کہ تم اگر چاہو تو اپنے لیے معاملات کو آسان کر سکتے ہو، اور تم اگر چاہو تو اپنے معاملات کو اپنے لیے مشکل کر سکتے ہو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اس کی جناب میں بازیابی کا طریقہ تلاش کرو، اور اس کی راہ میں جدوجہد کرو، شاید کہ تمہیں کامیابی نصیب ہو جائے. یہاں ذکر آ گیا وسیلے کا. اللہ کا قرب کیسے اختیار کیا جا سکتا ہے؟ اللہ کی نیئرنیس کو کیسے اٹین کیا جا سکتا ہے؟ اللہ کا قرب اختیار کرنے کے لیے اللہ کو اللہ کے ناموں سے ہی پکارا جائے. ایک تو یہ حدیث سے پتہ چلتا ہے. دوسرا حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا قرب تلاش کرنے کے لیے، وسیلہ بنانے کے لیے، انسان اپنے ہی نیک اعمال کا حوالہ بھی دے سکتا ہے. تیسرا، اپنے مومن بھائی سے کہا جا سکتا ہے کہ آپ میرے لیے دعا کریں. ان چیزوں کو وسیلہ بنایا جا سکتا ہے، لیکن آپ اپنے کس مومن بھائی سے کہیں گے کہ آپ میرے لیے دعا کریں، جو ہڈیوں کا پنجر بن چکے ہیں یا جو زندہ زمین کے سر پر موجود ہیں؟ جو زندہ ہیں، جو موجود ہیں، ان سے کہا جا سکتا ہے. خوب جان لو جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا ہے اگر ان کے قبضے میں ساری زمین کی دولت ہو اور اتنی ہی اس کے ساتھ اور وہ چاہیں اسے فدیہ میں دے کر روز قیامت کے عذاب سے بچ جائیں تب بھی وہ ان سے قبول نہ کی جائے گی اور انہیں دردناک سزا مل کر رہے گی، وہ چاہیں گے کہ دوزخ کی آگ سے نگل بھاگیں مگر نہ نکل سکیں گے اور انہیں قائم رہنے والا عذاب دیا جائے گا۔ اب آگے سزا کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ جو غلط طریقے سے کام کریں ان کے لیے کیا ہے، والسارق والسارقت فاقطعوا ایدیہما، اور چور خواہ مرد ہو یا عورت دونوں کے ہاتھ کاٹ دو۔ بس یہ آیا، جیسے آپ نے عورتوں کے بارے میں پڑھا تھا ویسألونک عن المحیض، اور اللہ تعالیٰ نے وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ عورتوں کے حیض کے بارے میں کیا حکم ہے، اور وہاں قرآن کا حکم تھا کہ ان کے قریب بھی مت جانا۔ اسے کس نے ایکسپلین کیا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب عورتوں کے نشوز کی بات آئی کہ عورتیں اگر سرکشی پر آمادہ ہو جائیں تو تین سٹیپ بتائے گئے تھے کہ یہ کام کرو، پہلے ان کو سمجھاؤ، ان کی کاؤنسلنگ کرو، پھر بیڈ روم اپنا الگ کر لو، پھر اگر وہ نہ مانے تو کیا کرو، شاک ٹریٹمنٹ، وضربو ہن، ان کو ضرب لگاؤ۔ کون بتائے گا کتنی ضرب لگانی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں آیا کہ چور خواہ مرد ہو یا عورت، فاقطعوا ایدیہما، دونوں کے ہاتھ کاٹ دو۔ کون بتائے گا کہاں سے ہاتھ کٹیں گے؟ حدیث بتائے گی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے کہ کہاں سے ہاتھ کٹے گا۔ یہ ان کی کمائی کا بدلہ ہے اور اللہ کی طرف سے عبرتناک سزا۔ اللہ کی قدرت سب پر غالب ہے اور وہ دانا اور بینا ہے۔ پھر جو ظلم کرنے کے بعد توبہ کرے اور اپنی اصلاح کر لے تو اللہ کی نظر عنایت پھر اس پر مائل ہو جائے گی۔ اللہ بہت درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ جہاں تک ہاتھ کاٹنے کی بات ہے تو یہ معمولی کھانے پینے کی چیزوں کی چوری پر ہاتھ کاٹنا نہیں آتا، یہ ایک سرٹن کرائیٹیریا ہے جس کے اوپر ہاتھ کاٹا جاتا ہے۔ اور اسکالرز کہتے ہیں کہ ہاتھ کاٹنے کی نوبت اس وقت آتی ہے جب کافی حد تک لوگوں کی ضروریات زندگی پوری کی جا رہی ہوں، ان کو بیسک نیسیسٹیز آف لائف دی جا رہی ہوں۔ آپ دیکھیں سعودی عرب کے اندر یہ قانون نافذ ہے کہ اگر کوئی چوری کرے تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے۔ آپ حج عمرہ کرنے جاتی ہیں، آپ کو کتنے ٹوٹے ہاتھوں والے نظر آئے؟ کوئی نظر آیا؟ شاید ہی آپ کو کوئی نظر آئے، کوئی نظر نہیں آیا۔ جہاں شریعت نافذ ہو جاتی ہے وہاں ایسی سزائیں ان قوانین کی حفاظت کرتی ہیں۔ ہم قوانین پڑھ کر ہی پریشان ہو جاتے ہیں کہ لو اب چوری پر ہاتھ کٹ جائے گا، ایک کا کٹے گا تو ہزار کو عبرت آئے گی، ایک کو سزا ملے گی تو دو ہزار اپنا عمل درست کر لیں گے، ایک جو ہے وہ اپنا ہاتھ کٹوا کر اپنا نقصان کرے گا اس کی سزا اس کو دنیا میں مل جائے گی، آخرت میں ہو سکتا ہے اپنی توبہ کرنے کے بعد وہ سرخرو ہو جائے۔ لیکن جہاں شریعت نافذ ہوتی ہے وہاں اللہ تعالی کے بندے اللہ کی شریعت کے احسانات کو دیکھ لیتے ہیں، ان کے کرشمے دیکھ لیتے ہیں، اس کا فائدہ، اس کا ایفیکٹ، اس کے فروٹس دیکھ لیتے ہیں۔ تو یہ بتا دیا گیا کہ جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اس کو نافذ کرو۔ کیا تم جانتے نہیں ہو کہ اللہ زمین اور آسمانوں کی سلطنت کا مالک ہے، جسے چاہے ستا دے، جسے چاہے معاف کر دے، وہ ہر چیز کا اختیار رکھتا ہے۔ تو اپنے ذہن میں یہ بات رکھیں، جب بھی اسلام کے خلاف، اسلام کی سزاؤں کے خلاف انگلی اٹھائی جائے، فنگر پوائنٹنگ کی جائے، تو بتا دیں کہ سزائیں آتی ہیں سسٹم کی حفاظت کرنے کے لیے۔ سزائیں بنائی جاتی ہیں سسٹم کی حفاظت کرنے کے لیے تاکہ قوانین کی حفاظت ہو سکے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے لیے باعث رنج نہ ہوں وہ لوگ جو کفر کی راہ میں بڑی تیز گامی دکھا رہے ہیں، خواہ وہ ان میں سے ہوں جو منہ سے کہتے ہیں ہم ایمان لائے مگر دل ان کے ایمان نہیں لائے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہودی منافق سکیم کے تحت آیا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کو کچھ کا کچھ بنا کر بتاتے تھے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسی بات کریں جس سے ان کو موقع مل جائے باہر جا کر اللہ کے رسول کے خلاف کوئی بات کرنے کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں یہ ہدایت کے لیے نہیں آتے تھے۔ اور دوسرے لوگوں کی خاطر جو تمہارے پاس کبھی نہیں آئے سن گن لیتے پھرتے ہیں، کتاب اللہ کے الفاظ کو ان کے صحیح محل اور متعین ہونے کے باوجود اصل معنی سے پھیرتے ہیں اور لوگوں سے کہتے ہیں اگر تمہیں یہ حکم دیا جائے تو مانو ورنہ نہ مانو۔ سیلف انٹرپریٹیشنز، تمہیں سمجھ آتا ہے اللہ کا قانون تو عمل کرو، نہیں سمجھ آتا تو کہو میرا تو یہ خیال نہیں ہے کہ اس کا یہ مطلب ہے، مجھے تو لگتا ہے یہ ایسے اپلائی کرے گا، مجھے تو لگتا ہے اس کی امپلیمنٹیشن ایسے ہوگی۔ اپنے فیصلوں کی بنیاد پر شریعت کو موڑ توڑ دیتے ہیں جسے اللہ نے ہی فتنے میں ڈالنے کا ارادہ کر لیا ہو۔ وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ، اس کو اللہ کی گرفت سے بچانے کے لیے تم کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے پاک کرنا نہ چاہا، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں سخت سزا۔
کیا حال ہوگا ان کا، یہ جھوٹ سننے والے اور حرام کے مال کھانے والے ہیں. سمعون للکذب اکلون للسحت. جھوٹ کا چسکا سکالرز کہتے ہیں جس کو لگ جائے اس کو قرآن مزیدار نہیں لگتا. جس کو موویز دیکھ کر رونا آئے، ڈرامے دیکھ کر رونا آئے، اس کو قرآن کی آیات سن کر رونا نہیں آتا. جھوٹ کا چسکا، فینٹسیز کا چسکا. لہذا اگر یہ تمہارے پاس اپنے مقدمات لے کر آئیں تو تمہیں اختیار دیا جاتا ہے، چاہو ان کا فیصلہ کرو ورنہ انکار کر دو. انکار کر دو جو تمہارے لیے کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اور فیصلہ کرو تو پھر ٹھیک ٹھیک انصاف کے ساتھ کرو. ان اللہ یحب المقسطین، اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. اور تمہیں یہ کیسے حکم بناتے ہیں جبکہ ان کے پاس تورات موجود ہے جس میں اللہ کا حکم لکھا ہوا ہے، اور پھر یہ اس بات سے منہ موڑ رہے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ ایمان ہی نہیں رکھتے. خیبر کے علاقے میں یہودی قبیلے میں ایک عورت اور مرد کے آپس میں ناجائز تعلقات تھے، حالانکہ دونوں شادی شدہ تھے. انہوں نے سزا سے بچنے کے لیے یہ سوچا کہ ہم اپنی تورات کے حکم کو چھوڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کرواتے ہیں، شاید ہم بچ جائیں. اس لیے کہ ان کے ہاں یہی طریقہ کار رہا تھا کہ جو ایلیٹ کلاس کے لوگ ہوتے تھے ان کے لیے سزاؤں کے معیار الگ ہوتے تھے، اور جو کم طبقے کے لوگ ہوتے تھے ان کے لیے سزاؤں کے معیار الگ ہوتے تھے. جب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہاری کتاب میں اس سزا کا، اس گناہ کا کیا سزا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ رجم کی سزا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کنٹینیو کیا، اور انہوں نے کہا کہ یہی سزا تم دونوں کو دی جائے گی. اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، یعنی یہ ایسے لوگ ہیں جو نہ تو قرآن پر ایمان لاتے ہیں اور نہ ہی اپنی کتاب تورات پر ایمان رکھتے ہیں. ہم نے تورات نازل کی جس میں ہدایت اور روشنی تھی، سارے نبی جو مسلم تھے اسی کے مطابق ان یہودیوں کے معاملات کا فیصلہ کرتے تھے. اسی طرح ربانی، علماء اور احبار بھی اسی پر فیصلے کا مدار رکھتے تھے، کیونکہ انہیں کتاب اللہ کی حفاظت کا ذمہ دار بنایا گیا تھا. احبار قانونی تعلیمات دینے والے لوگ، جیسے مفتی وغیرہ ہوتے ہیں جو فقہی مسائل بتاتے ہیں، قاضی ان کا ذکر ہے. ان لوگوں کا جو کال تھا کہ ان کا کہنا تھا، ربانی اور احبار گواہی دیتے تھے کہ کتاب تورات میں جو لکھا ہے وہ ہم صحیح بتائیں گے، لیکن یہ اپنی خواہشات کے مطابق ان احکامات کو موڑ توڑ کر بتایا کرتے تھے. تو احبار ہو گئے فقہی مسائل بتانے والے، اور ربانی کون ہوتے ہیں؟ ربانی وہ جو تزکیہ کریں، جو اخلاقی تعلیمات دیں، دونوں کا ذکر آ گیا. اور وہ اس بات پر گواہ تھے، بس اے گروہ یہود تم لوگوں سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو. فلا تخشوا الناس واخشوني، ہم کہتے ہیں بچوں کو ڈراؤ نہیں، اللہ سے ڈراؤ گے تو اللہ سے دور ہو جائیں گے. اللہ نے قرآن میں اب تک، آپ ابھی صرف چھٹے پارے پر پہنچی ہیں، اللہ تعالیٰ نے اب تک کتنی مرتبہ کہہ دیا، فلا تخشوهم واخشوني، ان سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو، میرا تقوی اختیار کرو، اور میری آیات کو ذرا ذرا سے معاوضے لے کر بیچنا چھوڑ دو. جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی کافر ہیں. تورات میں ہم نے یہودیوں پر یہ حکم لکھ دیا تھا کہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت، اور تمام زخموں کے لیے برابر کا بدلہ. پھر جو قصاص کا صدقہ کر دے تو وہ اس کے لیے کفارہ ہے. اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی ظالم ہیں. اللہ کی کتاب کی حفاظت اس پر عمل کرنے سے ہوتی ہے، بس یاد رکھیں. اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ اللہ کی کتاب کی حفاظت کرنے والی بن جائیں تو آپ اور میں اس کتاب کے احکامات کو اپنے عمل میں ڈھال لیں. پھر ہم نے ان پیغمبروں کے بعد مریم کے بیٹے عیسیٰ کو بھیجا. تورات میں سے جو کچھ اس کے سامنے موجود تھا وہ اس کی تصدیق کرنے والا تھا. وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ، اور ہم نے اس کو انجیل عطا کی جس میں رہنمائی اور روشنی تھی. ہمارے ذہنوں میں بھی جو کنفیوژنز ہیں، اللہ تعالیٰ نے میری اور آپ کی کتاب کو بھی نور بنا کر بھیجا ہے، ہدایت بنا کر بھیجا ہے. آپ کی اور میرے ڈاؤٹس کو دور کرنے والی یہ کتاب ہے. اس کتاب سے نزدیک آ جائیں، آپ کی زندگی کے اندھیرے دور ہو جائیں گے. اور وہ بھی تورات میں سے جو کچھ اس وقت موجود تھا اس کی تصدیق کرنے والی تھی، اور خدا تست لوگوں کے لیے سراسر ہدایت اور نصیحت تھی. ہم بھی اپنی کتاب کو پڑھیں تو صرف برکت کے لیے نہ پڑھیں، ہدایت کے لیے پڑھیں. ہمارا حکم تھا کہ اہل انجیل اس قانون کے مطابق فیصلہ کریں جو اللہ نے اس میں نازل کیا ہے، اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی فاسق ہیں. اس لیے کہ کتاب آتی ہے زندگیوں میں نافذ ہونے کے لیے، تاکہ زندگی میں اس کے مطابق فیصلے کیے جائیں.
یہ نعمت ہوتی ہے، اگر اس نعمت کو ٹھکرا دیا جائے تو پھر آپ کو فائدے بھی دنیا کے نہیں ملتے۔ پھر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہاری طرف یہ کتاب بھیجی جو حق لے کر آئی ہے، اور الکتاب میں سے جو کچھ اس کے آگے موجود ہے اس کی تصدیق کرنے والی، اس کی محافظ اور نگہبان ہے، تو پھر کیا کرو؟ لہذا تم اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق لوگوں کے معاملات کا فیصلہ کرو، اور جو حق تمہارے پاس آیا ہے اس سے منہ موڑ کر ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرو۔ ہم نے تم انسانوں میں سے ہر ایک کے لیے ایک شریعت اور ایک راہ عمل مقرر کی ہے، شرعتن و منہاجا، شریعت یعنی میتھڈالوجی، درست طریقہ کار اللہ نے ہمارے لیے ایک مقرر کیا ہے، اللہ نے ہمیں ایک میتھڈالوجی دے دی ہے زندگی کیسے گزارو۔ اگرچہ تمہارا خدا جاتا تو تم سب کو ایک امت بھی بنا سکتا تھا، لیکن اس نے یہ اس لیے کیا جو کچھ اس نے تم لوگوں کو دیا ہے اس میں تمہاری آزمائش کر سکے۔ یعنی اگر اللہ مجھے اور آپ کو نعمت دے چکا قرآن کی یا اور نعمتیں دنیا میں دے رہا ہے، تو یاد رکھیں یہ سب آزمائش کے طور پر ہیں۔ ہماری تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت قرآن کی نعمت، جس کو ہم شاید ہی نعمت سمجھتے ہیں، اس کو تو ہم گرد آلود قرآن کو رمضان کے مہینے میں اٹھاتے ہیں، رکھیں گے اس کو بہترین کتابوں کے اندر، رکھیں گے اس کو بہترین کورز کے اندر، ویلویٹ باکس کے اندر، ووڈن باکس کے اندر، بہترین جزدان کے اندر، لیکن اس کو ہم نعمت سمجھتے ہیں؟ یہ کیسی نعمت ہے؟ آپ کو کوئی آپ کی بیسٹ فرینڈ تحفہ دے، آپ نے تحفہ پکڑا اور تحفہ ریپ ہوا ہے، آپ نے تحفہ پکڑا اور اٹھا کر فریج کے اوپر رکھ دیا اور وہ دیکھ رہی ہے آپ کو، پھر 10 دن کے بعد وہ آپ کے گھر آئے اور دیکھے کہ فریج کے اوپر وہی تحفہ رکھا ہے، ویسے ہی پیکڈ، کھولا بھی نہیں آپ نے۔ پھر وہ کچھ دن کے بعد آئے، دیکھے تحفہ ویسے ہی رکھا ہے، اور جب وہ آتی ہے آپ اس سے بہت کہتی ہیں تم میری بیسٹ فرینڈ ہو، میں تم سے محبت کرتی ہوں، تم میری بیسٹ فرینڈ ہو، یہ کیسی آپ کی اور اس کی محبت ہے کہ اس کا تحفہ آپ نے اب تک کھول کر بھی نہیں دیکھا؟ ہمارا قرآن کے ساتھ بالکل یہی معاملہ ہے۔ اللہ نے ہمیں قرآن نعمت کے طور پر دیا ہے، ہم اس کو سنبھال کر ایسا رکھتے ہیں کہ وہ ایسا سنبھلتا ہے کہ دوبارہ ہماری زندگیوں میں کھلتا ہی نہیں۔ اللہ ہمیں اس قرآن کا حق ادا کرنے والا بنائے۔ لہذا بھلائیوں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرو، آخرکار تم سب کو اللہ ہی کی طرف سمٹ کر جانا ہے۔ کتنے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں دوڑ دھوپ کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر وہ تمہیں اصل حقیقت بتا دے گا جس میں تم اختلاف کرتے رہے ہو۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق ان لوگوں کے معاملات کا فیصلہ کرو، ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرو۔ خواہشات پچھلی تعلیمات کو کہا گیا کہ اس میں شریعت نہیں بچی، اب وہ صرف خواہشات کا مجموعہ رہ گئی ہے۔ ہوشیار رہو کہ یہ لوگ تم کو فتنے میں ڈال کر اس ہدایت سے ذرا برابر منحرف نہ کرنے پائیں جو اللہ نے تمہاری طرف نازل کی ہے، پھر اگر یہ اس سے منہ موڑیں تو جان لو کہ اللہ نے ان کے بعض گناہوں کی پاداش میں ان کو مبتلا مصیبت کرنے کا ارادہ ہی کر لیا ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ ان لوگوں میں اکثر فاسق ہیں۔ اگر یہ اللہ کے قانون سے منہ موڑتے ہیں، افا حکم الجاہلیت یبغون، تو کیا پھر جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ کیا ان اسلامک مائنڈ سیٹ رکھتے ہیں؟ کیا ان اسلامک کسٹمز کے پیچھے بھاگتے ہیں؟ حالانکہ جو اللہ پر یقین رکھتے ہیں ان کے نزدیک اللہ سے بہتر فیصلہ کرنے والا اور کون ہو سکتا ہے؟ اسلام کے پہلے کے دور کو دور جاہلیت کہا جاتا تھا۔ کرونالوجیکل آرڈر کے اندر بات ہو رہی ہے، آئیڈیولوجیکل آرڈر کے اندر بات نہیں ہو رہی۔ یہ بتا دیا گیا کہ جب بھی اسلام مغلوب ہوگا یہ جاہلیت دنیا میں چھا جائے گی۔ جب اسلام مغلوب ہوگا، کیا آج اسلام مغلوب ہے؟ جی ہاں۔ تو کیا آج معاشرے میں، دنیا میں آپ کو جاہلیت نظر آتی ہے؟ جی ہاں۔ جو کام اللہ کی نافرمانی میں ہوں اور جو کام اپنے طاغوت کی خوشی میں کیے جائیں وہ سب جاہلیت کے کام ہیں۔ افا حکم الجاہلیت یبغون، تو کیا یہ جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ شریعت کے مقابلے میں دنیا چاہیے، سنت کے مقابلے میں ہندوؤں کی رسمیں چاہیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کے مقابلے میں تمہیں اپنے سامنے اپنے انگریزوں کی اور ویسٹ کی یا ہندوؤں کی باتیں پسند آتی ہیں، ان کے طریقے پسند آتے ہیں؟ افا حکم الجاہلیت یبغون، اللہ نے تو بار بار مجھے اور آپ کو جھنجھوڑا ہے۔ اسلام سے جو باہر ہوگا وہ اگنورنٹ ہو گیا۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا رفیق نہ بناؤ۔ کتنی مرتبہ اب تک یہ آیت آ چکی ہے، ان کو اپنا رول ماڈل نہ بناؤ۔ آسکرز آ رہے ہیں، بچے رات رات بھر جاگ کر دیکھ رہے ہوتے ہیں، کیا بیٹا کیوں جاگ رہے ہو؟ وہ آسکرز آ رہے ہیں، آپ کو نہیں پتا؟ کیوں اتنا پریشانی ہے بچوں کو؟ کس چیز کے پیچھے کیا پسند آ رہا ہے؟ اور وہ جو کام کر رہے ہیں جس چیز کے اوپر جس چیز کو وہ پروموٹ کر رہے ہیں دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیں کیا وہ عین اسلام کے مطابق کام ہے. تو پھر ہمارے بچوں کی لائلٹیز کس کے ساتھ جا رہی ہیں, پھر ہمارے بچے کس کو پسند کرتے ہیں, پاکستان کس کو اچھا لگتا ہے, ساری یوتھ ساری کریم آپ کی نکل نکل کر یہاں سے کیوں جاتی جا رہی ہے. لائلٹیز بھی آہستہ آہستہ پھر وہیں چلی جاتی ہیں. لائلٹیز اپنے اسلام کے ساتھ رکھنے کی ضرورت ہے. آپ بے شک وہاں علم حاصل کریں, آپ بے شک وہاں جا کر پڑھیں, لیکن آپ کی لائلٹیز اسلام کے ساتھ رہیں. اگر آپ وہاں جا کر رہنا بھی شروع کر دیں تو بھی آپ اسلام پر قائم رہیں. ایسا نہ ہو کہ وہاں پہنچے تو چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی, پتہ ہی نہ چلے کون سا مسلمان اور کون سا کرسچن اور کون سا جیو. جو لوگ باہر جا کر رہتے ہیں ان کو اس چیز کے اوپر اپنے آپ کو صرف سٹیک آن کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم باہر جا کر بھی مسلمان آئیڈینٹیٹی کے ساتھ نظر آئیں. باہر جا کر رہنا منع نہیں ہے, ٹھیک ہے, یہاں بھی آزمائشیں ہیں وہاں بھی آزمائشیں ہیں, لیکن یہ حقیقت ہے کہ وہاں زیادہ آزمائشیں ہیں, حقیقت ہے. کتنا ہی بگڑ گیا پاکستان, اب بھی ویسٹ کے اندر رہنا بہت بڑی آزمائش ہے, بہت بڑی آزمائش ہے. لیکن اگر رہنا پڑے, اگر آپ کے بچوں کو جانا پڑے, تو ان کو اتنا مضبوط کر دیں اندرونی طور پر, انٹرنلی دلی طور پر, تقوی کے حساب سے, کہ وہ اپنی مسلمان آئیڈینٹیٹی پر امبیرس ہو کر وہاں نہ رہیں, کانفیڈنٹ اور کنوکشن کے ساتھ رہیں. یہ آپس ہی میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں. اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا الکفر ملت واحدہ, آپس میں ان کے کتنے ہی اختلافات کیوں نہ ہو اندر سے ایک دوسرے کے ساتھی ہوتے ہیں, مسلمانوں کے خلاف اکٹھے ہو جاتے ہیں. اور ہم اپنے آس پاس اس طرح کی مثالیں کئی دفعہ دیکھ چکے ہیں انٹرنیشنل پالیٹکس کے اندر. اگر تم میں سے کوئی ان کو اپنا رفیق بناتا ہے تو اس کا شمار بھی پھر انہی میں ہے, یقیناً اللہ ظالموں کو اپنی رہنمائی سے محروم کر دیتا ہے. اپنی کمپنی کو دیکھ لو, اپنے دوستوں کو دیکھ لو, تمہاری ویو لینتھ کس سے ملتی ہے, مومن سے ملتی ہے یا کافر سے ملتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا المرء علی دین خلیلہ, انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. تو اپنے دوستوں کو پیچھے مڑ کر دیکھ لیں کیسے بنائے ہوئے ہیں, دین کی محبت کرنے والے ہیں یا آپ کی ٹانگیں کھینچنے والے ہیں, دین سے دور کرنے والے ہیں, پکڑ پکڑ کر دامن آپ کو دین سے دور کرتے ہیں. انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. مین نوز بائی دا کمپنی ہی کیپس, میری اور آپ کی کمپنی بتا دے گی کن لوگوں کے اندر ہینگ آؤٹ کر کے مجھے مزہ آتا ہے. بتا دیا گیا, تم دیکھتے ہو کہ جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے وہ انہی میں دوڑ دھوپ کرتے پھرتے ہیں. کہتے ہیں ہمیں ڈر لگتا ہے کہ کہیں ہم کسی مصیبت کے چکر میں نہ پھنس جائیں, مگر بعید نہیں اللہ جب تمہیں فیصلہ کن فتح بخشے گا یا اپنی طرف سے کوئی اور بات ظاہر کرے گا تو یہ لوگ اپنے اس نفاق میں جسے دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں نادم ہوں گے. آج آپ اپنے بچوں سے جا کر پوچھ لیں آپ کے بچوں کے لیے کون زیادہ جان پہچان والا ہے, حضرت حمزہ, حضرت حسن, حضرت حسین, حضرت عائشہ, حضرت ام سلمہ یا جینیفر لوپیز؟ بتائیں گے پھر وہ آپ کو کس کی زندگی کے بارے میں وہ زیادہ جانتے ہیں. سوچ لیں ہم کس طرف اور کس راہ پر چل رہے ہیں. اور اس وقت اہل ایمان کہیں گے کیا یہ وہی لوگ ہیں جو اللہ کے نام سے کڑی کڑی قسمیں کھا کر یقین دلاتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں, ان کے سب اعمال ضائع ہو گئے اور آخر کار یہ ناکام اور نامراد ہو کر رہے. یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اگر تم میں سے کوئی اپنے دین سے پھرتا ہے تو پھر جائے, اللہ اور بہت سے ایسے لوگوں کو پیدا کر دے گا جو اللہ کو محبوب ہوں گے, جو اللہ کے دین کا درد رکھتے ہوں گے, جن کو اللہ سے محبت ہوگی اور اللہ ان کو محبوب ہوگا. مسلمان ملکوں کی برائیاں نہیں کریں گے اس لیے مومنوں پر نرم ہوں گے, مسلمانوں کو ہی برا بھلا نہیں کہتے رہیں گے اور کفار پر سخت ہوں گے. کفار پر سخت ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کفار پر سخت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کافروں سے امپریس نہیں ہوں گے, جو اللہ کی راہ میں جدوجہد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے. یہ اللہ کا فضل ہے, جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے. تم چاہنے والے تو بنو, تم اس راہ میں آ کر تو بیٹھو, تم اس راہ کے مسافر تو بنو. اللہ وسیع ذرائع کا مالک ہے اور سب کچھ جانتا ہے. تمہارے رفیق تو حقیقت میں صرف اللہ اور اللہ کا رسول اور اہل ایمان ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں, زکوٰۃ دیتے ہیں, اللہ کے آگے جھکنے والے ہیں. اور جو اللہ اور اس کے رسول اور اہل ایمان کو اپنا رفیق بنا لے اسے معلوم ہو, کیا معلوم ہو, فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ, اللہ کی جماعت ہی غالب رہنے والی ہے. اپنی کمپنی کو دیکھ لیں کیا اللہ کی جماعت ہے, اللہ تعالیٰ نے یہاں کسی جماعت کی بات نہیں کی، وہ جماعت جو ہمارے ذہنوں میں جماعت سے فوراً نام آ جاتے ہیں، نہیں. جو کمپنی ہے، کیا وہ کمپنی وہ گیدرنگ گاڈ کانشیس لوگوں کی ہے، یا وہ گاڈ فیئرنگ لوگوں کی ہے، یا وہ ایسے لوگوں کی ہے جو اسلام کے خلاف مذاق اڑانے والے ہیں، جو اسلام کا مذاق اڑانے والے ہیں، جو اسلام کی شریعت کا مذاق اڑانے والے ہیں، جو اسلام کی سزاؤں کا مذاق اڑانے والے ہیں. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہارے پیش رو اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے تمہارے دین کو مذاق اور تفریح کا سامان بنا لیا ہے، انہیں اور دوسرے کافروں کو اپنا دوست اور رفیق نہ بناؤ. اللہ سے ڈرو، واتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین. اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو. کفار پر سخت ہونا، کفار سے امپریس نہ ہونا، مومنوں پر نرم ہونا، مومنوں کے لیے سپورٹیو ہونا. اللہ سے دعا کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اسالک حبک وحب من یحبک والعمل الذی یبلغنا حبک. اللہ مجھے اس شخص سے محبت کرنا سکھا دے جو آپ سے محبت کرتا ہے، اور ہر اس عمل سے مجھے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما دے جو عمل مجھے آپ سے قریب کر دے، جسے آپ محبت کرتے ہیں. جب تم نماز کے لیے منادی کرتے ہو تو وہ اس کا مذاق اڑاتے اور اس میں کھیلتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ عقل سے کام نہیں لیتے. اذان کا ذکر ہے، اللہ کی محبت اور اللہ کے دشمن کی محبت یاد رکھیں، ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی. جب اذان سنیں اپنے سارے کام چھوڑ دیں. ایک صحابی کے لیے آتا ہے کہ انہوں نے اذان کی آواز سنی، اپنا جو کلہاڑا تھا، جو ان کا ایکس تھا، وہ اٹھا چکے تھے اوپر تک، بس انہوں نے اب اس کو نیچے لکڑی کے اوپر مارنا تھا. جیسے انہوں نے اٹھایا، اس وقت ان کو اللہ اکبر کی آواز آئی، انہوں نے اپنا کلہاڑا وہیں چھوڑ دیا. انہوں نے کہا اللہ اکبر کی صدا آنے کے بعد اب اگر میں نے اپنی ضرورت کے لیے لکڑی کاٹی تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ اکبر نہیں ہے، لکڑی اکبر ہے. تو انہوں نے وہ کام چھوڑ دیا. کوشش کریں جب اذان ہو جائے تو ایک تو اذان کو خاموشی سے سننے کا اہتمام کریں، دوسرا کوشش کریں کہ جب اذان ہو جائے تو جتنی جلدی ہو سکے آپ نماز پڑھ لیں. آپ کے اذان اور آپ کو معلوم ہوگا اذان اور اقامت کے درمیان کا وقت قبولیت دعا کا وقت بھی ہوتا ہے. تو اس وقت آپ دعا کب کریں گے؟ جب ہمیں اذان سنائی دے گی. اور اذان کب سنائی دے گی؟ جب ہم تھوڑا اپنے آس پاس ماحول میں خاموشی رکھیں گے. ماحول میں خاموشی کیسے رہے گی؟ جب یا تو کانوں میں ایئر پلگز نہیں لگے ہوں گے، یا آپ کا ٹی وی بند ہوگا، یا آپ کے جو میوزک پلیئر ہے وہ سب بند ہوگا. اللہ کرے کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ میوزک سے دور ہو جائیں، اس لیے کہ میوزک جو ہے وہ ان کو آہستہ آہستہ گناہوں کی طرف لے کر جاتا ہے. تو اذان کی اہمیت بتائی گئی. ان سے کہو اے اہل کتاب، تم جس کتاب پر ہم سے بگڑے ہو وہ اس کے سوا اور کیا ہے کہ ہم تم جس بات پر ہم سے بگڑے ہو وہ اس کے سوا اور کیا ہے کہ ہم اللہ پر اور دین کی اس تعلیم پر ایمان لے آئے ہیں جو ہماری طرف نازل ہوئی ہے اور ہم سے پہلے بھی نازل ہوئی تھی، اور تم میں سے اکثر لوگ فاسق ہیں. آج ہم قرآن کی محکم تعلیمات کو کنٹروورشل کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں کہ میں اور آپ ان کو پسند نہیں کرتے، ان پر عمل کرنا پسند نہیں کرتے. یہاں پر اہل کتاب کی اسی روش کا ذکر کر دیا گیا. پھر کہو کیا میں ان لوگوں کی نشاندہی کروں جن کا انجام اللہ کے ہاں فاسقوں کے انجام سے بھی بدتر ہے، وہ جن پر اللہ نے لعنت کی، جن پر اللہ کا غضب ٹوٹا، جن سے بندر اور سور بنائے گئے، جنہوں نے طاغوت کی بندگی کی، ان کا درجہ اور بھی زیادہ برا ہے، اور وہ سوا اس سبیل سے بہت زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں. جب یہ تم لوگوں کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، حالانکہ کفر لیے ہوئے آئے تھے اور کفر ہی لیے ہوئے واپس گئے، اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں. تم دیکھتے ہو کہ ان میں سے اکثر لوگ گناہ اور ظلم و زیادتی کے کاموں میں دوڑ دھوپ کرتے پھرتے ہیں، حرام کے مال کھاتے ہیں. بہت بری حرکات ہیں جو یہ لوگ کر رہے ہیں. اگر ان کے اندر دین کی غیرت ہوتی تو یہ ایسا کام نہ کرتے. جس کے اندر دین کی غیرت ہو وہ کبھی دین کا مذاق نہیں بناتا، نہ اس کے احکامات کا مذاق بناتا ہے. کیوں ان کے علماء اور مشائخ انہیں گناہ پر زبان کھولنے اور حرام کھانے سے نہیں روکتے؟ یقیناً بہت ہی برا کارنامہ زندگی ہے جو یہ تیار کر رہے ہیں. بتا دیا گیا کہ کیوں نہیں ان کے جو علماء ہیں وہ درسوں کے اندر مثال کے طور پر حلال اور حرام کا ان کو بتاتے. ہمارے لیے بھی یہی سبق ہے. کیوں ہمارے امام، کیوں ہمارے علماء، کیوں ہمارے مفتی حلال اور حرام کی واضح ڈسٹنکشن نہیں کرتے؟ لوگوں کو مسجدوں کے اندر جمعے کے خطبے میں بیسک اسلامک تعلیمات کیوں نہیں سکھاتے؟ اللہ کی بتائی ہوئی واضح سزاؤں کے متعلق جو گناہ ہیں ان کو کیوں نہیں واضح کرتے؟ کلیئر کر دیا گیا. کیوں انہوں نے دین میڈ ایزی کیا ہوا ہے؟ رشوت کھانے والے کے خلاف جو وعید آئی ہے کیوں نہیں اس کو کھول کر بیان کرتے؟ دھوکہ دینے والے کے لیے رسول اللہ نے جو سزائیں بتائی ہیں کیوں نہیں ان کو بیان کرتے؟ اس چیز کی طرف اشارہ کیا گیا. ہم پر بھی یہ آیت بالکل ایسے ہی فٹ ہو رہی ہے. یہودی کہتے ہیں اللہ کے ہاتھ بندے ہوئے ہیں. بدتمیز تھے یہودی، انسلنٹ.
اللہ کے لیے ایسے الفاظ استعمال کرنا، آپ سوچیں انسان سوچ نہیں سکتا کہاں. آپ اپنے والد کے لیے ایسے الفاظ استعمال کر سکتی ہیں؟ انسان اپنے والد کے لیے ایسے الفاظ استعمال نہیں کر سکتا، کہاں کہ اللہ رب العزت کے لیے ایسے الفاظ استعمال کرنا. باندھے گئے ان کے ہاتھ، بددعائیہ انداز ہے اللہ کی طرف سے، لعنت پڑی ان پر اس کی وجہ سے جو یہ لوگ کہتے ہیں اللہ کے ہاتھ تو کشادہ ہے، جس طرح چاہتا ہے خرچ کرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب دعوت عام ہوئی تو یہودیوں کا دائرہ شہرت جو تھا وہ کم ہو گیا تھا، اور جب ان کا دائرہ شہرت کم ہوا تو لوگوں نے ان سے آ کر پوچھنا کم کر دیا، اس لیے کہ تورات کا علم سارا ان کے پاس تھا، علماء کے پاس ہوتا تھا، عوام کے پاس نہیں ہوتا تھا. عوام تو ان کے کل انعام تھے، اور جب ان کو کوئی مسئلہ پوچھنا ہوتا تھا تو علماء کے پاس آیا کرتے تھے، اور علماء مسئلے لوگوں کے حساب سے دیا کرتے تھے. جبھی تو ان کو بار بار کہا گیا کہ اللہ کی آیات کو کم قیمت پر نہ بیچ دو، اور یہ پیسے لیا کرتے تھے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے مسئلے حل کرنا شروع کیے تو ان کی تو بکری کم ہو گئی، اس لیے انہوں نے ایسی بات کرنا شروع کی جس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے بددعائیہ انداز میں ان پر بات کی. حقیقت یہ ہے کہ جو کلام تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل ہوا ہے وہ ان میں سے اکثر لوگوں کی سرکشی اور باطل پرستی میں الٹے اضافے کا موجب بن گیا ہے. یعنی بیمار شخص کی بیماری بڑھ جاتی ہے جب وہ گناہ کرتا ہے. مثال کے طور پر ایک شخص بیمار ہے، شوگر پیشنٹ ہے، آپ اس کو چینی کھلائے جائیں، شکر کھلائے جائیں، کیا ہوگا اس کا حال؟ اور بیمار ہو جائے گا. تو ان کی بھی جو باطل پرستی تھی وہ ان کے انکار کی وجہ سے مزید ان کی ہلاکت کا باعث بن گئی، اور اس کی پاداش میں ہم نے ان کے درمیان قیامت تک کے لیے عداوت اور دشمنی ڈال دی ہے. جب کبھی یہ جنگ کی آگ بھڑکاتے ہیں اللہ اس کو ٹھنڈا کر دیتا ہے. یہ زمین میں فساد پھیلانے کی سعی کر رہے ہیں مگر اللہ فساد کرنے والوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا، اللہ فساد کرنے والوں کو تو ڈھیل دیتا جاتا ہے. یہ اللہ کا ٹائم ٹیبل ہے. وَنُمْلِي لَهُمْ، اگر اس سرکشی کی بجائے یہ اہل کتاب ایمان لے آتے، خدا ترسی کی روش اختیار کرتے، ہم ان کی ان سے دور کر دیتے، ان کو نعمت بھری جنتوں میں داخل کرتے، مگر انہوں نے تو شریعت کو نافذ کرنے کی طرف سوچا ہی نہیں. کاش انہوں نے تورات اور انجیل اور ان دوسری کتابوں کو قائم کیا ہوتا جو ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس بھیجی گئی تھیں. آج ہمیں بھی ڈر ہے کہ اگر شریعت آ گئی تو مشکلات پیدا ہو جائیں گی. اہل کتاب نے بھی صرف اسی ڈر کی وجہ سے شریعت قائم نہیں کی. ہم بالکل آئینہ بنے ہوئے ہیں اہل کتاب کا، اب بھی ہم نہ سدھریں گے. اللہ تعالیٰ نے ان کی ساری کار فرمائیاں اس قرآن میں لکھ دیں آپ کو اور مجھے آئینہ دکھانے کے لیے. اب بھی آپ اور میں ڈرتے رہیں گے شریعت آ گئی تو یہ ہو جائے گا، شریعت آ گئی تو یہ مشکل ہو جائے گی، شریعت آ گئی تو ہم یہ انجوائمنٹ نہیں کر سکیں گے. یہی وجہ تھی اہل کتاب نے شریعت نافذ نہیں کی تھی. البتہ اللہ نے کیا کہا، اگر یہ ایسا کرتے تو ان کے لیے اوپر سے رزق برستا اور نیچے سے ابلتا. اللہ نے کیا کہا، لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، آسمان سے بھی رزق برستا، ان کے پیروں کے نیچے سے بھی رزق برستا. یعنی برکت ہی برکت ہوتی شریعت کے احکامات کی پابندی کی. اگرچہ ان میں کچھ لوگ راست رو بھی ہیں لیکن ان کی اکثریت سخت بد عمل ہے. یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے وہ لوگوں تک پہنچا دو، اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اس کی پیغمبری کا حق ادا نہ کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبہ حج پہ اللہ کے رسول نے تمام لوگوں سے جو تقریباً 140,000 کا مجمع تھا ان سے پوچھا تھا، اہل بلغت، کیا میں نے پیغام پہنچا دیا؟ سب نے کہا تھا بالکل اللہ کے رسول، ہم گواہ ہیں کہ آپ نے پیغام پہنچا دیا. اللہ تم کو شرک لوگوں کے شر سے بچانے والا ہے، یقین رکھو وہ کافروں کو تمہارے مقابلے میں کامیابی کی راہ ہرگز نہ دکھائے گا. یہ آپ کو اور مجھے انکریجمنٹ دیا گیا ہے کہ اگر آپ اور میں شریعت پر عمل کریں گے تو کافر آپ سے اور مجھ سے آگے نہیں نکل سکتے. یہ بات یاد رکھیں، ہمارے بھی اوپر سے رزق برسے گا اور پیروں سے رزق برسے گا. صاف کہہ دو اے اہل کتاب، تم ہرگز کسی اصل پر نہیں ہو جب تک کہ تورات اور انجیل اور ان دوسری کتابوں کو قائم نہ کرو جو تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہیں. اے اہل کتاب کو یہ بات بتا دی گئی کہ جو احکامات دیے جا رہے ہیں ان پر عمل کرو. آپ کو اور مجھے بھی بتایا جا رہا ہے، اب جو کتاب تمہارے پاس ہے اس کو صرف پڑھنے کی کتاب نہ بنا لینا، صرف جادو ٹونے کی کتاب نہ بنا لینا، صرف گھر میں پینٹنگ لگا کے کیلیگرافی لگا کر اس چیز کی کتاب نہ بنا لینا، صرف تعویذ مت نکالتے رہنا، اس کو اس برکتوں کے لیے نہ رکھنا، عمل میں لے کر آنا. ضرور ہے کہ یہ فرمان جو تم پر نازل کیا گیا ہے ان میں سے اکثر کی سرکشی اور انکار کو اور زیادہ بڑھا دے گا، مگر انکار کرنے والوں کے حال پر کچھ افسوس نہ کرو. مسلمان ہو یا یہودی، سابی ہو یا عیسائی، جو بھی اللہ اور روز آخر
پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا، بے شک اس کے لیے کسی خوف کا مقام ہے نہ رنج کا۔ ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا اور ان کی طرف بہت سے رسول بھیجے، مگر جب کبھی ان کے پاس کوئی رسول ان کی خواہش نفس کے خلاف کچھ لے کر آیا تو کسی کو انہوں نے جھٹلایا اور کسی کو قتل کیا، اور اپنے نزدیک یہ سمجھے کہ کوئی فتنہ رونما نہ ہوگا، اس لیے اندھے اور بہرے بن گئے، مگر پھر اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ گناہ کرنے کے بعد انسان کو تھوڑی دیر کے لیے اندر سے ڈر لگتا ہے۔ آپ سے بھی جب کوئی غلطی ہوتی ہے تو آپ کو اندر ایک گلٹ آتا ہوگا، لیکن جب کوئی سزا نہیں آتی ہم سمجھتے ہیں اللہ کے سرولنس جو ہے شاید اس کی لائٹ گئی ہوئی تھی، اللہ نے دیکھا ہی نہیں نعوذ باللہ، اللہ کو پتہ ہی نہیں چلا نعوذ باللہ، اللہ تک خبر ہی نہیں پہنچی، تو یہ بالکل احساس ہوتا ہے۔ اس لیے کہا اللہ نے کہ یہ لوگ پھر اپنی سرکشی میں اور زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ لیکن ایک چیز کا ہمیشہ خیال رکھیں، دنیا دار الجزا نہیں ہے۔ آپ کو میں نے مثال دی تھی سورہ فاتحہ کے اندر بھی مالک اور غلام کی، جو چوک لگا کر دیکھ رہا ہے کہ کتنی دفعہ ہم باؤنڈری سے ادھر گرتے ہیں۔ دنیا دار الجزا نہیں ہے، دنیا دار الامتحان ہے، اللہ کاؤنٹ کر رہا ہے۔ یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ اللہ مسیح ابن مریم ہی ہے، حالانکہ مسیح نے کہا تھا کہ اے بنی اسرائیل اللہ کی بندگی کرو جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی۔ جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا اس پر اللہ نے جنت حرام کر دی اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور ایسے لوگوں کو کوئی مددگار نہ ملے گا۔ یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ اللہ تین میں کا ایک ہے، حالانکہ ایک اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں۔ اگر یہ لوگ اپنی ان باتوں سے باز نہ آئے تو ان میں سے جس نے کفر کیا ہے اس کو دردناک سزا دی جائے گی۔ افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرون، پھر کیا یہ اللہ سے توبہ نہ کریں گے اور اس سے معافی نہ مانگیں گے؟ اللہ بہت درگزر فرمانے والا رحم کرنے والا ہے۔ مسیح ابن مریم اس کے سوا کچھ نہیں کہ بس ایک رسول تھا، اس سے پہلے اور بہت سے رسول گزر چکے ہیں۔ اس کی ماں ایک راست باز عورت تھی، وہ امہ صدیقہ، اللہ ہم سب ماؤں کو سچی ماں بنا دے، یہی صفت ہمارے اندر پیدا کر دے، کسی بھی وجہ سے جھوٹ نہ بولیں اور اپنے بچوں کی گٹھی میں یہ بات ڈال دیں کہ وہ بھی ہمیشہ سچ بولیں۔ اور وہ دونوں کھانا کھاتے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اگر تم رب کہتے ہو تو یہ دیکھو یہ کیسا معبود ہے جو کھانا کھاتا ہے، زمین میں چلتا پھرتا ہے، کیسے اس کی انسانی کمزوریاں ہیں۔ اللہ تو وہ ہوتا ہے جس کی تمام انسانی کمزوریوں سے جو پاک ہو، اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا ان کی طرف، دیکھو ہم کس طرح ان کے سامنے حقیقت کی نشانیاں واضح کر رہے ہیں، پھر دیکھو یہ کدھر الٹے پھرائے جا رہے ہیں۔ ان سے کہو کیا تم اللہ کو چھوڑ کر اس کی پرستش کرتے ہو جو نہ تمہارے لیے نقصان کا اختیار رکھتا ہے نہ نفع کا، حالانکہ سب کی سننے والا اور سب کچھ جاننے والا اللہ ہی ہے۔ کہو اے اہل کتاب، اپنے دین میں ناحق غلو نہ کرو اور ان لوگوں کے تخیلات کی پیروی نہ کرو جو تم سے پہلے خود گمراہ ہوئے اور بہتوں کو گمراہ کیا اور سوا السبیل سے بھٹک گئے۔ آج ہمارے عقیدے میں شرک آ چکا ہے، ہندوؤں کے ساتھ بہت زیادہ رہنے کی وجہ سے موت کے موقع پر شرک ہے، شادی بیاہ کے موقع پر شرک ہے، لیکن ہمیں اس کا پتہ نہیں چلتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیشن گوئی کر کے گئے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے، آپ نے فرمایا لا یبقى من الاسلام الا اسمہ، اسلام میں ایک وقت آئے گا کچھ باقی نہیں رہ جائے گا سوائے اس کے نام کے۔ اور آج ہم اس کی زندہ مثال بنے ہوئے ہیں۔ دوبارہ سے اسلام کو زندہ کرنے میں اگر آپ اور میں اپنا حصہ ڈالنا چاہتے ہیں تو قرآن کو اٹھانے والے بن جائیں، اپنی مرضی سے تعظیم کے طریقے نہ نکالیں۔ اور آگے حدیث میں الفاظ آتے ہیں ولا یبقى من القرآن، اور قرآن میں کچھ نہیں رہ جائے گا الا رسمہ، سوائے اس کو صرف پڑھنے کے، رسم صرف پڑھنے کی رسم رہ جائے گی، بغیر سوچے سمجھے مسلمان اس کو پڑھیں گے۔ بنی اسرائیلیوں میں سے جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی ان پر داؤد اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے لعنت کی گئی، کیونکہ وہ سرکش ہو گئے تھے اور زیادتیاں کرنے لگے تھے، انہوں نے ایک دوسرے کو برے افعال کے ارتکاب سے روکنا چھوڑ دیا تھا۔ دیکھیں امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کی اہمیت یہاں سے واضح ہو گئی۔ برا طرز عمل تھا جو انہوں نے اختیار کیا، برائیوں سے ایک دوسرے کو روکتے نہیں تھے۔ جب آپ اور میں بدعات لوگوں کو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں خاموشی سے اس کا حصہ بن جاتے ہیں، کہاں کہ ہم ان کو منع کریں کہ نہیں یہ دین کا حصہ نہیں ہے، نہ اس میں اپنا ہیڈ کاؤنٹ دیں اور نہ آپ بالکل ان سے غافل ہو جائیں، پیغام پہنچا دیں یہ دین کا حصہ نہیں ہے، دین آسان ہے، الدین یسرن، دین کی آسانی کو سمجھیں، دین کی آسانی کو اپلائی کریں۔
اپنی خوشی کے طریقے دین سے سیکھیں. آج تم ان میں بکثرت ایسے لوگ دیکھتے ہو جو اہل ایمان کے مقابلے میں کفار کی حمایت اور رفاقت کرتے ہیں. یقیناً بہت برا انجام ہے جس کی تیاری ان کے نفسوں نے ان کے لیے کی ہے. اللہ ان پر غضبناک ہو گیا اور وہ دائمی عذاب میں مبتلا ہونے والے ہیں. اگر فی الواقع یہ لوگ اللہ اور پیغمبر اور اس چیز کے ماننے والے ہوتے جو پیغمبر پر نازل ہوئی تھی تو کبھی اہل ایمان کے مقابلے میں کافروں کو اپنا رفیق نہ بناتے, مگر ان میں سے تو بیشتر لوگ اللہ کی اطاعت سے نکل چکے ہیں. لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا, تم اہل ایمان کی عداوت میں سب سے زیادہ سخت یہود اور مشرکین کو پاؤ گے. ان کی عداوت تو ظاہر ہے, ہم ذرا اپنی محبت تو دیکھیں. ان کی عداوت تو کھل کر پولیٹیکل لیول پر, انٹرنیشنل لیول پر, اکنامیکل لیول پر سامنے آتی ہے. ہم ذرا اپنی محبت کو تو جج کریں جو ہم ان کے لیے اپنے دلوں میں رکھتے ہیں. اور اہل ایمان والوں کے لیے دوستی میں قریب تر ان لوگوں کو پاؤ گے جنہوں نے کہا تھا کہ ہم نصارہ ہیں, یہ اس وجہ سے کہ ان میں عبادت گزار عالم اور تارک الدنیا فقیر پائے جاتے ہیں. وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ, اور ان میں غرور نفس نہیں ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم قرآن کی حکمت سے, قرآن کے نور سے اپنے آس پاس کی حقیقتوں کو پہچان سکیں. اللہ کے رسول دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ مجھے چیزوں کی حقیقت دکھا دے جیسی کہ وہ ہیں. اللہ ہمارے سب کا یہاں پر آنا قبول فرمائے. جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہمارے وقت میں برکت عطا فرمائے اور عبادت کی توفیق عطا فرمائے. پلیز آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے, کل سے آپ اپنے ڈرائیورز کو بتا دیں, میں تقریباً 10 سے 15 منٹ 12:30 کے بعد آپ کے لوں گی. میں آپ لوگوں سے اجازت نہیں لے رہی, میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں. ہمارے ہاں ڈیموکریسی نہیں ہے, ہمارے ہاں ڈکٹیٹرشپ ہے. ٹھیک ہے. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وایاکم بآیات وذکر الحکیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.